يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك. لبيك ذا النعماء والفضل الحسن، لبيك وسعيك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. لبيك ذا المعارج، لبيك ذا الفواضل، لبيك إله الحق لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
وبحمده سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمين. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ Good, mashallah. Allah subhanahu wa ta'ala aap sab ko hamesha aisa hi apne apne gharon mein khair aur afiyat ke saath khushbaash rakhe. Hamesha aap is kitab ko seekhne ke liye taiyar rahein. الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے ہم سب کو, رائٹ. اور ہمیں سم ٹائمز اپنی نعمتوں کا بالکل بھی پتہ نہیں ہوتا, رائٹ. اور کبھی جب ہم کسی کو اس نعمت سے محروم دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں صحیح معنوں میں شکر ابھرتا ہے نا, کہ ہمارے پاس یہ بھی نعمت ہے, ہمارے پاس یہ بھی نعمت ہے, اتنی نعمتیں اتنی نعمتیں. بس تھوڑا سا انسان عجلت پسند ہے نا, رائٹ. تو اس سے کیا ہوتا ہے, تھوڑی سی کچھ کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو فوراً بل بلا اٹھتا ہے. وعلیکم السلام. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے صبر بھی مانگنا ہے, اور کچھ بھی اگر کمی ہو جاتی ہے تو بھی الحمدللہ اس میں بھی خیر ہے, اور کچھ اگر زیادہ ملتا ہے تو اس پہ تو سراسر الحمدللہ, اس پہ تو کتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے, کیونکہ ہم اپنے رب کی رضا میں راضی, جو ملا اس پر بھی جو نہیں ملا اس پر بھی, کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اس نہ ملنے میں ہمارے لیے کتنی خیر ہے. یس بالکل بالکل, ہمیں وہ شر لگتا ہے نا, لیکن اس میں دراصل خیر چھپی ہوتی ہے, نہیں. اور کچھ چیز ایسی ہوتی ہے جو ہمیں بہت بھلی لگتی ہے لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس میں ہمارے لیے کتنی مشکل اور تکلیف ہے. بالکل. سو صبر اور شکر دو نعمتیں جس کی توفیق ہم اپنے رب سے مانگتے ہیں کہ یا رب تو ہمیں صابر بھی بنا دے اور شاکر بھی بنا دے. یس الحمدللہ الحمدللہ, گڈ ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. چلیے انشاءاللہ آپ کی اٹینڈنس کی طرف آتے ہیں. ریڈی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مایا عمر, انیلا عمر, عفت فاطمہ, شاہین مقصود, حاجر آصف, امد الفرحین, عشرت سلطانہ, حریم اقبال, نجمہ رشید, عبیر یعقوب, ساجدہ پروین, محنور عرفان, مریم بی بی, سمیرہ جیوا, شیراز افغین, عتیبہ اعجاز, عالیہ شروف, فیروزہ ثناء اللہ, صنوبر مسعود, فریحہ اقبال اینڈ فاطمہ خطیب. اوکے ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. الحمد للہ رب العالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمیں اپنی اس کتاب سے جوڑے رکھے, جیسے جیسے آگے جز گزرتے جاتے ہیں دل کو کچھ ہوتا ہے, پتہ نہیں آپ لوگوں کے دلوں کی کیا کیفیت ہے, لیکن یہ کہ اب کیونکہ 20th کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے بالکل سلپ ہو رہا ہے ہمارے ہاتھوں سے, رائٹ. تیزی سے اترتے ہیں نا, جب نیچے اترتے ہوئے کیسے بریک اگر آپ لگائیں بھی تو پھر بھی گاڑی نیچے کی طرف ہی آتی ہے. یو وانٹ ٹو ایکسپیرینس سلولی بٹ وی کین ڈو سلولی, رائٹ. الحمدللہ الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ہمارے فہم میں اضافہ فرمائے, اوکے. اپنی ابزارپشن کی پاور کو بڑھانے کے لیے دعا کیا کیجیے کہ یا رب جو تیری یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ہمارے اندر جذب کرنے کی صلاحیت کو بڑھا دے, کیونکہ فرسٹ ٹائم میں ہم کتنا بھی سلو چلیں اس وقت ہمارے بس دل کی جو مٹی ہے نا وہ نرم ہوتی ہے. یس الحمدللہ آئی نو, لیکن کچھ ساتھی ایک سفر میں ملتے ہیں پھر اگلا سفر شروع ہوتا ہے تو اس میں کچھ اور ساتھی ملتے ہیں, تو سفر تو زندگی کا چلتا ہی رہتا ہے, اسی طرح یہ سفر بھی آگے بڑھتا رہے گا. انشاءاللہ اپنے ہاتھوں سے اس کتاب کو نہیں چھوٹنے دینا. ماشاء اللہ گڈ بالکل الحمدللہ. بس اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا ساتھ ملائے, جب بھی ہم کہیں پہ بھی رہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے ساتھی عطا فرمائے. آمین اللہم آمین. انشاءاللہ آج کی دعا دیکھتے ہیں. الحمدللہ بہت ہی پیاری سی چھوٹی سی دعا ہے, اور کبھی بھی کسی بھی مشکل میں ہوں تو انشاءاللہ ضرور اس دعا کو یاد کیا کیجیے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ بہت آسانی فرما دیتے ہیں جب ہم مطلب سمجھ کے کام کرتے ہیں نا. دعا بھی مانگتے ہیں تو مطلب سمجھ کے جب ہم مانگتے ہیں نا, تو الحمد للہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت آسانی کرتے ہیں. اوکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. اللہم, اے اللہ, لا سہل, نہیں کوئی آسانی, الا مگر, ما جعلته, جسے تو کر دے سہلا آسان, وانت, اور تو ہی, تجعل الحزن, وانت تجعل الحزن, اور تو ہی ہے جو کر دیتا ہے حزن کو, غم کو, تکلیف کو سہلا آسان, اذا شئت, جب تو چاہے. کہ اے اللہ, کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے. اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. ساری بات کیا ہے, تیری چاہت کی ہے. ٹھیک, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہت آسان چیز ہوتی ہے لیکن اس میں پھنس جاتا ہے, کچھ نہ کچھ مشکل ایسی آ جاتی ہے کہ سمپل تھنگ ایون ہمیں خود سمجھ نہیں آتا کہ یہ اتنی آسان چیز ہم سے کیوں نہیں سالو ہو رہی, یہ کیوں ہمارے ہاتھ میں نہیں آ رہی. بند ہو جاتا ہے, ہاتھ بند جاتے ہیں, زبان بند ہو جاتی ہے, بات وہ زبان سے نکلتی نہیں. تو اس وقت بس یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ, کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے. اتنی فلوئنٹلی ہم دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں یا سورہ پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اتنی کثرت سے پڑھنے کے باوجود سم ٹائم ایسا ہوتا ہے ہم اسٹک ہو جاتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا آخر یہ کیوں ہو رہا ہے, اتنا بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اور اسٹک. سیم ٹائم کوئی بھی مسئلہ زندگی کا ہو اسٹک ہو جاتے ہیں. تو کوئی کام آسان نہیں اے اللہ مگر جسے تو آسان کر دے. اور جب یہ سوچتے ہیں نا کہ ہر چیز میں اللہ ہی ہے جو ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے, تو آپ دیکھیں اور پھر جو چیز مشکل ہے تو وہ تو ہے ہی مشکل لیکن تو آسان کر دیتا ہے جب تو چاہتا ہے. بیکاز انک علی کل شیء قدیر, تو ہر چیز پر قادر ہے, تیرے لیے تو کچھ مشکل نہیں ہے. جب ہم یہ سوچتے ہیں یا اللہ یہ میرے لیے تو مشکل ہے لیکن تیرے لیے تو سب کچھ آسان ہے اور تو قادر ہے ہر چیز پر, تو بس تو میرے لیے اس کو آسان کر دے. تو آسان کر دیتا ہے جب تو چاہتا ہے, تو بس اب میرے لیے اس مشکل کو آسان کر دے. دل سے دعائیں مانگیے. سبحان اللہ. Yes, بالکل بالکل, it's so to feel relaxed after putting in hands of Allah. Sometimes ہم بہت زیادہ اپنے تمام اسباب استعمال کر رہے ہوتے ہیں, right? جو وسائل ہیں, جو ریسورسز ہیں, ہم سب استعمال کرتے ہیں لیکن جو توکل ہے نا اللہ پر کرنا وہ بھول جاتے ہیں, right? تو وہاں آ کے اسٹک ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, اپنے سب ریسورسز یوز کرو, اپنے اسباب اور وسائل جو تمہیں دیے گئے اس کو استعمال کرو, اس کے بعد مجھ پر توکل کرو. فتوکل علی اللہ واللہ یحب المتوکلین, کیونکہ اللہ توکل کرنے والے کو پسند کرتا ہے. تو جب ہم اپنے سب کام اپنے رب کے حوالے کر دیتے نا, ایک تو ہمیں ریلیکس مل جاتا ہے کہ ہم نے جس کے ہاتھ میں دیا ہے وہ سب کر سکتا ہے. تو اب میں نے جو کرنا تھا وہ کر لیا, اب اس کرنے والے کے اوپر ہے, وہ اس کو کرنا چاہے گا تو کر دے گا, تو انشاءاللہ وہ کام بھی ہو جاتا ہے اور خود کو بھی ریلیکس مل جاتا ہے, سکون اطمینان مل جاتا ہے. سو الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. آمین اللهم آمین. چلیے انشاءاللہ آگے بڑھے. اوکے الحمدللہ. آج کا ہمارا لیسن ہے 206, ٹھیک ہے, اور سورہ سجدہ. یس ماشاء اللہ, آج انشاء اللہ ہم سورہ سجدہ شروع کریں گے باذن اللہ. اور تھوڑا سا جو ہمارا ریگولر اسکیڈول ہوتا ہے اس سے ڈفرینٹ ہوگا. کیسے؟ آج انشاء اللہ ہم ٹرانسلیشن پہلے اپنے لیسن کی کریں گے اور تفسیر کریں گے. انشاء اللہ تجوید ہم لیٹر آن کریں گے آفٹر بریک, بیکاز اس میں سے پھر ہم اس تجوید کے لیسن کے بعد اپنے جو تجوید کا ایک سیشن کرتے لائیو سیشن وہ کریں گے. دین ان شاء اللہ ول ڈو کتاب الزکا اینڈ دین گرامر. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور ہمارے کاموں میں آسانی فرمائے, ہمارے پلانس کو اپنے پلانس کے اکارڈنگ کر دے. چلیے ان شاء اللہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.
صلی علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبق نمبر 206, آیت نمبر 1 سے 14, سورۃ سجدہ. لیسن نمبر 206, آیت نمبر 1 to 14, سورۃ سجدہ. لفظی ترجمہ دہرائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم, حروف مقطعات ہیں. تنزیل الکتاب, نازل کرنا ہے کتاب کا. لا ریب فیہ, نہیں کوئی شک اس میں. رب العالمین کی طرف سے ہے. ام یقولون افتراہ, کیا وہ کہتے ہیں اس نے گھڑ لیا ہے اس کو. بل هو الحق, بلکہ وہ حق ہے. من ربک, تیرے رب کی طرف سے. لتنذر قوما, تاکہ تو خبردار کرے ایسی قوم کو. ما اتاہم من نذیر, نہیں آیا ان کے پاس کوئی ڈرانے والا. من قبلی کا, آپ سے پہلے. لعلہم یہتدون, شاید کہ وہ ہدایت پا جائیں. اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے. خلق السماوات والارض, اس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو. وما بینہما, اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. فی ستت ایام, 6 دنوں میں. ثم استوی, پھر اس نے قرار پکڑا. الارشی, عرش پر. ما لکم من دونہی, نہیں تمہارے لیے اس کے سوا. من ولی کوئی دوست. ولا شفی, اور نہ کوئی سفارشی. افلا تتذکرون, کیا پھر نہیں تم نصیحت پکڑتے. یدبر الامر, وہ تدبیر کرتا ہے معاملات کی. من السماء الى الارض, آسمان سے زمین تک. ثم یعرج الیہ, پھر وہ چڑھتا ہے اس کی طرف
پھر وہ چڑھتا ہے اس کی طرف
فی یوم کان مقدارہ ایسے دن میں کہ ہے اس کی مقدار
ایسے دن میں ہے اس کی مقدار
الف سنتن
الف سنتن
ہزار سال
مما
تعدون
مما تعدون
اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو
اس میں سے جو تم شمار کرتے ہو
ذالک عالم الغیب والشہادہ
ذالک عالم الغیب والشہادہ
یہ ہے جاننے والا غیب اور حاضر کا
یہ ہے جاننے والا غیب اور حاضر کا
العزیز الرحیم
العزیز الرحیم
غالب رحم فرمانے والا الذي
جس نے
احسن كل شيء خلقه
احسن كل شيء خلقه
اچھا بنایا ہر چیز کو پیدا کیا اس کو
اچھا بنایا ہر چیز کو پیدا کیا اس کو
وبدا خلق الانسان
وبدا خلق الانسان
اور ابتدا کی انسان کی تخلیق کی
اور ابتدا کی انسان کی تخلیق کی
من تین
مٹی سے
ثم جعل نسلہ پھر اس نے بنائی اس کی نسل من سلالتن خلاصے سے
مما ام مہین
حقیر پانی کے
ثم سواہو
پھر درست کیا اس کو
ونفخ فیہ من روحہ
اور پھونک دی اس میں اپنی روح سے وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اور بنائے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل
قلیلا ما تشکرون
کتنا کم ہے جو تم شکر ادا کرتے ہو
وقالو اور انہوں نے کہا
اذا دللنا
کیا جب ہم گم ہو جائیں گے
فی الارضی زمین میں
آئنا لفی خلق جدید
کیا بے شک ہم نئی پیدائش میں ہوں گے بل ہم بلقاء ربهم کافرون بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے انکاری ہیں قل یتوفاکم
کہہ دیجئے فوت کرتا ہے تم کو
ملک الموت الذی
موت کا فرشتہ وہ جو
وکیل بکم مقرر کیا گیا تم پر ثم پھر
الی ربکم ترجعون
تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے
ولو ترا
کاش تم دیکھو
اذ المجرمون
جب مجرم
ناکسو رؤوسہم
جھکائے ہوئے ہوں گے سر اپنے عند ربہم
اپنے رب کے پاس
تو کیا کہیں گے ربنا
اے ہمارے رب
ابصرنا
دیکھ لیا ہم نے
اور سن لیا ہم نے
فرجئنا
پس لوٹا دے ہم کو نعمل صالحا
ہم عمل کریں اچھے
انا موقنون بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں ولو
اور اگر
شئنا ہم چاہتے
لآتینا
البتہ دے دیتے ہم کل نفس ہر نفس کو خدا ہا اس کی ہدایت ولیکن حق کل قولو لیکن سچ ہو گئی بات منی میری طرف سے لام لأن جہنم البتہ میں ضرور بھر ڈالوں گا جہنم کو من الجنتی جنوں سے والناسی اور انسانوں سے اجمعین سب کے سب فذوقوا تو چکھو بما بوجہ اس کے جو نسیتم بھول گئے تم لقاء یومکم ھذا اپنے اس دن کی ملاقات کو انا نسیناکم بے شک ہم نے بھلا دیا تم کو وذوقوا عذاب الخلد اور چکھو عذاب ہمیشگی کا بما کنتم تعملون بوجہ اس کے جو تھے تم عمل کرتے بس جی تلاوت سنیں گے
بسم اللہ الرحمن الرحیم
الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما آتاهم من نذیر من قبلک ما آتاهم نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا بصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم جهنم لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبق نمبر 206 آیت نمبر 1-14 سورۃ سجدہ لیسن نمبر 206 آیت نمبر 1-14 سورۃ سجدہ چند باتیں سورۃ کے بارے میں ترتیب کے اعتبار سے 32 نمبر کی سورۃ ہے سورۃ کا نام آیت نمبر 15 میں آیت سجدے کی ہے اس پہ ہے اور دیکھا جائے تو ہر چیز واقعی سجدے کی حالت میں دکھتی ہے اس سورت کا انداز بھی مکی دور کے درمیانے دور کا ہے کہ جس میں تانے تشنی مذاق کھیل یہ تو شامل تھا ہی لیکن بہت زور و شور سے ابھی تکلیفیں پہنچانے کا سلسلہ نہیں تھا 30 آیتیں ہیں ٹوٹل 380 کلمات ہیں 380 اور 1518 حروف ہیں اس سورت کے بنیادی مضامین میں وہی تین چیزیں ہیں جو مکی سورتوں میں ہوتی ہیں توحید رسالت اور قیامت مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا اور خاص طور پہ یہاں فطرت کو ٹچ کرنے والے دلائل دے کر بتایا گیا کہ تمہیں مرنا تو ہے ہی آج اس دنیا میں توبہ کر لو تاکہ کل پریشان نہ ہو اور پھر بالکل آخری آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کو ان کے حال پہ اب چھوڑ دو ساری حجتیں تمام ہو گئیں ان کی اصلاح کے لیے اپنے آپ کو ہلکان نہ کیجئے یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کی دعوت کو سنیں سمجھیں تو لہٰذا آپ اپنے آپ کو کسی اور کام میں مصروف کریں اس میں تھوڑا سا میں پچھلی قوموں کے حالات پہ بھی بات ملے گی تو آئیے سورت کو شروع کرتے ہیں اور آیتوں کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم لیں گے اس کو سورت کی کچھ خاص باتیں ہیں جیسے کہ سورتوں کے جو فضائل ہوتے ہیں یہ بھی صحیح احادیث سے جو ہوں اسی کو لینے پڑتے ہیں عام اپنے طور پہ تو لوگ کئی سورتوں کے ساتھ بناتے ہیں لیکن ہمیں ہر سورت کی فضیلتیں تو نہیں ملتی سچی جو بات ہے لیکن کچھ سورتوں کی ملتی ہیں جس میں سے ایک سورت سجدہ بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن فجر کی نماز میں الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں حل اتا علی الانسانی یعنی سورت دہر پڑھا کرتے تھے تو اگر آپ فجر کی نماز میں لمبا پڑھنا چاہتی ہیں قرت تو جمعے کو پڑھیں اب آپ دیکھیے کوئی یہاں رکے کیوں پڑھیں اچھا جمعے کو پڑھ سکتے ہیں تو پھر کیا ہفتے کو نہ پڑھوں اتوار کو نہ پڑھوں پڑھیے بس جمعے کو اس نیت سے پڑھیں کہ اس دن پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے باقی دن بھی پڑھیں لیکن اس میں کوئی اپنے دل میں خاص ایکسٹرا اجر کی کوئی امید نہ رکھے پھر اسی طرح سورت سجدہ کے بارے میں آتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ سورت ملک میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے سورت سجدہ اور سورت ملک پڑھتے تھے یعنی اس کے بغیر سوتے نہیں تھے یہ ترمذی کی روایت ہے کچھ چیزیں سورت کے دوران بھی انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم حروف مقطعات اور خاص طور پہ الف لام میم وہی جس سے سورت بکرا شروع ہوئی تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین کتاب کا نزول اگر صرف اب آپ ترجمے کو دیکھیں تو کتاب کا نزول دیٹس اٹ یہ تو اب ہم اپنی مجبوری کے لیے کرتے ہیں نا کہ اتاری ہے یہ کتاب اللہ نے اللہ کی طرف سے سمجھنے کے لیے اس سینس کو پورا کرنے لیکن دو لفظ تنزیل الکتاب دیٹس اٹ جملہ ختم اس کتاب کا نزول کس کی طرف کیا ہے اس کو بعد میں بتائیں گے لیکن مزید تصدیق کر دی لا ریب فیہ کوئی شک نہیں اس میں کس میں اس کتاب کے بارے میں اس کے مضامین کے بارے میں اس کے اللہ کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں کدھر سے آئیے اب بتایا میں رب العالمین کی طرف اب دیکھیے کہ اس طرح کا آغاز ہے جیسے کبھی ریڈیو پر کوئی بھی اعلان کرنا ہو تو ایک دم لوگ آ کے کہتے ہیں ہم فلاں اسٹیشن سے بول رہے ہیں، یہ چینل ہے، ادھر سے بول رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے قرآن پاک کی اکثر صورتیں اسی اعلان کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ چینل کسی انسان کا چینل نہیں، یہ رب کا ہے جو عالمین کا رب ہے، جس نے لوگوں کے جسمانی رزق کا انتظام کیا اس نے روحانی رزق کا انتظام کیا۔ بالکل یہاں کی خبریں لا ریبہ شک سے پاک ہیں، سچی خبریں ہیں، من گھڑت خبریں نہیں ہیں، جھوٹی جھوٹی باتیں نہیں ہیں۔ تو تنزیل یہاں بمانی منزل ہے، یعنی یہ قرآن نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے۔ کسی کا دل ہلانے کے لیے یہ بات بہت ہے، کیونکہ یہ کتاب نہ کسی دانشور کی ہے، نہ فلسفی کی ہے، نہ مورخ کی تصنیف ہے، اور اس کتاب میں نہ کسی زبان جاننے والے شخص کی کوئی بات دکھتی ہے کہ وہ بڑا فصیح تھا، بلیغ تھا، کسی شاعر کی شاعری نہیں، ورنہ تو یہ ساری باتیں ادھوری رہتی۔ یہ کتاب تو اس رب کی طرف سے ہے جو زندگی کے ایک ایک شعبے میں انسان کی رہنمائی کرتا ہے، پورے آب و تاب کے ساتھ وہ اپنے کلام کو پیش کرتا ہے، کوئی شرم نہیں، کوئی شرمندگی اس کو نہیں۔ یہ کتاب مکمل بھی ہے، جامع بھی ہے۔ جس رب نے رات اور دن کا مکمل نظام بنایا اس نے ایک ایسی کتاب دی جو لوگوں کے ہر مسئلے کا حل ہے، جس کو پڑھنے کے بعد انسان محسوس کرتا ہے کہ واقعی میں نے بہت کچھ پا لیا۔ اس کے باوجود لوگوں کا حل کیا؟ ام یقولون افترا، کیا وہ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اسے خود گھڑ لیا؟ یہ حال ہے لوگوں کا۔ اتنی پیاری کتاب، اتنی سچی کتاب، اتنا کچھ، اور پھر بھی لوگوں کا حال کیا ہے کہ اچھا جی یہ لگتا ہے کہ خود ہی گھڑی گھڑائی باتیں ہیں۔ کہا نہیں، ان کی غلط فہمی دور کرو، بل هو الحق من ربک، بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، کوئی جھوٹ نہیں، کوئی اس میں شک نہیں ہے۔ آئی کیوں ہے؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ، تاکہ آپ ڈرائیں اس قوم کو کہ نہیں آئے جن کے پاس کوئی ڈرانے والے۔ آئی کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ایک جملے میں کتنی ہی باتوں کا اظہار ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کتاب کا بے شک ہونا یا شک سے پاک ہونا، اور اس کو دنیا میں ہر انسان کی ضرورت قرار دیا جانا۔ اس کا انکار کرنے والوں نے انکار یہ تو نہیں کیا کہ یہ کتاب ایسی نہیں ویسی نہیں، ہاں یہ کہہ دیا کہ یہ آئی ایسے شخص کی طرف سے ہے جس کو اس نبی نے خود لکھ لی۔ یعنی قرآن کی دعوت کا انکار نہیں کر سکے، اس کی خوبصورتی کو نہیں جھٹلا سکے، لیکن یہ جھٹلا دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ کیوں؟ کہ آج یہ مان جاؤ کہ یہ تمہارے نبی نے لکھی ہے تو کل ہم بھی منوا لیں گے کہ اچھا جی ہماری کتاب ہمارے نبی نے لکھی ہے، یہ جیسس کی باتیں ہیں، یہ گیتا ہے، یہ فلاں کی بات ہے۔ دیکھیے اسلام کو دوسرے تمام دینوں سے جدا کرنے والی جو چیز ہے نا، وہ یہ چیز ہے کہ اسلام کی نسبت السلام سے اللہ کی ذات ہے۔ دوسروں کے دین لوگوں کے لکھے ہوئے، جیسے میری ملاقات ایک سکھ خاتون سے ہوئی تو انہوں نے مجھے لا کے دکھائی، جس طرح ہم اپنا قرآن اتنی اختیار سے جزدانوں میں لپیٹتے ہیں، انہوں نے اتنی بڑی کتاب تھی بڑے پیار سے لائی، ہاتھ دھو کے پھر کھولا اور کہنے لگی میں نے اس کا کور سیا اور سلانا ہے اور کیا کہانی تھی اس کی۔ تو میں نے کہا یہ ہے کیا؟ کہتی یہ ہمارے گرو نانک کی لکھی ہوئی کتاب ہے، کہتی پنجابی میں۔ میں کہا اچھا لاؤ کھولو پڑھتے ہیں۔ کھولا تو وہ پنجابی یہ نہیں تھی جو ہم بولتے ہیں، میں نے کہا شاید میں کچھ پڑھ سکوں، لیکن وہ چائنیز زبان یا ہندی زبان کی طرح لکھا ہوتا۔ پھر وہ مجھے پڑھ کے سنا رہی تھی، میں نے کہا گرو نانک کون تھے؟ کہتی وہ ہمارے بڑے تھے، اس میں سارا وہی لکھا ہے جو توحید ہے، اللہ کو مانو، یہ ہے دس اینڈ دیٹ۔ میں نے حیرت سے جو چیز فیل کی، مجھے لگا کہ یہ گرو نانک کا نام لے کر آج جو ان کا مذہب کی بنیاد ہے، کسی وقت پہ یہ توحید پہ ہوں گے، جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی حرام سے منع سب، لیکن لوگوں کا آج مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے اس خدا کو چھوڑ کے گرو نانک کو اپنا بڑا سمجھ لیا، یہ مسئلہ۔ کہتی ہم بال نہیں کاٹتے، میں نے کہا کیوں نہیں کاٹتے؟ کہنے لگی کہ فطرت پہ ہیں، گرو نانک نے منع کیا۔ تو میرے دل میں پھر سوال تھے ناخن کاٹتے ہو، شیو کیوں کرتے ہو، یا دوسرے کام کیوں کرتے ہو، یا یعنی کوئی بندہ پھر جسم سے ساری گندگی بھی نہ دھوئے، فطرت کا حصہ ہے. ہر مذہب کے بگاڑ کی وجہ یاد رکھیے، دین لانے والے کی ذات میں ایگزیجوریشن. یہود کا مسئلہ کیا تھا، نصارہ کا مسئلہ کیا تھا، یہی مسئلہ تھا. آج کے کرسچینز نے حضرت عیسیٰ کو کیوں خدا بنا دیا، اور آج کے مسلمان نفس سلم کو انسان سے بڑھ کر کچھ اور کیوں ثابت کرتے، ایک ہی مسئلہ. تو بڑے لوگ دین پہ ہوتے ہیں لیکن لوگ ان کے بعد بدل دیتے ہیں بات کو. دوسری بات، اس آیت میں آپ دیکھیے گا کہ یہ جو بات کہی گئی کہ ان کی طرف بھیجا گیا جن کے پاس کوئی ڈرانے والا ہی نہیں تھا. ما اتاہم من نذیر، اب نذیر سے مراد اس جگہ رسول ہے. اللہ کے نبی سے پہلے قریش مکہ اور اس کے ارد گرد کے جو لوگ تھے انہوں نے کبھی بھی کسی رسول کو نہیں پڑھا. حضرت شعیب علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں تقریباً 2000 سال کا فرق ہے. آپ کہیں 20 صدیاں، 20 سینچریز، نہ کوئی 200 سال زندہ رہتا ہے نہ کوئی اس کو پاتا ہے، لیکن اس دوران جب اتنی خاموشی رہی اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ اچھا پھر کوئی نبی تو ادھر آیا ہی نہیں، تو پھر تو یہ بڑا ظلم ہے اگر اس سے پچھلے لوگوں کو مشرک آ جائے. اسی وجہ سے کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرک نہیں مانتے، آپ کے خاندان کو مشرک نہیں مانتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ نبی کا باپ مشرک ہو یہ نبی کی توہین ہے. حالانکہ حقیقت کیا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی واقعی مکہ کی زمین میں نہیں آیا حضرت شعیب کے بعد، لیکن کتنی دور ہے ملک شام وہاں سے؟ آج بھی دیکھیں 2-3 گھنٹے کا سفر ہے، 1-1.5 گھنٹے میں جہاز میں آپ پہنچتے ہیں. چلیے روڈ سے بھی جائے، جتنا مکہ سے مدینہ کا سفر ہے اتنا ہی تھوڑا آگے پیچھے تھے، نبی موجود تھے. تاریخی شواہد موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے لوگوں میں بھی پچھلے انبیاء کی چھوڑی ہوئی تعلیمات کا اثر تھا. کچھ لوگ ایسے تھے جو اسلام سے پہلے بھی غیر کا ذبیحہ نہیں کھاتے تھے، جیسے زید بن عمر بن نفیل ایک شخص ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی نبوت سے پہلے بھی ملے، ان کا اس سے پہلے انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے کسی غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھایا، انہوں نے کبھی بھی کوئی ایسی بت کی پوجا نہیں کی، ان کے اندر موجود تھی. بیت اللہ کو دیکھ لیجئے، خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہوئی یہ سارا آپ کی نبوت سے پہلے کا معاملہ ہے نا، کون سی چیزیں تھیں جو ان کو بتاتی تھیں؟ دوسرے انبیاء کی تعلیمات موجود تھی، کچھ لوگوں کے پاس حقیقت میں سچا پیغام تھا. کچھ اس طرح کے شواہد ملتے ہیں، کچھ چیزیں میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں اور آپ انجوائے کریں گے کہ کس طریقے سے آج کے دور میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ اسلام سے پہلے بھی وہ لوگ بہرحال دین کو جانتے تھے. چھوٹی سی بات جسے آپ اپنے حالات سے ٹیلی کر سکتی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اب قرآن پڑھ لیا، تو ہمارے ماں باپ کو کیوں گناہ، کیونکہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، کہتے ہیں نا. اب آپ میں سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ دیکھے نا پھر ہمارے گاؤں میں کوئی قرآن پڑھانے کا انتظام تو ہے نہیں، اور کوئی ہے ہی نہیں ایسی کہانی، تو پھر ان کو گناہ کیوں؟ تو اس کا جواب آپ کو یہاں انشاءاللہ ملے گا کہ کبھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. پہلی بات یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کسی بندے پہ ظلم نہیں کرے گا قیامت کے دن. دوسری بات یہ ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر بندے تک ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، براہ راست یا کسی بھی اور ذریعے سے ہدایت کا پیغام ضرور پہنچایا. جن لوگوں تک واقعی نہیں پہنچا ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ان کو میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کہیں گے فرشتوں کے ذریعے سے یا جیسے بھی اللہ تعالیٰ چاہے کہ تم سب آگ میں کود جاؤ. کچھ کہیں گے اچھا جی اللہ نے کہہ دیا، کود جاتے ہیں، جائیں گے کود جائیں گے. کچھ کھڑے ہو جائیں گے بحث کرنے، حجت کرنے، کیوں بھائی، کیسے، کس وجہ سے، ہم نے تو نہیں کہا تھا، ہمارے پاس آپ بھیجتے ہیں نبی، پھر دیکھنا ہم کتنا سیکھتے. اللہ تعالیٰ کہیں گے بس وہ جو چلے گئے نا ان کو پکڑ لو، نبی اگر آ بھی جاتے ان تک پیغام پہنچ جاتا یا ان کو کتاب مل جاتی انہوں نے مان لینا تھا، اور یہ جو بھی یہاں حجتیں کر رہے انہوں نے وہاں ان سے بھی حجتیں کرنی تھی. ان کو آگ میں ڈال دو، ان کو جنت میں ڈال دو، پیچھے ہی پڑ چکے ہیں. پچھلی صورت میں کہہ دیا کہ اللہ کے پاس غیب ہے، وہ ظلم نہیں کرے گا، زیادتی نہیں کرے گا، لہذا کوئی یہ نہ سوچے کہ اس تک پیغام نہیں گیا اور اللہ اس کو پکڑ لے. کوئی گونگا ہے، کوئی بہرا ہے، اندھا ہے، کوئی کسی صحرا میں پیدا کیا گیا، کسی جنگل میں رہا، اللہ کو پتا اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اس کے برعکس اگر اب ہم تھوڑی سی عرب اور مکہ کے ارد گرد کی کہانی دیکھیں تو حضرت اسماعیل تقریباً 2500 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئے. بیچ میں ڈائریکٹ تو کوئی نہیں آیا لیکن حضرت شعیب علیہ السلام آئے. اب 2000 سال گزر چکے. اب ہوا کیا کہ اس دوران ادھر ادھر کے جو نبی ہوتے تھے ان کے ذریعے پیغام جو تھا وہ پہنچتا تھا. ایسے شواہد موجود ہیں آج بھی مکہ کی ہسٹری میں. اگر آپ خود بھی پڑھنا چاہیں تو تاریخ مکہ ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے, دارالسلام کی چھپی بھی ہے. آپ پوری ہسٹری پڑھیں مکہ کی, مدینہ کی بھی الگ بک ہے اور مکہ کی بھی ہے, کہ کس طریقے سے ان کے ارد گرد جو نبی آئے, حضرت موسیٰ, داؤد, سلیمان, عیسیٰ, یہ جو تھے وہاں اس کے ارد گرد کے علاقوں میں تھے. اور حضرت ابراہیم کا دین دین ابراہیمی تھا. سب سے پہلے جو بت پرستی مکہ کے یا حرم کے ارد گرد شروع ہوئی تھی یہ عمر بن لوہی کے نام سے شروع ہوئی تھی. یہ وہ شخص تھا جس نے پہلا بت لا کر خانہ کعبہ میں رکھا تھا. تجارت کے لیے یہ جاتے تھے, جیسے آج کل لوگ ویسٹرن کنٹریز میں جاتے ہیں نا تو وہاں سے بت اور تصویریں اور ایسی ڈیکوریشن پیسز خرید لیتے. یہ گیا, اس نے وہاں سے ایک بت خریدا, لوگوں کو بڑا اچھا لگا, نئی چیز سب کو اچھی لگتی ہے. آہستہ سے اس نے کہا کہ بڑا خوبصورت ہے, چلو ادھر کیا رکھے, سبھی کی کٹھی چیز ہے, اس کو لا کے حرم میں رکھ دیں. اس نے وہ بت وہاں رکھ دیا. اب کچھ عرصہ ایسی زمانہ گزرتا رہا, لوگوں کو پتا تھا یہ ایک ڈیکوریشن پیس ہے. اگلا دور آیا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں یہ کوئی خاص بات ہوگی, چلو اس بت کی پوجا کرتے ہیں. اور ہوتے ہوتے پھر اب ایک چک گیا, دوسرا جائے گا وہ اس سے بھی اچھا ڈیکوریشن پیس لے آئے گا. ایسے ہوتا ہے نا, انہوں نے کہا ہم کم ہے. ہونے کیا لگا, ہر قبیلے کا بندہ جب جاتا بت لے کے آتا, کیونکہ وہ عام طور پہ مشرکوں کے جو ڈیکوریشن پیسز ہوتے ہیں وہ بت ہی ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ حرم 360 بتوں سے بھر گیا. اور آہستہ آہستہ ان کو عبادت میں شامل کر لیا گیا, ان کے طفیل سے دعائیں مانگی جاتی رہی, عبادت میں ان کو بیچ میں رکھا جاتا رہا. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اس دور میں بتوں سے رکے ہوئے تھے. چند نام بولتی ہوں, اگر نام بھی لکھ سکیں لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اندھیروں کے دور میں بھی اللہ کچھ لوگوں کو خیر کے لیے چنتا ہے. جیسے اللہ کے نبی کے قریب کے دور میں ایک شخص تھا قص بن سائدہ, پھر امیہ بن ابی سلط, سوید بن عمر, وقی بن سلمہ, عمر بن جندب, ابو قیس سرما, زید بن عمر, ورقہ بن نوفل, عثمان بن خویرس, عبداللہ بن جہش, عامر بن ضرب, اور اسی طرح کچھ اور 8-10 نام ہیں. کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کو اس دور میں لوگ حنفاء کہتے تھے, حنیف کی جمع. آج وہابی کہتے ہیں, اس دور میں حنفاء کہتے تھے. یہ وہ لوگ تھے جو علل اعلان توحید کی دعوت دیتے تھے, مشرکین کے مذہب سے بے تعلقی کا صاف اظہار کرتے تھے. اب ان لوگوں کے ذہنوں میں جو تعلیمات تھی وہ پچھلے انبیاء کی تھی نا. اس کے علاوہ اگر آپ تھوڑا سا عرب کے حدود عربے کو جانتے تو یمن قریب کا علاقہ ہے, 4th یا 5th صدی عیسوی کے جو کتبات کتبے ہوتے ہیں نا, جو آثار قدیمہ میں ملتے ہیں, اس کو دیکھیں تو پتا چلتا ہے کہ اس دور میں ایک توحیدی مذہب اس علاقے میں موجود تھا جس کے پیروکار الرحمن رب السما والارض ہی کو الہ واحد تسلیم کرتے تھے. ایک کتبہ ہے 378 میں ایک عبادت گاہ کے کھنڈر سے ملا جس میں لکھا ہوا تھا یہ معبد یعنی عبادت خانہ الہ ذو سما کے لیے بنایا گیا, یعنی آسمان والے رب کے لیے بنایا گیا. اسی طرح تاریخوں کو چھوڑ کے اگر صرف آپ کو کوٹیشن بتاؤں, ایک ایسا کتبہ ملا کہ جس پر یہ لفظ لکھے ہوئے تھے کہ بخیلی رحمانان, کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کے گھوڑے کے لیے. پھر کچھ اس طرح بسم اللہ العز الا لہ لا شکر الا لہ کے لفظ ملتے ہیں. تو ان ساری چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اندھیروں کے دور میں نہیں آئے تھے, کچھ لوگوں تک ہدایت پہنچی تھی لیکن باپ دادا کا نام لے کر لوگ اس ہدایت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو بات کہہ دی کہ ماں تاہم من نذیر من قبلک, تو اسے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ براہ راست نہ ہو, انڈائریکٹ ہے. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کیوں آتے ہیں, کتابیں کیوں آتی ہیں, لعلہم یہتدون, تاکہ وہ ہدایت پائیں. لوگ ہدایت لیں تو پھر ہی فائدہ ہوگا, ادروائز فائدہ ان کو نہیں ہوگا. اس طرح آپ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی تو واقعہ سنا نا, ورقہ بن نوفل, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہلی وحی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے اپسٹ تھے تو آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں اور انہوں نے آپ کے بارے میں کہا کاش میں اس وقت تک زندہ ہوں جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی. تو آپ نے کہا مجھے کیوں نکالے گی, کہا کہ جو بندہ حق پیغام لے کر آتا ہے لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں. تب وہ ورقہ بن نوفل مسلمان تھے. پھر اسی طرح جب آپ بچپن میں تھے ابھی تو اپنے چچا کے ساتھ گئے تو بحیرہ راہب نے آپ کی تصدیق کی تھی کہ جب آپ آئے تو میں نے دیکھا کہ سارے پہاڑ اور ساری چیزیں سجدے میں تھی, تو اس طرح کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی بالکل اناڑی لوگ نہیں تھے، ان کو پتا تھا اور اللہ کی پہچان لوگوں کی فطرت میں. اسی لیے اب اگلی آیتوں میں پھر اللہ تعالیٰ کی توحید، اور اب آپ اگلی ساری صورتوں میں ایسے ہی دیکھیں گے سوائے ایک دو مدنی صورتوں کے، کہ کیسے بار بار اللہ تعالیٰ میں کائنات سے سبق لینے کی دعوت دیتا ہے. اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینهما فی ستۃ الایام، اللہ وہی تو ہے، یعنی تم کدھر ڈھونڈ رہے ہو؟ اللہ کو دیکھنا ہے تو وہ تو وہی ہے جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے، اور جو ان دونوں کے درمیان میں. اس دور میں ایک اور شرک یہ تھا کہ آسمان کا رب کوئی اور ہے، زمین کا کوئی اور ہے. دو خداؤں کا تصور بہت عرصہ دنیا میں موجود رہا. جیسے ایرانی لوگ تھے، وہ دو خداؤں کی بات کرتے تھے، ایک کو رب السما کہتے تھے، ایک کو رب الارض کہتے تھے. اسی طرح دو خدا ڈھونڈے گئے، ایک خیر کا رب اور ایک شر کا. خیر کے خدا کو لوگ یزدان کہتے تھے اور شر کے خدا کو اہرمن کہتے تھے. ہرمن جیسے لفظ ہوتے نا ہاسے. اللہ تعالیٰ نے سب کے نظریات کو درست کیا کہ اللہ الذی خلق السماوات والارض، اللہ نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو اور اس کے بیچ کی چیزوں کو. کیوں؟ آپ دیکھیے کہ کوئی بھی کام دنیا میں جو ہوتا ہے، مثال لے لیجئے بادل کہاں بنتے ہیں، جمع کہاں ہوتے ہیں؟ نیچے سے جاتے ہیں نا. سمندر زمین پہ ہے نا، ہوائیں آسمانوں پہ ہیں. اب بتائیں کہ زمین کا سمندر انکار کر دے کیونکہ وہ کسی اور خدا کے چارج میں، وہ کہتا نہیں میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہ سمندروں سے اٹھ کے بخارات جائے اور بادل بنے، اور آسمان والا کیا کر لے گا؟ چلے دوسری طرف آ جائیں. زمین والا چاہ رہا ہے کہ اپنے بخارات کو اوپر دے، آسمان کا خدا اجازت ہی نہیں دے رہا کہ نہیں نہیں میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے اس کے پانی کو لینے کی. بارش ہو سکتی تھی، دونوں چیزیں ملی تو پانی ملا نا. کھانے کا ایک لکما، صرف ایک لکما جو گندم کا یا اناج کا ہمارے منہ میں جاتا ہے، زمین و آسمان کی کوآرڈینیشن سے ہوتا ہے نا. تو پھر آپ سوچ لیجئے ہدایت کا سلسلہ ایک سے کیسے ہوتا ہے. یہاں ایک سائڈ پوائنٹ نوٹ کیجئے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ چاہے گا تو ہمیں ہدایت ملے گی. تو یک طرفہ نہیں بات ہوتی، اوپر سے اللہ چاہے گا، نیچے سے تم چاہو گے. آپ ہر چیز کو دیکھیں، نر اور مادہ کے ذریعے ہر چیز کو دو کے ذریعے سے دنیا میں رکھا، تو ہدایت بھی اسی سے ملے گی جو خود چاہے گا. اللہ تعالیٰ نے تو چاہا، کتنے دنوں میں بنایا؟ فی ستۃ ایام، چھ دنوں میں بنایا. ثم استوی علی العرش، پھر جا کے عرش پر متمکن ہو گیا، وہاں جا کے ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ چھ دنوں میں بنایا تو کیوں بنایا؟ پہلی بات، ایک ہی میں کیوں نہیں بنا دیا، جبکہ ہم پیچھے تو پڑھ چکے کہ صاحب کن فیکون ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ چھ دن کیسے تھے، کیا یہ یہی چھ تھے ہفتے کے چھ دن؟ تو ساتواں دن کون سا تھا؟ تو پہلی سی بات یاد رکھیے کہ اللہ نے کہہ دیا نا چھ دن، تو سمے نوات آنا. وہ چھ دن میں بھی بنا سکتا ہے، وہ چھ سیکنڈ میں بھی بنا سکتا ہے، وہ چھ ہزار سال میں بھی بنا سکتا ہے. جب اس نے کہہ دیا کہ میں نے بنایا تو مان جو. ہاں قرآن سے جو چیز ہمیں ملتی ہے، ایک جگہ آتا ہے کہ یہ دن کتنے، فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، ایک ہزار سال کے برابر وہ دن بنتا ہے جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے آیت نمبر پانچ میں. دوسری بات، سورۃ معارج کی آیت میں آتا ہے فی یوم کان مقدارہ خمسین الف سنۃ، وہ ایک دن جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی ہوگی. تو اب آپ بات کریں، دنیا میں رہتے بھی دن رات ہمارے فرق ہے مختلف ملکوں میں، تو اللہ کے لیے تو بالکل مشکل ہے، تو لہٰذا ان پہ وقت ضائع کرنے کی ضرورت نہیں. ہاں صحیح روایت سے یہ ملتا ہے، چھ دنوں کی پوری تقسیم ملتی ہے، میں نے آپ کو پیچھے لکھائی بھی تھی غالباً سورۃ الانعام کی آیتوں میں کہ کس دن کیا بنا. ایک دن سورج بنا، ایک دن آسمان بنا، زمین بنی، سب کچھ کرتے ہوئے آخر میں پوری دنیا پوری ہو گئی. اللہ نے یہاں میں تدریج بھی سکھائی ہے، صرف ہم اپنی سمجھ کے لیے بات کر رہے ہیں کہ تدریج سے کام کرو، گریجولی کام کرو، ہر چیز کو مختلف طریقے سے لے کے چلو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ دو دن ہیں جن کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور اللہ ہی ان کی حقیقت کو جانتا ہے، اور میں اس کو برا سمجھتا ہوں کہ قرآن میں وہ بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں، کوئی لفاظی کا شوق نہیں. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے کچھ لوگوں کو، وہ اپنی آوازوں کو، درسوں کو چمکانے کے لیے ایسی آیتوں کو تو خوب کھول کھول کے پیش کرتے ہیں، اور چونکہ وہ ایک چٹکل ہوتی ہے، ایک نئی چیز لگتی ہے، کہانی اور سٹوری بنتی ہے، تو لوگ بڑے مزے سے سنتے ہیں. ایسی باتوں میں بات زیادہ کرنا بڑی ضرورت کی بات ہے، الا یہ کہ انسان کے پاس کوئی چیز کی دلیل موجود ہو.
پھر اگلی چیز جو بڑی خوبصورت ہے وہ کہ تم مستوى علی العرش، سب کچھ بنا کے اب عرش پہ چلا گیا. عرش واقعی ایک چیز ہے، جگہ ہے جہاں اللہ کی ذات موجود ہے، لیکن کہاں ہے، کیسے؟ امام مالک کا وہی جملہ یاد رکھیے کہ الاستواء معلوم، یہ تو معلوم ہے کہ اللہ وہاں مستفی ہوا ہے. یہ لفظ یہاں بھی موجود ہے استواء. کیفیتہ مجہول، کیفیت کے یہ ہمیں نہیں پتا، اس سے ہم جاہل ہیں. کھڑا ہے، بیٹھا ہے، لیٹا ہے، ٹیک لگائی ہے، نہیں، نہیں سکم اس لیے ہی شعیت. اور آخر میں انہوں نے کہا کہ وہ سوال انہو بدا، اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے. اور کہنے والے سے کہا اگر آج کے بعد تم نے یہ سوال پوچھا تو تمہیں اپنی محفل سے نکال دوں گا. اتنے ہمارے آئمہ کرام سخت ہے دین کے مسائل میں، کسی کی الٹی سیدھی بات کے بارے میں. تو لہٰذا اسی سے یہ دین بچا ہوا ہے. پھر فرمایا ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اللہ کے سوا کوئی سفارشی اور کوئی مددگار نہیں. افلا تتذکرون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا حامی و مددگار بناتے ہو. اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پکڑ لیا تو کیا تمہارے دیوی دیوتا، تمہارے بزرگ، تمہارے بڑے چھوٹے تمہیں بچا سکتے؟ لہٰذا ایسی باتیں کر کے تم اللہ تعالیٰ کے جوش کو، اس کے غضب کو آواز نہ دو. اس نے تمہیں جو کچھ دیا ہے مقصد سمجھو. تتذکرون، نصیحت لو، عبرت لو، آخر یہ بنایا کیوں، کس طرح سے لیا. اور یہ بہت زیادہ ایک قسم کا انسان کو متوجہ کرنے کا انداز ہے نا، ڈرانے کی بات ہے. غور کرو، فکر کرو، ایسی ایسی باتیں کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ نے اگر پکڑ لیا تو تمہیں کون بچانے آئے گا؟ پھر مزید وہی بات، یدبر الامر من السماء الی الارض، تدبیر فرماتا ہے ہر چھوٹے بڑے کام کی آسمان سے زمین تک. ایسے لگ رہا ہے نا اوپر سے آرڈرز آ رہے ہیں. دفتری زبان میں لوگ کہتے ہیں جی اوپر سے آرڈر آئے ہیں، افسر صاحب نے کہے. اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں، لیکن آیت کو پڑھتے ہی جو فیلنگز آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں، ہر فیصلہ اوپر سے آتا ہے. آپ کہتے ہیں فیصلے زمین پہ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ من السماء الی الارض. توحید کیا ہے؟ کہ انسان اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اوپر سے آیا ہوا معاملہ سمجھے. یقین کریں شکوے ختم، گلے ختم، لوگوں سے ناراضگی ختم، پریشانی ختم، امیدیں ختم، سب ختم ہو جائے گا جب آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے کو اوپر سے آیا ہوا معاملہ سمجھیں گے. یہی تھا نصیب میں، یہی ملنا تھا، یہی کھا سکتی ہوں، یہی شوہر ملنا تھا، یہی بچہ میرے نصیب میں تھا، یہی بہو مجھے ملنی تھی، یہی نند بننی تھی. من السماء الی الارض، اوپر سے آرڈیننس آتے ہیں، نیچے اس کو اپلائی کر دیا جاتا ہے. کر لو جو کرنا ہے، چیخو، شور مچاؤ، نہ مانو، دکھو، جلو، کوڑو، کوئی بات نہیں، تمہاری مرضی، لیکن فیصلے اوپر سے آتے ہیں. یہ ہے سچی توحید. بندہ مومن ہر لمحے اپنے آپ کو اللہ کے فیصلوں میں بندھا ہوا پاتا ہے، اس لیے وہ انسانوں سے اوپر ہو کے سوچتا ہے. بس آپ دیکھیے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اور اوپر سے لائٹ آ رہی ہے نا، ہم سب اگر چھت پہ دیکھیں ہمیں بلب لگے ہوئے دکھیں گے، جتنے بھی لگے ہوئے ہیں. لائٹ اوپر سے آ رہی ہے لیکن اس کا اثر آپ کو اپنی کاپیوں پہ دکھ رہا ہے، آپ اس کی روشنی میں نوٹ کر رہے ہیں. اوپر سے لائٹ بند کر دیں، کریں کوشش، نہیں دیکھ سکیں گے نا. فیصلے اوپر سے آتے ہیں، کوشش ہم کریں گے. بٹن نیچے ہے، بیسٹ ایگزامپل ہے اس کو سمجھنے کی کہ بٹن نیچے آپ کے ہاتھ میں ہے، جس کی ذمہ داری ہے وہ اس کو آن کر سکتا ہے. لیکن اگر اوپر سے بلب فیوز ہو چکے ہوں تو بھی نہیں چلے گا. اوپر کے بلب لگے ہوں لیکن نیچے سے آپ بٹن نہ کھولیں تو بھی نہیں چلے گا. یہ ہے تدبیر، یدبر الامر، یہی ہے تقدیر اور تدبیر کا معاملہ. تدبیر اللہ کرتا ہے، یدبر الامر ہے، لیکن بندہ اس کے اندر کوشش کرتا ہے، اللہ کے فیصلوں کو منانے لگتا ہے. اور تدبیر عربی زبان میں کہتے ہیں نتیجے کو سامنے رکھ کر انجام تک سوچنا، اینڈ کیا ہوگا. اللہ نے یہ دنیا ایسے کھیل کھلونے میں نہیں بنا دی، کوئی بے نتیجہ نہیں بنائی، انجام کو سامنے رکھ کر بنائی. ہم سے بھی یہی چاہتا ہے کہ معاملے اچھے کرو، سوچ کے کام کرو، ہر بات میں کود پڑنا اچھا نہیں ہوتا. کام کرنا آتا ہے نہیں آتا، کرنے لگ جاؤ. ہر بات اچھی کرو یا بری، اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے تیار رہو. ہم وقت چلاتے ہیں، عموماً انسانوں کی زندگی میں چل چلاؤ کا معاملہ ہوتا ہے، دیکھیں گے کیا ہوگا. آج کے بعد اپنی زندگی سے یہ جملہ نکال دیں، دیکھتے ہیں پھر آگے کیا ہوتا ہے. نہیں، پہلے آگے دیکھ لیں پھر کریں. گھر سے نکلتے ہی پہلے منزل کو دیکھیں پھر قدم بڑھائیں. اگر آپ کو باہر نکل کے اس طرف جانا ہے تو پہلے ادھر قدم بڑھیں گے نا، پہلے دیکھیں کدھر جانا ہے. باہر کھڑے ہو کے سوچیں گے ادھر جاؤں ادھر جاؤں، ہمیشہ زندگی میں ڈھل مل رہیں گے. ہر بندہ اتنا زیادہ ڈیسائسو ہو، اتنا زیادہ اپنی ذات میں مضبوط ہو کہ جو اس کو کرنا ہے اس کو نہیں دوسروں کو بھی پہلے سے پتا ہے. بہترین مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ کہ جو آپ نے کرنا ہے آپ کو پہلے سے پتا ہو، آپ کے کاغذوں میں وہ سارا لکھا ہو، فلور پلان پہلے بنتے ہیں. آپ گھر بنائیں، مزدور سے پوچھیں، جو بھی گھر بنوانے کا ذمہ دار ہے پوچھیں کیا بن رہا ہے، دیکھتے ہیں اب کیا بنتا ہے. بتائیں کوئی آرکیٹیکچر کام کرے گا؟ آرکیٹیکچر کو آپ کہتے ہیں سب سے زیادہ پیسے دیتے ہیں شروع میں. نقشہ بنانا گھر بنانے سے بعض دفعہ مشکل اور مہنگا پڑتا ہے. نقشہ ہی نہیں پاس ہو رہا، گھر ہی نہیں شروع ہو رہا، دو دو سال لگ جاتے ہیں لوگوں کو. اب آپ کہیں جی یہاں یہ بنانا ہے، وہ کہتا اچھا دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے، بھائی سنائیے آپ نے کیا بنایا، کتنے بیڈ روم ہیں، کتنے بات ہیں، کیا کہتے ہیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. بلاتا ہوں آدمیوں کو، لگاتا ہوں کام شروع کریں، کیسا گھر بنے گا. آج پڑھی لکھے دور میں لوگ سمجھتے ہیں ایک ایک بٹن گن کے وہ بتا دیتے ہیں آپ کی بلڈنگ میں اتنے بٹن لگنے ہیں، اتنی اینٹیں چاہیے، اتنا سیمنٹ چاہیے. وہ پہلے کے دور تھے، لوگ اندازوں سے بد کام کرتے تھے، کبھی بچ گیا کبھی کم ہوا. آپ دیکھا کریں آج کل گھر یوں چٹکیوں میں بنتے ہیں. انہوں نے پہلے ایسٹیمیشن کی، اتنے اسکوائر فٹ ہے، اس پہ اتنی اینٹیں لگنی ہے، اتنا سیمنٹ ہے، پہلے دن بتاؤ سارا کچھ اسٹاک میں موجود ہے. اتنی بڑی بڑی بلڈنگز ایسے تھوڑی بن جاتی ہیں دنوں میں. ہم جیسے ہوں تو دیکھتے ہی رہ جائیں اور پتا چلے وہ تو ادھر یہ کم ہو گیا، چلو یہ رنگ لگا دیتے ہیں، یہاں یہ شیشہ ختم ہو گیا اس کی جگہ پلاسٹک لگاتے ہیں. نہیں، یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون. تدبیر فرماتا ہے ہر چھوٹے بڑے کام کی آسمان سے زمین تک، پھر رجوع کرے گا ہر کام اس کی طرف اس روز جس کی مقدار ہزار سال ہے، اس اندازے سے جسے تم شمار کر رہے ہو. ایک تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے اور ایک دوسرا بھی ہے، اور وہ کیا؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے معاملات کی تدبیر کرتا ہے اور اس تدبیر کی روداد اوپر اس کے حضور جاتی ہے، اور ایک ایسے دن جس کی مقدار تمہارے شمار سے ایک ہزار سال ہے. مطلب کیا ہے؟ کہ تم جو کام ایک ہزار سال میں کرتے ہو اللہ کے لیے وہ ایسی ہے جیسے ایک دن. یہ ہے وہ وجہ جس کے لیے اللہ لوگوں کو ایک دم نہیں پکڑتا. ہم کسی کو گناہ کرتا آج بھی دیکھا کل بھی دیکھا، ہم کہتے ہیں اللہ کو غصہ نہیں آتا. نہیں، غصہ اس لیے نہیں آتا کہ وہ بندہ ایک ہزار سال تک وہ کام کرے گا نا، تو اللہ کے دفتروں میں یہ آئے گا کہ اس نے ایک دن کیا، تو ایک دن تم بھی برداشت کر لیتے ہیں. الحلیم ہے، الصبور ہے، سوچ کے کام کرتا ہے، سمجھ کے کام کرتا ہے، اور تم گنتیوں میں الجھتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ وہ کام کر کے کرا لیتا ہے. ذالک عالم الغیب والشہادت العزیز الرحیم. یہ ہے وہی غیب کو جاننے والا اور ظاہر کو جاننے والا، سب پر غالب، ہمیشہ رحم فرمانے والا. آپ ایک اور چیز بھی نوٹ کریں گے، اب اگلی صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے عالم الغیب و شہادہ ہونے کا بہت تذکرہ ہے. سورت لقمان کے آخر میں ہم نے اللہ کی مفاتیح الغیب کے ناطے سے صفات پڑھ لی کہ اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. یہاں عالم الغیب و شہادہ آ گیا، ہر ایک کے دل میں کیا ہے، باہر کے اندر کے سب اس کو پتا ہے. ایک ایک چیز اس کے سامنے روزے روشن کی طرح کھلی ہوئی ہے. فرشتے کیا، نبی کیا، ولی کیا، پیغمبر کیا، کتب کیا، سب کو خوب جانتا ہے. اور العزیز اور رحیم، غالب اور حکمت والا بھی ہے. اس کے لیے چیزوں کا اندازہ کرنا نہ مشکل ہے نہ لمبے، قدرت کاملہ ہے. الذی احسن کل شیء خلقہ، اور جس نے خوب بنایا ہر چیز کو جو بھی بنایا. صرف اس ایک جملے کو اپنی زندگی کا موٹو بنا لیں. ابھی جو بات پیچھے ہم کر رہے تھے نا، کاموں کو آسان طریقے سے کرو، اللہ کہتا ہے میں نے بھی ہر چیز کو آسان بنایا. اور اس کی مثالیں دیکھنی ہے تو ایک ایک پھول کی پتی کو چھو کے دیکھیں آسان بنایا. اپنی شکل کوئی دیکھ لیں، ہم کوئی آنکھ دوسری سے چھوٹی کو بڑی ہے، کوئی لمبی کو پتلی کو موٹی، ہر چیز ہر مخلوق کو جتنا جیسا ہونا چاہیے تھا ویسی بنی. ہمارے جسم کے اوپر آپ دیکھیں کہ جو مختلف اعضاء لگے ہوئے ہیں، اگر آپ انہیں کو نوٹ کرتے جائیں، آپ بتائیے کہ ایسے ہی ہونے چاہیے تھے کہ نہیں؟ سچ بتائیں، اپنے دل سے پوچھیں، ناک کتنی ہی لمبی ہونی چاہیے تھی، اس سے لمبی چلتی تھوڑی کتنی ہوتی ہماری ناک؟ عموماً آپ دیکھیں یہاں سے نیچے سے دیکھیں تو سوا انچ، ادھر سے دیکھ لیں تو یہ تقریباً دو ڈھائی انچ ہے. آپ ذرا اس کو ڈبل کریں، کیسا لگتا ہے؟ کیسے ہم لگتے؟ ناک کی جگہ تھوتنی لگی ہوتی، ہمارے ناکوں کی جگہ سونڈ لگی ہوتی، کان اس کی وجہ ذرا بڑے بڑے ہاتھی کی طرح یا گوبھی کے پتوں کی طرح کے کان لگے ہوتے، پھر آپ بڑے بڑے کانٹے اور پہنتے اور سجتے، کیسا لگتا؟ چلے یہ جو آنکھ ہے اس کی بجائے صرف ڈبل کر دیں، بھینس کی آنکھ لگا دیں۔ ہم کہتے ہیں نا بڑی آنکھیں، صرف آپ اپنی آنکھ کی جگہ بھینس کی آنکھ لگا کے دیکھیں۔ آپ کہتے ہیں پتیاں، ہونٹ نہیں وہ تو گلاب کی پتیاں، آپ پتی جتنے پتلے ہونٹ لگا دیں، کیسا لگتا ہمیں؟ ہے نا احسن شیئن، کتنا پیارا اس نے ہمیں بنایا، احسن کل شیئن خلقہ، اس نے پیدا کیا، اتنا پیارا پیدا کیا۔ یہی تو اللہ کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت شکل و صورت میں بنایا۔ آپ دیکھیں باقی مخلوق کیسا کمپیئر کر کے دیکھ لیں، کتنی ہی خوبصورت چیزیں، مور کو دیکھ لیں ہے ہم سے زیادہ خوبصورت، پرندے کو دیکھیں، تیتر کو دیکھیں، لیکن ہم کارآمد زیادہ ہیں۔ اس کے برعکس کچھ جانور برے لگتے ہیں، کتا، خنزیر، سانپ، بچھو، شیر، بھیڑیا، زہریلے ہیں، درندے ہیں، برے سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں خیر رکھی۔ مچھلی کیسی رکھی؟ آپ دیکھیں جو مچھلی کی پلیٹ کی طرح کا جسم ہے، پانی میں ایسے ہی ہونا چاہیے تھا نا، ہمارے سائز کی اور ہماری طرح کی موٹے اور بازو اور گردن نکلی بھی مچھلیاں ہوتی پانی میں کیسے تیرتی۔ پرندوں کا آپ کو پتا ہے کہ ویٹ کم ہوتا ہے، پرندے کی ہڈی اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے، پرندے کا وزن آپ لگا لیں بھینس جتنا ہوتا، کیسے اڑتے؟ ہم سورۃ طٰہٰ میں بھی اس پہ ڈیٹیل سے بات کر چکے ہیں، ہر چیز کو خوبصورت پیدا کیا جیسی ہونی چاہیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر جو چیزیں ہیں، غصہ، شہوت، حرص، لالچ، ہر چیز اصل جتنی ہونی چاہیے اتنی ہے۔ ذرا سا ہمارا غصہ تیز ہوتا ہے تو ہم ناکام، جتنا شوق ہونا چاہیے اس سے بڑھ گئے تو گریڈی بن گئے، لالچ بڑھ گیا۔ ریشو اینڈ پرپورشن کا بیسٹ کمبینیشن ہے انسان۔ اور اگر آپ وہ پاور پوائنٹ دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دکھایا گیا، تو میں تو یہ سوچ کے بھی اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ہر سیارہ دوسرے سے مختلف سائز کا، سورج سے اس کا ڈسٹینس مناسب ہے، یہ ہماری زمین، آپ کو پیچھے پڑھ کے سنایا تھا ایک میں نے رپورٹ میں سے، کہ سورج سے فاصلہ کم زیادہ کر دیں تو ہمارے موسم ہی بدل جائے، فصلیں پکنا چھوڑ دیں، کوئی چیز اتنی بڑی ہو جائے، کوئی اتنی چھوٹی ہو جائے۔ جس رب نے اتنے پیار سے اور اتنا پیارا بنایا، تم اس کے کام کیسے کرتے ہو؟ تمہیں دین کی وجہ سے کیوں اپنی آپ پر رحم آنے لگتا ہے؟ اللہ نے ہر چیز خوبصورت بنائی۔ وَبَدَا خَلْقَ الْإِنسَانِ مِنْ طِينٍ، اور اس نے آغاز کیا انسان کی تخلیق کا مٹی سے۔ بدا کا لفظ، یہی وہ لفظ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا نام البدی بھی آتا ہے، سب سے پہلی دفعہ بغیر کسی نقشے کے بنانا، آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ آغاز ہو گیا اس سے، اس کے بعد انسان کو ایک پروگرام پہ سیٹ کر دیا۔ ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر پیدا کیا اس کی نسل کو، ہو سے مراد جہاں آدم علیہ السلام ہے، یا الانسان جو پیچھے ہے اسم جنس، اس کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے ایک انسان یعنی آدم کو بنا کے اس کے بعد سیٹ اپ اتنا خوبصورت کر دیا کہ اس کی نسل چلتی گئی۔ اس من سلالہ، سلالہ کا لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے، سلن سے ہے، سین لام لام، نطفہ، نچوڑ، خلاصہ، کانسنٹریشن ہوتا ہے نا، جیسے کانسنٹریٹ اس میں پانی ڈالتے ہیں، وہی مراد ہے ادھر۔ ساری پروگرامنگ اس میں موجود ہے۔ آج سائنس کی زبان میں اس کو آپ کہہ لیں تو یہ ڈی این اے ہے، کیونکہ ایک ڈی این اے کے اندر پورے جسم کی پروگرامنگ موجود ہے۔ چھوٹی سی چپ ہے نا جو آپ کمپیوٹر کو لگاتے ہیں اور اس میں میموری آپ کی ادھر سے ادھر موو ہو جاتی ہے، یہ انسان کا سلالہ ہے۔ اس کی آنکھوں کا رنگ کیا ہوگا، بال کیسے ہوں گے، کان کیسے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پیش کر دیا۔ کبھی انسان پیدا ہوتے بچے کو دیکھے، کتنا آسن پیدا کیا اس کو اللہ نے، کتنا خوبصورت بنایا، کتنی اس کی تکمیل اچھی بنا دی، اور انسان بعد میں اس کو کتنا خراب کرتا ہے۔ حضرت ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ احسانہ کیا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کو خوبصورت بنایا، تو کہنے لگے اتقنہ ہو و احکمہ ہو، کہ اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مناسب طریقے سے بنایا اور جیسے اس کو جوڑنا چاہیے تھا ویسے جوڑ دیا، یعنی بالکل ہر جوڑ۔ اب دیکھیے کہ ہمارے جوڑ لگے ہوئے دکھتے، 365 جوڑ ہے ہماری باڈی میں، جوائنٹس، جیسے آپ دیکھیں کہ اس دو دیواروں کے کونے میں ایک جوڑ ہے نا، ادھر کی شیٹ راک ادھر سے جڑی تو جوڑ بن گیا، چھتوں کے کونوں پہ جوڑ ہے نا، کتنی مشکل سے جوڑ چھپاتے ہیں کہ کہیں اوپر پینٹ کریں گے، کہیں پینلنگ کریں گے، لکڑیاں لگائیں گے کہ جوڑ چھپ جائے۔ چلے آپ کپڑا سی لیں، جوڑوں کے اوپر کیا کچھ کرتے ہیں، جوڑ جہاں سے چھیڑتے ہیں، کپڑے کے سیدھے اور الٹے کا پتہ ہی جوڑوں سے چلتا ہے. گم سلائی بھی کر لیں، آپ ٹو وے یوز کرنے والا بھی کر لیں، سلائیاں پھر بھی دکھتی ہیں. اللہ نے ہمارے جوڑ دیکھے، آپ کو اس ناک کے ساتھ کہیں جوڑ دکھ رہے کہ ناک کی ہڈی الگ لگائی ہوئی ہے، کانوں کا جوڑ ادھر ہے. کیسے ایک پانی کے قطرے میں سے اتنا کچھ نکل کے چلا جاتا ہے. انسان اگر سوچے تو جھک جائے، اس کو پتہ لگ جائے کہ اللہ کی ذات نے کیا کچھ بنایا. اس کے برعکس آج انسانوں نے ایک ظلم کیا، اور وہ کیا؟ یہاں ایک بہت ہی ڈائریکٹ قسم کی چوٹ ہے ایک نظریے پہ، وہ کون سا نظریہ ارتقاء کا رد ہے. کہتے ہیں بندر سے انسان بنا، پہلے ننگا پھرتا رہا، اس دستہ پتے چپکائے، پھر کپڑا بنایا. اللہ کرے نہیں، بدل انسان ہے، تم بندروں کی اولاد نہیں ہو، تمہارے دادا بندر نہیں تھے، تمہارے پرنانا پردادا بندر نہیں تھے، تم مٹی سے ہونے ہو. آج تک کوئی دلیل نہیں دے سکے اس کی. پیچھے آپ کو سنائی تھی رپورٹ کہ ایک دفعہ ڈمی قسم کی انہوں نے تصویر بھی دکھا دی کہ دیکھے جبڑا انسان کا تھا اور سر بندر کا تھا. کافی عرصہ لوگ اس کو دیکھ کے مبہوت رہے کہ ڈارون ٹھیک کہہ گئے. پورے ان کے میوزیمز میں وہ پڑا رہا، اور بعد میں پتا چلا وہ فراڈ تھا. بندر کی ہڈی اور انسان کا جبڑا جوڑ کے انہوں نے ایک آرٹیفیشل چیز بنائی تھی. کیوں نہیں مانتے کہ اللہ نے بنایا؟ اس لیے کہ ماننے کے بعد پھر اللہ کی بات ماننی پڑتی ہے. یہ جو لفظ ہے نسلہ، ہو نسل پیچھے پڑ چکے، ین سلون میں جدا ہونا، الگ ہونا، اوپر سے کسی چیز کا گرنا. جیسے آپ دیکھیں تسبیح ہے یا کوئی ڈوری ہے، اس کا کھولے تو موتی اوپر سے نیچے گرتے ہیں نا، اسی طرح ہماری نسلیں بھی پھیلتی ہیں. ہر جنریشن دوسرے سے الگ ہوتی ہے، نانا دادا پوتا پر پوتا. کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے چیزوں کو لا کے رکھا، اور آئے کہاں سے؟ مہین حقیر پانی، اتنا گندا، اتنی چھوٹی چیز کہ کھلی آنکھ سے دکھتی نہیں. اتنا انسان کو اللہ نے ایسا پیدا کیا، سونے سے نہیں بنایا، ورنہ پھر تو زمین پہ پاؤں ہی نہ رکھتا. سم مسواہو، پھر اس نے اس کے قد و قامت کو درست فرما دیا. کیا ہے سواہو؟ کیسا ہونا چاہیے؟ سیدھا، پلاسٹر آف پارس. یہ تسویہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتی ہے تعدیل، بازو کو ایک بازو سے ناپنا. آپ کمیز سیتے نا، آپ ناپتے ہیں ایک بازو اتنی ہے تو دوسری بھی اتنی ہوگی، ظاہر ہے. شلوار کا ایک لمبائی اتنی ہے تو دوسری بھی اتنی ہونی، یہ تعدیل کہلاتی ہے. ہم اس کی ڈیٹیلز پڑھیں گے سورت انفطار میں انشاءاللہ. یہاں ہے سوا، سوا ہو کے پلسٹر، اسموتھنیس بنا دیا. اب سکن کو کتنی سخت ہے، آپ دیکھیں ہر جگہ کی سکن ڈفرنٹ فیلنگ دیتی ہے. بچے کے منہ پہ ہاتھ لگائیں، ہاتھ پہ لگائیں، آپ نہیں لگا لیں، آپ کو ہر جگہ ڈفرنٹ فیلنگ آئیں گی. جسم کا وہ حصہ جو کپڑوں میں چھپا رہتا ہے، اس کی سافٹنیس اور طرح کی ہوتی ہے. پاؤں کی سافٹنیس ڈفرنٹ ہوگی. یہ ہے سم مسواہو ونفخ فیہ من روحہ، پھر ہم نے اس میں پھونک دی اپنی روح. وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، پھر ہم نے بنا دیے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل، تاکہ پہچانو رب کو. یہ تین آرگنز کا بھی بہت تذکرہ پڑھیں گے، سنیں گے آگے جاتے جاتے. یہ سب کچھ بنایا کہ اب دیکھو، لیکن حال کیا ہے لوگوں کا؟ قلیلا ما تشکرون، بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرتے ہیں. اس طرح سے بھی اس کا ترجمہ ٹھیک ہے، اور بہت تھوڑا ہے جو شکر کرتے ہیں. ایک لمحے کے لیے اگر ایک انسان سوچے نا تو ہل کے رہ جائے. پہلے تو آپ دیکھیں نفخ فیہ من روحہ، کس کی روح کی بات ہے؟ اللہ کی روح کی بات ہے. چلیے یہاں پہ ایک اور نظریے کا رد ہے. نصارہ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ میں اللہ نے اپنی روح پھونکی تھی، تبھی تو بی بی مریم کو حمل ہوا، تو لہٰذا وہ ابن اللہ. تو اس آیت کی روشنی میں پھر پوری دنیا کو نعوذ باللہ آپ ابن اللہ کہیں گے، کہ اللہ تو ہر انسان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس میں اپنی روح پھونکی. یہاں اصل میں اضافت برائے تشریف ہے، عزت دینے کے لیے. یہ اضافت حقیقی نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کوئی چیز انسان کے اندر ڈال دی. یہ وہ زندگی نہیں جو آج دنیا میں دکھتی ہے، بلکہ اس میں مراد کیا ہے کہ فکر، شعور. انسان کو اللہ نے ایک زندگی دی کہ سمجھو، غور کرو میں نے تمہیں کیوں دیا. کبھی رک کر انسان سوچے بنا کہاں سے. دیکھیے بچہ پیدا ہوتا ہے، روتا ہے، ہنستا ہے، بولتا ہے. یہ سارے مادے آج زمین میں موجود ہیں جو انسان کے جسم میں، کوئی ان کو ملا کر انسان نہیں بنا سکا. غور کرو، شکر کرو. وہ دیکھنے کی صلاحیت پیدا ہو جانا جو دوسروں کو نظر نہیں آتا، یہ شکر ہوتا ہے. فہم، انوار. اب دیکھیں نعمتوں کے انبار ہوتے ہیں ہمارے ارد گرد اور ہمیں نظر نہیں آتے. سر میں درد ہو گیا, اللہ کہتا ہے شکر کرو. کیوں؟ کہ درد اللہ کی طرف سے رحمت ہے, ورنہ اچانک بیماری آتی پتا چلتا دماغ میں ٹیومر بن گئی. کیا درد رحمت نہیں ہے؟ کسی کے گلٹی بنتی ہے کینسر کی, پتا کیسے چلتا ہے ان کو وہاں درد ہوا, کیا درد رحمت نہیں؟ علاج کروا لیا پتا چل گیا. ہارٹ اٹیک سے پہلے سانس پھولتا ہے کہ یہ اللہ کی رحمت نہیں, تاکہ ایک دم بیمار نہ ہو جاؤ. شوگر کے مریض کو دیکھے درد نہیں ہوتا, اچانک پتا چلتا ہے جسم کمزور ہوا, بیماری پتا چل گئی, اب کنٹرول نہیں ہو رہا. کیا کچھ ہے آپ دیکھیے کہ قلیل ما تشکرون. پیچھے سورہ لقمان تو پوری سورت شکر تھی, یہاں اللہ دوبارہ شکر دکھا رہا ہے کہ غور کرو, کان کرو, پتا چلے تم کو. کس طریقے سے اس نے بتایا کہ میرے بن کے جیو, اور ناگوار حالات کو بندہ شکر کے ذریعے خوشگوار بناتا ہے. نا موافق چیزیں موافق بنتی تب ہے جب بندہ ہر حال میں راضی ہو. کوئی اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. یہ جو کہنا ہے نا, کیا مصیبت ہے, ہائے مصیبت, یہ نا شکرہ رویہ ہوتا ہے. آج اگر ہم پورا وقت اس پہ غور کریں نا, قلیل ما تشکرون, تو پھر شاید ہماری زندگی میں سے کچھ جملے تو ضرور ہی نکل جائیں گے جس میں نہ شکریاں دکھتی ہیں. غور کرتے ہوئے تلاوت سنیں گے یہاں تک.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.
آیت نمبر 7 سے انسان کی تخلیق کی جہاں بات شروع کی, پھر ثم جعل نسلہ, اس کی نسل, غائب میں بات کی آیت نمبر 8 کے شروع میں, پھر ثم سواہ آیت نمبر 9 کا شروع, غائب کی مثالیں ہیں, وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ, غائب ہے. یہاں تک غائب کی بات ہے, تھرڈ پرسن میں بات ہے. لیکن وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمَّ وَالْأَبْصَارَ, جو ہی روح پھک گئی, جو ہی انسان کے اندر سینس آنے لگی, تو کہا کہ تم کو ہم نے دی سماعت, تم کو ہم نے بصارت دی, اور تمہیں دل دیا. اب دیکھیں یہ قرآن کی باریکیاں ہوتی ہیں نا, کہ جب تک انسان سن نہیں رہا تھا تو اس کو غائب کہہ دیا, لیکن جو ہی وہ سننے لگا تو فرمایا کہ یہ تم ہو. یہ تھے وہ قرآن کے لفظوں کے حسن جس کا مقابلہ نہیں کر پاتے تھے مکہ والے. قلیلا ما تشکرون, بہت تھوڑے ہو جو شکر کرتے ہو, بہت تھوڑے ہو جو کانوں, آنکھوں اور دل کا صحیح استعمال کرتے ہو, بہت تھوڑے ہو جو ان چیزوں کو اپنے رب کے بارے میں جاننے میں استعمال کرتے ہو. اب اس کے بعد مشرکین کا ایک جملہ وقالو, اور انہوں نے کہا, کنہوں نے کہا, جو ہم نہیں مانتے تھے کہ ہم مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے, ازا دللنا, کیا جب ہم کھو جائیں گے, گم ہو جائیں گے. دعات لام لام اس کا روٹ ہے دلہ, دلۃ القدم ولدوالین, سورت فاتحہ میں ہم پڑھتے آئے یہ چیز, گم ہونے کو کہتے ہیں. جیسے کوئی تھوڑی سی چیز زیادہ مقدار میں گم ہو جاتی ہے نا, تو اس کا کوئی نام و نشان تک باقی نہیں رہتا. بس آپ دیکھیے کہ آٹے میں آپ نمک ڈال دیں یا دودھ میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں تو بعد میں آپ اس کو نکال نہیں سکتے نا. یہاں اشارہ ہے کہ جب ہم مریں گے پھر لوگ ہمیں مٹی میں دفن کریں گے, اور اس دفن کے بعد کیا آپ کا خیال ہے کہ دوبارہ مٹی میں سے ہمارے سارے انگریڈینٹس نکال دیے جائیں گے؟ آئن لفی خلق جدید, کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ یعنی بڑی حیرت کا انداز ہے, ان کو بہت حیرت ہو رہی ہے کہ ایسا کرنے کا کیسے موقع ملے گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جملہ کیا سکھاتا ہے, کیا بتا رہا ہے؟ کہ بل ہم بلقاء ربہم کافرون, بلکہ وہ لوگ تو اپنے رب کی ملاقات ہی کا انکار کر رہے ہیں. یہ حجت بازیاں بتا رہی ہیں, یہ بہانے تراشیاں بتا رہی ہیں, یہ سیریس نہ لینا بتا رہا ہے کہ یہ دل میں ایمان آئے کوئی نہیں, ابھی اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ ایک دن رب سے ملاقات کرنی ہے, اس کے آگے جانا ہے, اس کو ساری زندگی کا حساب دینا ہے. ورنہ کسی کو یہ کٹ حجتیاں سوجتی ہیں بھلا؟ اللہ کی قدرتوں کو دیکھنے کے بعد ایک بچے کو پیدا ہو کے بڑا ہوتا دیکھنے والا بھی یہ سوال کرتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا. اصل بات یہ ہے کہ سمجھ ہی نہیں ہے ان کو, ان کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. مثلا آپ سب کسی بھی جگہ کوئی کام کریں, آپ ایک کام بہت اچھا ہوتا دیکھیں, آپ کو یقین ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے اور اچھا ہو رہا ہے, تو کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ دوبارہ وہ کام اسی طرح کا ریپیٹ نہیں ہو سکتا؟ پاسیبل ہے نا. مثال دیتی ہوں صرف ایک بات سمجھانے کو, کہ اگر آپ لوگ یہ کورس کر رہے ہیں, آپ شروع میں تھے, آپ پہلا بیچ ہیں, آپ کو نہیں اندازہ تھا کہ یہ ہوگا, کئی ڈاؤٹس ہوں گے دل میں, آپ کو بھی ہوں گے دوسروں کو بھی ہوں گے کہ اچھا دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے, اتنے تھوڑے عرصے میں کیسے ہوگا, کون ہے جو آتے رہیں گے, ہم دیکھیں گے آخر تک کون آتا ہے, ڈاؤٹس ہے نا. اب الحمدللہ سب دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ آپ لوگ بڑے پیار اور شوق سے سیکھ رہے ہیں, تو کل اگر کسی نئے کورس کی بات کی جائے تو کوئی کہ یہ پاسیبل ہے بھلا آپ یہ کروا سکتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب یہ کہ دل میں کچھ چھپا ہوا ہے. ہم چیزوں کو اسی طرح دیکھتے ہیں جیسے کہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چیزوں کو اللہ کی قدرت کے ناطے سے دیکھیں گے تو نتھنگ از امپاسبل, اور ہم چیزوں کو دیکھیں گے اپنے اختیار سے تو کچھ بھی چیز پاسبل نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ کے اوپر نظریں لگائیں. یہ باتیں, یہ جملے جب بھی کبھی آپ کو کوئی کام مشکل لگے اور آپ کی زبان پر آئیں کہ ہائے میرے لیے مشکل ہے, آئی کینٹ, میں یہ کمٹمنٹ نہیں نبھا سکتی, میرے لیے ممکن نہیں, تو فوراً اللہ تعالیٰ پہ نظریں لگائیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون, یہ رب کی ملاقات کا کہیں کفر تو نہیں ہو رہا کہ جو بندے کو کاموں کو اپنے ہاتھ میں لینے والا بنا رہا ہے؟ تو ایسے لوگ یہ باتیں کر کے اس بات کا کھلا کھلا جواز پیش کر رہے ہیں کہ دے آر ناٹ سیریس, دے آر نان سیریس قسم کے لوگ ہیں. ان لفی خلق جدید, کیا ہم پھر پیدا کیے جائیں گے؟ یہ جملہ آپ دیکھیے, ایسے لگتا ہے کہ ادھورا چھوڑ دیا, بات کر کے ان کی بات کو آگے نہیں بڑھایا گیا, کہا بس بات یہ سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ اس بات پر یقین ہی نہیں رکھتے کہ یہ کام ہو بھی سکتا ہے اور ہم اس کام کو کرنے والے ہیں. اصل بات یہ کہ اپنے رب کی ملاقات کے منتظر ہیں, ورنہ بات سمجھ آتی ہے. اب آگے موت کا قصہ ہے. قل, آپ فرما دیجئے, یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, فرمائیے کہ جان قبض کرے گا تمہاری موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا. پھر کیا ہوگا؟ ثم الی ربکم ترجعون, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے, پھر تم اپنے رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے. پچھلی آیت کا آخر دیکھیے, ہم بلقاء ربہم کافرون, وہ اپنے رب کی ملاقات کا انکار کر رہے ہیں, اور یہاں آ رہا ہے کہ الی ربکم ترجعون, تمہارا رب ہے یہ. پھر دیکھیے وہاں ربہم, یہاں ربکم, دونوں میں فرق ہے. ایک مومن اور ایک کافر کا نقطہ نظر ہمیشہ فرق ہوتا ہے، جینے کا بھی اور مرنے کا بھی. نہ کافر اللہ کی مرضی سے جینا چاہتا ہے اور نہ مرنا چاہتا ہے، لہذا کٹ حجتیاں کر کر کے وہ اللہ تعالی کی طرف جانے کا انکار کرتا ہے. اس کا خیال کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اپنے سارے کاموں کو کر لیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اپنے رب کی ملاقات سے منکر تھے، لیکن موت تو آئے گی، فرشتہ مقرر ہے. یتوفا، پیچھے کتنی دفعہ یہ لفظ پڑ چکے، توفی پورے کا پورا لینا. موت کی صورت میں تو آدھی روح جاتی ہے نا تمہارے جسم سے، لیکن جسم تمہارا ادھر موجود ہوتا ہے، لیکن اصل میں جب موت آئے گی تو تمہاری روح کا دوسرا پرت بھی اٹھا کے لے جایا جائے گا اور واپس نہیں آئے گا، جسم ادھر ہوگا. ہم کہتے ہیں کہ پھر تو جسم بھی اٹھنا چاہیے، نہیں، یتوفا پورے کا پورا لے گا. کس کو؟ روح کو لے گا. دیکھیے کہ اصل ہمارے جسم جو ہے نا، جس کو میں کہتی ہوں نا، میں نے یہ کھایا، میرا، ہمارا، یہ میرا یہ جسم نہیں ہے. جسم تو ایک بوٹل ہے. مثلا آپ بازار سے کوئی ایک بہت اچھی چیز خرید کے لاتے ہیں، آپ پاؤچ کھولتے ہیں، اب آپ کو کسی کنٹینر میں ڈالنی ہے وہ چیز. آپ ایک کنٹینر گھر سے نکالتے ہیں، اس کے اندر وہ ساری چیز پلٹ دیتے ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ وہ اندر کی چیز ہے، کیونکہ جب تک وہ اس کنٹینر میں نہیں ڈلی تھی تب بھی وہ پوری تھی، لیکن آپ نے سہولت کی خاطر، سنبھالنے کی خاطر اس کو لفافے سے، بیگ سے نکال کر ایک کنٹینر میں ڈال دیا. پھر آپ چیزوں کو کیسے کنٹینر میں ڈالتے ہیں؟ جیسا اس کا استعمال ہوتا ہے. مثلا کیچپ ہے، آپ اس کو کیسی بوٹل میں ڈالیں گے؟ جس کا ڈھکن چھوٹا ہو تاکہ ساری نہ لڑک جائے. لیکن اگر آپ گھی لائیں اور گھی ڈالیں، وہ کہاں ڈالیں گے؟ کہ جس کا ڈھکن کھولا ہو، تاکہ آپ کو ضرورت کے مطابق کھولنا آسان ہو. بس یہ ہے مثال میری اور آپ کی. یہ جو جسم ہے نا اس وقت میرا اور آپ کا، ہم سب ایک دوسرے کا جو دیکھتے ہیں، یہ کنٹینر ہے، یہ ڈبا ہے، ایک شیشے کی بوٹل ہے، یا ایک بوٹل ہے جس میں آپ نے کوئی کیچپ یا جوس ڈالا ہوا ہے. ہماری موت کے وقت ہوگا کیا؟ یہ کنٹینر ادھر کا ادھر، اور اندر سے ہمیں نکال کے لے جایا جائے گا. ہماری روح ہی اصل میں ہم ہے. یہ بات کہتے ہوئے بھی اپنے کانوں کو سنائے تو عجیب بات لگتی ہے، لیکن حقیقت ہے کہ ہم اصل میں وہ ہیں جو دکھتے نہیں ہیں، اندر جو چھپا، وہی ہمارے رویے منتخب کرتا ہے، اسی چیز سے ہماری ساری کہانیاں کھلتی ہیں. بس موت کی صورت میں ملک الموت نے کرنا کیا ہے؟ ہماری روح کو اٹھا کے لے جانا ہے، اور خالی ڈھکن کو دیکھ دیکھ کے روتے رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا جیم کی بوٹل کو دیکھ کے، خالی ڈھکن کو بوٹل کو دیکھ کے کوئی روئے، ہائے جو بوٹل ٹوٹ گئی، بوتل نہیں ہے، جیم چلا گیا؟ نہیں، ہم بوٹل کے ٹوٹنے پہ روئیں گے کہ ہائے بوٹل ٹوٹ گئی، اندر جیم تھا. خالی بوٹل ٹوٹ جائے مسئلہ فرق ہو جاتا ہے. ہم جس مرنے والے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا، ڈیڈ باڈی جس کو آپ کہتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ خالی بوٹل ہے. اندر سے ساری چیز چن کے لے گئے فرشتہ. کون لے رہا ہے؟ ملک الموت. یہاں دیکھیے کہ نام آ گیا اس فرشتے کا جو موت دیتا ہے. یہاں واحد ہے، دیکھیے مفرد میں آیا نا، سنگولر میں، لیکن باقی آیتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ فرشتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ ایک فرشتہ جو موت کو نکالتا ہے، بعض روایتوں میں اس کا نام اسرائیل بھی آتا ہے، یہاں میں سے قرآن میں ملک الموت ہے، ان کے ساتھ مددگار ہے. جیسے الذین تتوفاہم الملائکۃ، وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں، تو عمل بھی اسی طرح سے موت کا ہوتا ہے. اگر ہم قرآن اور سنت سے موت کا منظر دیکھیں تو پتہ کیا چلتا ہے کہ سارے جسم سے روح نکالنے کے لیے مختلف فرشتے مقرر ہوتے ہیں. کوئی ٹانگوں سے، کوئی پاؤں سے، کوئی جوڑوں میں سے، کوئی ہاتھوں میں سے نکالتا ہے. سارے جسم سے جب کھینچ کھینچ کے روح کو خلق کے پاس لے آتے ہیں نا، تو اس وقت پھر ملک الموت ہاتھ بڑھا کے اس کی روح کو کھینچ لیتے ہیں. والنازیات غرقا والناشطات نشطا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الذی وکلا، جو تم پر مقرر کیا گیا. لفظ وکلا دیکھیے، یہ وہی لفظ ہے جس کو آپ اردو میں وکیل کے لیے استعمال کرتے ہیں، توکل کے لیے استعمال کرتے ہیں. کیا پتہ چلا کہ موت کا فرشتہ تو ہماری حفاظت کر رہا ہے، نگہداشت کر رہا ہے، ڈرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے. اب آپ کہیں گے کہ اچھا کیسے حفاظت کرتا ہے؟ کچھ باتیں ہم کرتے ہیں اس میں سے، ملک الموت کے ناطے سے، کہ یہ کس طرح ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ ملک الموت اپنی مددگار ٹیم کے ساتھ آتے ہیں اور یہ کام کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں؟ غیب کا معاملہ. آپ سوال اٹھاتے ہیں ذہن میں کہ بھئی ساری دنیا میں ہزاروں لاکھوں انسان مر رہے ہیں، تو کیا پھر سارے ایک ساتھ مرتے ہیں تو ملک الموت بیچارے کدھر جاتے ہوں گے؟ تو بات یہ ہے کہ ملک الموت کو اللہ نے یہ قدرت دی ہے کہ ایک جگہ پہ رہتے ہوئے سب جگہ کا کام کر سکے. کیسے؟ امام مجاہد فرماتے ہیں ساری دنیا, آپ بھی امیجن کیجئے گا, ساری دنیا ملک الموت کے سامنے ایسی ہے جیسے کسی انسان کے سامنے ایک کھلے تشت میں دانے پڑے ہوئے ہوں اور وہ جس کو چاہے اٹھا لے. امیجنیشن میں لائیں انگور, آپ کے سامنے ٹرے رکھی ہوئی ہے, ایک بڑی سی ڈش ہے, کیا آپ کو مشکل ہوتا ہے کہ یہ اٹھاؤں کہ وہ اٹھاؤں, آگے کا اٹھا لوں, دور کا اٹھا لوں, قریب کا اٹھا لوں؟ فرشتے ہمارے تصور سے کئی گنا بڑے ہیں. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ حضرت جبرائیل کو جو دیکھا اور اس وقت صرف دو پر کھلے تھے ان کے, اور آپ کو ایسے لگا پورے آسمان پورے افق پہ جبرائیل ہے. خوف طاری ہو گیا آپ کے دل پہ اور کل ان کے 600 پر ہے. کون اللہ کے مقابلے کر سکتا ہے؟ اس کی فوج, اس کی آرمی, اس کے بندے, اس نے فرشتے پتہ نہیں کتنے بڑے بنے, جس کا عرش اتنا بڑا ہے, جو اتنا بڑا سمندر لگا سکتا ہے, کیا کچھ نہیں دکھتا اس کے لیے مشکل ہے؟ آپ دیکھیے کہ ایک ہی وقت میں سارے سمندروں سے پانی بھاپ کی طرح اڑ رہا ہے نا, مشکل ہوتی ہے. تو روح نکلنی بھی تو بھاپ ہی نکلنا ہوتا ہے, ہماری روح تو اڑتی ہے, مشکل کسی کے لیے نہیں ہے. اب یہ ملک الموت آتا کیسے ہے, روح کیسے قبض کرتا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے سرحانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو کہا کہ میرے صحابی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا, یعنی آسانی کا معاملہ فرمانا. تو ملک الموت نے جواب دیا کہ آپ مطمئن رہیں, میں ہر مومن کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتا ہوں. اور فرمایا کہ جتنے آدمی شہروں یا دیہاتوں میں, جنگلوں یا پہاڑوں میں آباد ہیں یا دریاؤں میں آباد ہیں, میں ان میں سے ہر ایک کو دن میں 5 بار دیکھتا ہوں. شاید یہ 5 نمازیں اس لیے تو نہیں رکھی ہوئی, اللہ عالم. ان میں سے ہر چھوٹے اور بڑے سے بلا واسطہ میں واقف ہوں, یعنی مجھے پوچھنا نہیں پڑتا وہ کہاں رہتا ہے, اس کا نمبر ذرا دینا, میں نے جانا ہے, کوئی ڈائریکشن نہیں لیتا لوگوں سے, ہر ایک کا مجھے پتا ہے. پھر فرشتے نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کے حکم سے ہے, یعنی میری کوئی قدرت نہیں. وہ قلعہ جو علا غلیبت مجھول ہے, مقرر کیا گیا, تم پر کیا گیا, کس نے کیا بتایا نہیں جا رہا, اللہ نے کیا. فرمایا کہ میں تو یہ سب اللہ کے حکم سے کرتا ہوں, ورنہ میں اگر ایک مچھر کی روح بھی قبض کرنا چاہوں تو مجھے اس پر قدرت نہیں ہے, جب تک کہ اللہ تعالی کا امر ہی سامنے نہ آ جائے. یعنی یہ دی ہوئی اتھارٹی ہے, یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی کمپنی اپنی سٹیمپ دے دیتی ہے کسی کو کہ جاؤ اس کو جہاں ضرورت ہو استعمال کر لینا. کمپنی کا اختیار ہے اس کا نہیں, ایک غلط ٹھپا لگائے گا اس کی جاب چلی جائے گی, ہو سکتا ہے قید میں آ جائیں. اسی طرح جو فرشتے کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ملک الموت سے دوستی کر لے اور کہ میری روح نہ نکالنا. اگلی بات ذہن میں رکھیے گا کہ فرشتے موت نبیوں کی جان نکالنے سے پہلے ان سے اجازت لیتا ہے. ہم سے لے تم تو دے نا, صحیح روایات سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں, اس میں آتا ہے کہ مختلف موقع پہ انبیاء کرام سے ملک الموت نے اجازت چاہی, تو اس میں سب سے پہلے جو ایک روایت ہمیں ملتی ہے وہ آدم علیہ السلام کی ملتی ہے. پیچھے ہم واقعہ پورا تفصیل سے دیکھ چکے کہ جب روحیں پیدا کی گئیں تو اس میں ایک روح بڑی چمکتی ہوئی دیکھی آدم علیہ السلام کو, کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کا بیٹا داؤد ہے. کہا بڑا پیارا ہے؟ کہا ہاں بڑا خوبصورت ہوگا. کہا عمر کتنی ہے؟ کہا یہ اتنی عمر ہوگی. کہا یہ تو بہت تھوڑی ہے. کہا اچھا پھر آپ کی مرضی, اپنی عمر میں کچھ دے دیں. کہا اچھا 40 سال میرے دے دیجیے. دے دیے. جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کہتے ہیں کہ 1000 سال کی ٹوٹل عمر تھی ان کی بھی, تو جب ان کی عمر میں وہ 40 سال ابھی کم تھے تو ملک الموت آ گیا. کہا جی اپنی جان دیجیے. کہا تم کیسے لینے آئے, ابھی تو میرے 40 سال باقی ہیں. کہا نہیں وہ تو آپ اپنے بیٹے کو دے چکے. کہا مجھے تو نہیں یاد, میں تو نہیں دوں گا. ونسی آدم, آدم بھول گئے, بھولنے والے تھے. پھر روایتوں میں اللہ نے ان کو بھی پوری کر دی, ان کو بھی کر دی. اسی طرح ایک اور نبی کے بارے میں ایک روایت آتی ہے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام. روایت میں آتا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ملک الموت ان کے پاس آیا پہلے تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دے دوں، کیونکہ نبیوں کے لیے اور نیک لوگوں کے لیے تو موت خوشخبری ہوتی ہے، یہ تو ہمیں ہاتھ پاؤں پڑ جاتے ہیں۔ یقین کریں اگر حقیقت میں ہم نیکیاں کریں نا تو آپ کو اپنی موت کا سوچ کے مزہ آئے گا۔ کیسا فیل ہوتا ہے، مروں گی اللہ کے پاس جاؤں گی، نبی کو دیکھوں گی، اچھا اپنے ماں باپ میں سے جو چلے گئے ان کو دیکھوں گی، اور آپ اپنے دل کا جائزہ خود لیا کریں، کوئی کسی کو نہیں لے سکتا۔ کیسا لگتا ہے، موت کا خوف نکلا، ڈیتھ فوبیا سے نکلے، ٹینشن سٹریس سے نکلے، ابھی بھی کسی لفٹ میں بیٹھتے ہوئے خوف آ رہا ہے، جہاز میں بیٹھتے ہوئے خوف آ رہا ہے، تو سمجھے کہ ابھی کافی زیادہ کمی ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم کے پاس جانے سے پہلے اجازت مانگی، اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو کہا کہ آپ کو اجازت ہے۔ فرشتہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے، یعنی اب آپ کی موت کا وقت قریب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم مجھے کچھ باتوں کا جواب دو۔ ایک یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم کافروں کی روح کیسے نکال دو، کس حال میں آتے ہیں ان کے پاس؟ تو روایت میں آتا ہے کہ ملک الموت نے کہا کہ آپ مت پوچھیں، آپ اس کی طاقت نہیں رکھتے، آپ سن نہیں سکتے، بہتر ہے کہ آپ اس سے اعراض کریں۔ ابراہیم نے کہا نہیں آپ بتائیں تو صحیح، آپ کس طرح نکالتے ہیں؟ تو ملک الموت نے کہا کہ میں ان کے پاس بڑی قبیح شکل میں آتا ہوں، بڑی ڈرونی شکل میں آتا ہوں، اور یہ جو بال رونگٹے ہوتے ہیں نا جسم کے، اسکن کے، ہر رونگٹے میں سے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں۔ کچھ اس قسم کی منظر کشی کی کہ ابراہیم علیہ السلام غشی کھا چکے، بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب افاقہ ہوا، تھوڑی ہوش آئی، سنبھلے، تو کہا کہ آپ بتاؤ کہ مومن کی روح کیسے نکالتے ہو؟ تو اس پہ ملک الموت نے پھر کہا کہ آپ نہ پوچھیں، بڑا خوبصورت منظر ہے، آپ نہیں تاب لائیں گے، کہانی بتائیے۔ پھر انہوں نے اس کا منظر کھینچا کہ میں ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں آتا ہوں، سفید چہرے کے ساتھ آتا ہوں اور بڑے پیار سے ان کی روح کھینچتا ہوں۔ اور اسی طرح پھر ملک الموت نے ابراہیم علیہ السلام کی روح کو کھینچا۔ ایک تیسرے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بارے میں آتا کہ ملک الموت جب ان کے پاس آئے اور اجازت طلب کی کہ آپ چاہیں تو میں اب آپ کی جان نکال دوں، تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں نہیں، ابھی نہیں مجھے مرنا، میں تو نہیں مروں گا۔ موسیٰ مرا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ موسیٰ کو ضرب کلیم تھی نا، آخر کیا کیا راستے بنتے تھے، انہوں نے گھوسا مارا اور ملک الموت کی آنکھ نکل گئی۔ اب کیسے نکلی اللہ کو پتا، روتے ہوئے اللہ کے پاس گئے، اللہ تیرا بڑا زبردست نبی ہے، جانی نہیں دے رہا۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں، آپ جائیں واپس اور موسیٰ سے کہیں کہ یہ ایک بیل ہے، جیسے بل ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ ہاتھ رکھ لیں، جتنے بال اس کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال میرے موسیٰ کو ایکسٹرا عمر دے دو۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ واپس آئے۔ کہا اب یہ آپشن ہے کہ آپ ہاتھ رکھیں، اس کے بعد پھر جتنے بال اتنے سال لمبے ہوں گے۔ کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا پھر موت ہے۔ کہا پھر موت ہے تو پھر ابھی موت سے۔ وہ کھلا بکم، ہر بندہ موت کی آڑ میں، یقین کریں اپنی موت کو سوچا کریں، آپ زندگی سے زیادہ موت کے خواب دیکھیں۔ ہم کہتے ہیں نا آپ کے خواب پورے ہوئے، وہ گھر جو آپ کے خوابوں کی جنت ہے، وہ وہموں کی جنت ہے، وہ بیوقوفوں کی جنت ہے، کیونکہ آج گھر بنا کل آپ کے جانے کی باری آ گئی۔ اب آپ کے خواب اگلی دنیا کے ہونے چاہیے۔ مومن جیتا اس دنیا میں ہے لیکن جیتا آخرت کے لیے۔ مومن کے پاس جو کچھ ادھر ہوتا ہے استعمال یہاں کرتا ہے، اس کا نفع یا نقصان وہاں چیک کرتا ہے، وہاں سلپ بن رہی ہے، وہاں ہمارے ڈپازٹس بن رہے ہیں، وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا ہے۔ اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے کہ انسانوں کی روحیں تو ملک الموت نکالتے ہیں، تو کیا جانوروں کی روحیں بھی ملک الموت نکالتے ہیں؟ اس کے بارے میں جو زیادہ اسٹرانگ رائے وہ یہ ہے کہ ہاں، ہر ایک کی روح ملک الموت ہی نکالتے ہیں۔ امام مالک سے یہ سوال پوچھا گیا کہ کیا جانوروں کی روح بھی ملک الموت نکالتے ہیں، تو کہنے لگے کہ مچھر کی روح بھی اللہ کے اذن سے ملک الموت ہی قبض کرتے ہیں۔ بعض روایتوں میں کچھ یہاں بھی اشارہ ملتا ہے کہ انسانوں کی تو فردن فردن ملک الموت نکالتے ہیں، لیکن باقی جانوروں کی اللہ کے حکم سے جان نکل جاتی ہے، اور یہ انسان کو دیے ہوئے شرف اور کرامت کی وجہ سے۔ واللہ عالم، ہمیں اس سے کوئی زیادہ فرق تو نہیں پڑتا، لیکن اس طرح کی روایت ایک ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بہائم، بہائم ہوتا ہے بہیما سے، یہ جو کیٹلز ہیں، بہائم اور حشرات، حشرات ہیں انسیکٹس، زمین پہ چلنے والے کیڑے، حشرات الارض سب کے سب اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں، یہی ان کی زندگی ہے، جب ان کی تسبیح ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لیتا ہے، اور جانوروں کی موت ملک الموت کے سپورٹ نہیں کی جاتی۔ یہ تفسیر مصری کی روایت ہے اور دہلمی اور کچھ اور روایتوں میں بھی ہے، ابن عمر نے بھی یہ روایت کی، تو بہرحال جیسے بھی ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ ملک الموت کو کیا کام ملا، کوئی پسند کرے گا ان کو؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کے سپورٹ ساری دنیا کی موت کا معاملہ کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ میرے پروردگار، آپ نے تو مجھے ایک ایسی خدمت سپورٹ کر دی کہ ساری دنیا والے مجھے برا بھلا ہی کہیں گے، کوئی میرا ذکر خیر تو کرے گا نہیں، جیسے ٹیسٹ کا پیپر چھیننے والوں کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ ایگزامینرز، مجھے تو ضرور وقت چاہیے، اور کسی کو نہیں اچھا لگتا نا کہ کوئی لے لے، تو ٹکٹ دینے والے بھی نہیں لوگوں کو اچھے لگتے جو غلط جگہ گاڑی کھڑی کرنے کا ٹکٹ دیتے ہیں۔ تو کہا اللہ تعالیٰ سارے ہی مجھے برا بلا کہیں گے، جہاں میرا ذکر آئے گا لوگ برائی سے ذکر کریں گے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اس کا تدارک کر دیا، یعنی ہم نے اس بات کا علاج کیا، اور وہ کیا کہ دنیا میں موت کے کچھ ظاہری اسباب پیش کر دیے، کچھ بیماریاں، کچھ دکھ رکھے، لوگ ہمیشہ موت کو انہی کی طرف جوڑتے رہیں گے۔ مثلا ہائے بیمار ہو گیا، آج آپ دیکھیں کبھی بھی ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ملک الموت آئے اور مار گئے، بیماریاں، حادثات، اس طرح کی باتیں، تو آپ لوگوں کی بدگوئی سے محفوظ رہیں گے کہ لوگ بیماریوں میں الجھے رہیں گے، حالانکہ موت بیماری سے بھی نہیں آتی۔ یہ تفسیر مصری کی روایت ہے۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت امام بغوی لے کر آئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے امراض ہیں، بیماریاں ہیں، دکھ ہیں، درد اور زخم ہیں، یہ سب موت کے قاصد ہیں، امبیسیڈرز ہیں، یعنی ملک الموت خود نہیں آتے، پہلے یہ چھوٹے چھوٹے پیغام بھیجتے ہیں، ہر ایک بندے کو موت کی یاد دلاتا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو ملک الموت مرنے والے کو کہتے ہیں کہ بندہ خدا، میں نے اپنے آنے سے پہلے کتنی خبریں، کتنے قاصد یکے بدیگرے تجھے خبردار کرنے اور موت کی تیاری کرنے کے لیے بھیجے تھے، اب میں آ پہنچاؤں، جس کے بعد کوئی اور خبر دینے والا قاصد نہیں آئے گا، اب تم چاہو تو خوشی سے اور چاہو تو ناخوشی سے اور مجبوری سے اپنے رب کا حکم مان لو۔ تو یہ ہے موت کا معاملہ، وہ کھلا بکو۔ یہاں سے ایک بہت ہی رقیق سا مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ملک الموت کو کسی کی موت کے آنے سے ایک لمحہ پہلے تک بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کی موت کا وقت آ گیا، بالکل جس طرح آپ کہتے ہیں کہ فوراً ایکسلریٹنگ قسم سے اس کو کہا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کی قدرت دی ہوئی ہے کہ جو ہی ان کو کہا جاتا ہے فوراً وہ روح نکال دیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی روایت کا خلاصہ ہے کہ جو ہی ان کو حکم ملتا ہے فوراً وہ کرتے ہیں۔ بھلا کیوں؟ تھوڑی سی اپنی انٹلیکٹ یوز کریں، ابھی آپ ریسنٹلی کی ایک دلیل بھی پڑھ چکے ہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ پہ مرے گا، کہاں مرے گا۔ بہرحال بہت سارے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جس میں ملک الموت کے جان نکالنے کے مرحلے، پیچھے کئی آیتوں میں پڑھ بھی چکے ہیں کہ موت کے وقت مومن کی روح کیسے ہے، لیکن یہاں جو موت کا وقت ہے وہ کس کا ہے؟ یہ کافر کی موت ہے۔ یہاں پہلی آیت میں تو یہ کہہ دیا نا، وکیل بکم، تم سب پہ مقرر ہے، موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، یاد رکھیے، موت تو زندگی کو کہیں جانے ہی نہیں دیتی کیونکہ اس نے وقت پہ پکڑنا ہے اس کو، جیسے پولیس ان کی گاڑیاں چیز کرتی ہیں نا مجرموں کو، اس طرح موت ہماری زندگیوں کی گاڑیوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس کو پیچھے سے جا رہی ہے، اور ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تمہیں وہاں اللہ تعالی کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے اندازہ ہوگا کہ جتنی باتیں دنیا میں تھیں وہ ہوں گی۔ پیچھے انہوں نے کہا کیسے ہم ہوں گے، اعزا دلل نہ فلر دی، زمین میں چلے جائیں گے پھر نکلیں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم زمین میں نہیں، تم سات زمینوں کی تہوں میں بھی چلے جاؤ، اللہ ملک الموت کو وہاں بھی بھیجے گا اور وہ انسان کی روح جو ہے وہ لے کر آئے گا، اور انسان کچھ بھی اس وقت کر نہ سکے گا، اچھے طریقے سے، پیار سے، محبت سے لپیٹے گا ان کی روح کو جو اللہ کی حکموں پہ چلتے رہے، اور بڑے ہی برے طریقے سے ان لوگوں کی روحیں نکلیں گی جن کو دنیا میں بہت ساری وارننگ ملی لیکن اس کے بعد نہ مانے۔ یہ موضوع سورت نساء کی آیت 97، سورت محمد آیت 27، سورت الانعام آیت 93، سورت انعام ہی کی آیت 61 میں بھی ہم پڑھ چکے کہ جس میں کافر کی موت کا خاص طور پہ تذکرہ ہے۔ اگلی آیتیں کچھ اسی قسم کی منظر کشی کرتی ہیں۔ وَلَوْ تَرَى، اور کاش تم دیکھو، کون دیکھے، ہم میں سے ہر ایک دیکھے، کیسے دیکھے، تصور کی آنکھ سے دیکھے، اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُءُوسَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جب مجرم اپنے سر جھکائے ہوئے اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ آپ نے نوٹ کی ایک بات، سورہ سجدہ کو رات کو پڑھنے کی حکمت سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری دفعہ اس میں رب کے سامنے پیشی کا تذکرہ، کہ بستر پہ جاتے ہی اگر سمجھ کے پڑھ رہے ہو تو تین دفعہ تو اس نے کہہ دیا کہ لوگو تم نے مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ اس بات کا پیغام ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم اس بستر سے خود نہ اٹھو، تمہیں چار لوگوں کے سہارے پہ اٹھایا جائے، تم رب کے سامنے پیش کیے جاؤ گے، اور اگر مجرم ہونے کی کیفیت میں جاؤ گے تو سر جھکے ہوں گے۔ رؤوسہم، راس کی جمع، اس وقت ان کی زبان پہ کیا جملہ ہوگا؟ ربنا ابصرنا، اے ہمارے رب ہم نے سن لیا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ لیا، اب آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ ہے وہ وقت جس وقت آنکھیں کھلتی ہیں۔ ہمارے ایک جملہ بولتے ہیں کسی کی موت پہ، فلاں کی آج آنکھیں بند ہو گئی۔ بند نہیں ہوتی، کھلتی ہیں۔ کیوں؟ ربنا ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا۔ وہ چیزیں دکھنے لگتی ہیں جو دنیا میں نہیں دکھتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو ہی نزا کا وقت آتا ہے نا تو بندے کو فرشتے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور فرشتوں کے نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ دنیا میں سے کسی سے کلام نہیں کر سکے گا۔ کسی کی بھی موت کا اگر وقت آپ کو یاد ہو تو آپ دیکھیں گے کہ زبان بند ہو جاتی ہے، آنکھوں میں فریاد ہے، آنکھوں میں پانی ہے، اشارے سے پانی مانگیں گے، بول نہیں سکتے۔ یہ اللہ نے حفاظت کی ہے، کیونکہ ورنہ تو انسان فرشتوں کی خبریں دے۔ لیکن کچھ اس کے تاثرات ہمیں صحیح حدیث سے ملتے ہیں، اگر موقع ملا زندگی میں کبھی تو تفہیم السنہ سیریز کی اگلی بکس میں آپ کو پڑھاؤں گی ایک اور، کہ جس میں انسان کی موت کے وقت کے مناظر اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، تو مومن کے ساتھ موت کے وقت اس کیا معاملہ ہو رہا ہوتا ہے اور کافر کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا ہے، اس کی پہچان ہے، علامتیں صحیح روایتوں میں۔ کافر جو ہوتا ہے وہ بڑی گھبراہٹ میں ہوتا ہے، کئی ایسی کیفیت ہے، اور مومن کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ اور اصل معاملے تو اللہ ہی جانتا ہے، ہم تو نہیں جانتے۔ لیکن میں نے پیچھے ایک دفعہ آپ سے تذکرہ کیا تھا نا کہ میرے والد کی بڑی اچانک ڈیتھ ہوئی تھی۔ جو چیز مجھے صبر پہ مائل کیا، یا ابھی بھی صبر آتا ہے، مجھے ان کا آخری چہرہ نہیں بھولتا۔ بالکل جیسے کوئی کھلکھلا کے ہنس رہا اور ایک دم وہیں پکچر فریز کر دی جائے نا، اس طرح ان کی پوری جیسے بتیسی کھلی ہوئی تھی۔ اللہ کو پتہ، اللہ کرے ہمارے گمان سے بھی بہت اچھے ہوں۔ آپ بھی دعا کریں، ہم بھی کرتے ہیں، سب جانے والوں کے اللہ اچھی کرے۔ لیکن مومن فرشتوں کو جب دیکھتا ہے نا تو ان کو دیکھ کے مسکرا اٹھتا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جیسے پھول پیش کیا جاتا ہے، اس طرح مومن کو پھول دکھا کر اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے انجیکشن لگانے سے پہلے بچے کو ماں بہلاتی ہے، کینڈی دکھائے گی، جھنجھنا دکھائے گی، اور اتنے میں ڈاکٹر انجیکشن لگاتا ہے۔ اس طرح ملک الموت نیک لوگوں کی روح کے وقت ان کو پتہ نہیں کیا مناظر دکھاتے ہیں، وہ اس میں کھو جاتے ہیں۔ وہ روح نکلنے کا جو ہے تو بڑا مرحلہ مشکل، لیکن ان کو نہیں محسوس ہوتا۔ کہ جیسے ایک خوشبو کی شیشی کھلی رہ جائے تو بندے کو نہ پتہ چلے، اسی طرح بندے مومن کی روح نکلتی ہے۔ لیکن کافر کی روح جب نکلتی ہے تو اس کے چہرے پہ حسرت ہے، اداسی، کھچاؤ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور عاجزی کا معاملہ ہے۔ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ادھر تو پتہ نہیں لوگ ان کے کتنے فنکشنز کر رہے ہیں، لیکن ادھر کیا ہے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا، اے رب ہم نے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور اپنے کانوں سے سن لیا۔ پہلے بھی سنا ہوا تھا، لیکن وہ پڑھتے کہاں تھے کتابوں کو جس میں سے پڑھنا پڑتا، دیکھنا پڑتا، اور سنتے کب تھے ایسی باتیں؟ ایسے درس تو لوگ سنتے ہی نہیں، ایسی کوئی سی ڈی لوگ پکڑتے نہیں ہیں جس پہ لفظ موت لکھا ہو، یقین کریں۔ اور میں مر گیا سی ڈی کا نام صرف اس لیے ہمیں چینج کرنا پڑا کہ پہلی دفعہ کوئی نیا بندہ پکڑتے ہوئے ہائے، پھر کو کہنا پڑتا تھا نہیں بڑا ڈیلیکیٹ لیکچر ہے کوئی، اس میں موت کے سارے مرحلے نہیں ہیں۔ حالانکہ جو ایک دفعہ سن لیتا تھا وہ دس دفعہ سارے لوگوں کو بھی آگے دینے کو تیار، کیونکہ اس میں کوئی ڈرنے والی بات تھی ہی نہیں۔ تو اس کا نام بدل کے رکھ دیا، ابھی مجھے اور جینا ہے، کچھ اس طرح کا اس کا نام ہو گیا کہ جی لیں آپ، اور ابھی مجھے نہیں جانا۔ ابھی بات تو وہی ہے نا، لیکن بہرحال لوگ لفظ موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ آج سن لیا، فرجے نہ، بس ہمیں واپس لوٹا۔ کیوں؟ نعمل صالحاً، ہم اچھے کام کریں گے۔ انا موقنون، ہمیں پورا یقین آ گیا، اب ہم یقین لانے والوں میں ہو گئے۔ فائل ہے یہ، فیل نہ کیجیے گا، ہم یقین لا رہے ہیں. اب ہمیں یقین آ گیا کہ جو نبیوں نے کہا وہ سچ تھا, جو نبیوں کے طرف بلانے والوں نے کہا وہ سچ تھا. دنیا میں تو کفر تھا اور فخر تھا اور غرور تھا, دن دناتے پھرتے رہے, حق سے پاؤں منہ پھیرے رہے. آج پتا چلا کہ یہ سب سچ تھا. اس وقت سمجھ آئے گی کہ آج غفلت کی نیند سے بیدار ہوئے, آج سارے اسٹاک ایکسچینج بند ہیں, آج سارے نائٹ کلبس بند ہیں, آج سارے باطل کی طرف بلانے والے چیزیں بند ہیں. آج پتا چلا کہ تیری باتیں سچ تھی, اب تیری نافرمانی نہیں کریں گے. کہتے ہیں کہ اب پچھتائے کیا ہو, جب چڑیاں چگ گئیں کھیت اب کیا فائدہ. یہ تو ایسے کوئی پیپر دینے کے بعد کہے کہ آپ مجھے سوال سمجھ آ گئے, لائیں میں دوبارہ کر دوں, کیا فائدہ ہوگا. کیسے ہی لوگ اپنے آپ کو مطمئن کر کے بیٹھ سکتے ہیں اس موت کے آنے سے پہلے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کوئی نوٹس ہی نہیں لیں گے. آپ دیکھیں کہ بیچ میں کوئی جواب نہیں ہے کہ ان کو اس بات پہ کیا جواب دیا جائے گا. اور یہ جو لفظ ہے نا لو ترا, کاش تم, یہ اللہ تعالیٰ نقشہ ہمیں کیوں دکھا رہے, تاکہ انسان اپنا محاسبہ کر لے. حدیث میں آتا ہے سعید من وعید بغیرہ, خوش قسمت ہے وہ انسان جو دوسرے کے حال سے نصیحت لے لے. عبرت لے لو, نقشہ کھینچ دیا, اب دیکھ لو کہ کیا کچھ ہو رہا ہے, کس طریقے سے ہو رہا ہے, اور تم اس بات کو اپنی زندگی میں ابھی سے محسوس کرنا شروع کر دو کہ اس وقت سے پہلے عمل کر لو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھوڑو, ان کی بات نہ کرو. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا, اگر ہم چاہتے تو ہم دے دیتے ہر شخص کو اس کی ہدایت, لیکن ولیکن حق القول منی, لیکن یہ بات طے ہو چکی ہے میری طرف سے. کیا؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ, کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو تمام سرکش جنوں اور نافرمان انسانوں سے. اللہ کے یہ وعدے سچے ہیں. اور کیا کہہ دیا جائے گا, اگلی آج ساتھ ہی لیں گے, فذوقوا, بس چکھو, اب مزہ لو, ٹیسٹ کرو. جیسے کسی کے سامنے کھانا رکھیں اور کہیں کھاؤ, چکھو اب. بما نسیتم لقاء یومکم ھذا, اس جرم کی سزا کہ تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو. انا نسیناکم, آج ہم بھی تم کو نظر انداز کر دیں گے, آج ہم بھی تم کو بھلا دیں گے. وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون, اور چکھو اب دی عذاب ان کرتوتوں کے عوض جو تم کیا کرتے تھے. کتنا زبردست انداز ہے. خدا فراموش انسان کا حال بیان کیا جا رہا ہے. ساری زندگی مستیاں, موج, کھیل کود, تماشے, زندگی کو ایک فن سمجھا, فن پلیکس سمجھا, اور آج کہہ رہا ہے کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں, ہم بچنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فائدہ کیا ہوگا, کچھ ملے گا تمہیں اس سے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا, اس میں سے کچھ بھی چیز ان کے سامنے نہیں ہوگی. ایسی چیزیں انسان کو اپنی زندگی میں خود محسوس کرنی پڑیں گی. اور ان حالات میں ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف آتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس نے کیا کھویا اور کیا پایا. یہاں اب سوال کا جواب ہے کہ ان کو ہدایت کیوں نہ ملی. یہاں جو لفظ ہے نا خدا ہا, قابل غور ہے. خدا ہا کیوں کہا؟ پچھلے جملے کے ساتھ بات کو جوڑ کے دیکھیں تو پتہ چل رہا ہے کہ اس شخص نے جو یہ کہا نا کہ اللہ مجھے ایک موقع دے دے, تو یہاں مراد یہ ہے کہ چلو اب دنیا سے جانے کے بعد اللہ ایک دفعہ پھر اس کو دنیا میں جانے کا موقع دے دے اور وہاں جا کے یہ کام کر لیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو موقع دیا تھا لیکن انہوں نے مانا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو کوئی شخص گمراہ نہ ہوتا, لیکن ہم ہر بندے کی فطرت میں توحید کو ڈال کر حجت پوری کر چکے. اس کی جبلت, اس کی فطرت, کائنات اور وحی, یہ چار سورسز ہیں جو بندے کو ہدایت کی طرف مائل کرتے ہیں. خدا ہاں, اس سے پتہ چلتا ہے ہر بندے کی اپنی ہدایت ہے. جیسے یہ میرا اپنا پین ہے نا, اگر تو آپ کا اپنا پین ہے. ہر بندے کی ہدایت اور گائیڈنس الگ ہے. کوئی ایک مشترک چیز میں سب کو پارٹنرز نہیں بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ پارٹنرز بن جائیں اور آپ ان چیزوں کو لے لیں. ہر بندے کے ہدایت پر آنے کا طریقہ فرق ہوتا ہے. کوئی دکھوں میں ہدایت پا لیتا ہے, کوئی خوشیوں میں شکر کے جذبے سے مغلوب ہو کے ہدایت پا لیتا ہے, کوئی بیماریوں میں ہدایت پا لیتا ہے, کوئی فارغ وقت کا اچھا استعمال کرتا ہے ہدایت پا کر، کوئی اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہدایت پا لیتا ہے، لیکن ہر بندے کے اندر طلب ہے. جیسے بھوک لگتی ہے تو ہمارا سٹمک مانگتا ہے نا کھانا، پیاس لگتی ہے تو حلق چھلتا ہے پانی مانگتے ہیں، اس طرح ہر بندے کے اندر طلب ہے، تھرسٹ ہے گائیڈنس کی. یہ تو تھرسٹی لوگ پھر رہے ہیں ہمارے ارد گرد، پیاسے ہیں، اسی لیے اونچی اونچی آواز سے میوزک سنتے ہیں، کانوں کو لگایا ہوا ہے، اسی لیے شراب کے نشے میں دھت رہتے ہیں، اسی لیے زنا سے لذت پانا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو اصل ٹیسٹ ملا ہی نہیں. کبھی آپ کو اتفاق ہوا ہو، آپ بڑے بھوکے ہوں، کھانا نہیں ہے پاس، آپ شروع ہو جائیں سنیکس کھائیں، کہیں آپ بسکٹ کا ٹکڑا کھا لیں، پھر آپ تھوڑے چنے کھا لیں، پھر آپ کوئی ایک کھجور کھائیں، تسلی ہوتی ہے نہیں. تسلی کب ہوتی ہے؟ جب آپ صحیح پراپر کھانا کھا لیتے ہیں. بعض دفعہ آپ سنیکنگ کھانے سے زیادہ بھی کر لیتے ہیں لیکن آپ کو فیلنگ ضرور رہتی ہے میں نے کھانا نہیں کھایا. یہ ہے اس وقت ان لوگوں کی کہانی جو مسلمان نہیں اور ان گندی چیزوں سے خود کو بہلا رہے ہیں. یہ سنیکنگ ہے، فاسٹ میوزک، کلبس، ڈانس، فلم، گانا، دیس دیس ادھر جاؤ، یہ سنیکنگ ہے. اصل ان کو طلب ہے خدا کی، ہم نے روک کے رکھی ہوئی ان سے اپنے رویوں سے بھی اور اپنی لاپرواہی سے بھی. ہم اس سے اپنے آپ کو دور کر لیتے ہیں تو ان کو بھی دور کر دیتے ہیں، طلب نہیں. اسی طرح یہ حال ان مسلمانوں کا بھی ہے جو قرآن کے بغیر مسلمان بنے ہوئے ہیں. جس نے بھی قرآن کی یہ لذت چکھی نہیں نا، جس کو یہ مزہ آیا ہی نہیں، جس کی بھوک پیاس اس قرآن کے آگے ایسے دب جاتی ہے جیسے کہ واقعی آپ کولڈ لے لیں تو آپ کی سردی ختم ہو جائے، ایسے لوگوں نے بھی نہیں ابھی اصل لذت چکھی. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن پڑھ کے دین پہ عمل کرنا اور دین سکھانا یہ کیا معنی رکھتا ہے، اور خود ہی چار چار چیزیں ادھر ادھر سے سن سنا کے زندگی گزارنا یا آگے دوسروں کی گائیڈنس، یہ مزہ ہی کیا ہے. یقین کریں آپ لوگ شاید اس کو انجوائے کرتے ہیں کہ نہیں، کہ قرآن پڑھنے کا جو آپ کا یہاں وقت گزرتا ہے، اگر آپ کو ہر ٹیسٹ سے آزاد کر دیا جائے، کوئی ٹیسٹ نہیں، کوئی گروپنگ نہیں، کوئی ترجمہ نہیں، کوئی گرامر نہیں، کچھ نہیں، صرف آپ کو یہاں بلا کے یہ کہا جائے ایک ایسا کورس ہے کہ آ کے آپ نے صرف بیٹھ کے سننا ہے، آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کو برا لگے گا؟ قرآن سننے میں جو ہمیں لذت ملتی ہے اس میں کیا حرج ہے؟ آج بھی اس کا مشاہدہ ہم کرتے ہیں، جب آپ صرف درس کرتے ہیں تو زیادہ لوگ آتے ہیں. آپ ذرا کورس کا لفظ بول دیتے ہیں، آپ ذرا کلاس کا لفظ بولتے ہیں، آپ ذرا کتاب کی بات کر دیتے ہیں، امتحان کی، ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو لوگ چھٹنے لگتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری فطرت میں کہ ہمیں یہ چیز مزہ دیتی ہے. اللہ کہہ رہے ہم نے دی تھی لیکن زور زبردستی نہیں، لا اکراہ فی الدین. اب یہاں یہ بات اب آپ کے ذہن میں تو بالکل نہیں آنی چاہیے کہ اللہ ذمہ دار ہے لوگوں کے جہنم میں جانے کا، کہ لاملان جہنم من الجنت والناس اجمعین. اللہ کی مجبوری نہیں ہے کہ اللہ نے چونکہ جہنم بھرنی ہے اس لیے لوگوں کو ہدایت سے دور رکھے، یہ موضوع ہم پیچھے بہت دفعہ ڈسکس کر چکے. اللہ کی مجبوری نہیں، اس نے ایک چیز رکھی ہے ہمیں نہیں ملتی. چھوٹی سی مثال دل میں اللہ نے بھی ڈالی، مثلاً آپ دیکھیے کہ کمپیوٹرز پہ ہم ریکارڈنگز کرتے ہیں، ایک وہ وقت ہوتا ہے کہ ہم کمپیوٹر میں ہر چیز کو فولڈرز میں ڈالتے ہیں، یہ تفسیر کا فولڈر ہے، یہ تجوید کا فولڈر ہے، یہ سبجیکٹس کا فولڈر ہے، پھر اس کی بکس میں ڈالتے ہیں، جب چاہے مل جاتا. ایک صورت کیا ہوتی ہے، کبھی ایمرجنسیز میں ہم سیو کرتے ہیں، فوراً کمپیوٹر میں ایسے ہی ڈال دیتے ہیں، ہمیں ملتی نہیں وقت پہ، ہے ملتی نہیں. یہ کیفیت ہے، ہدایت اللہ نے ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے، وقت پہ ملتی نہیں. جیسے خود فائنڈ کرنا ہے، اندر موجود ہے، بس جا کے اس کے اندر غوطہ زنی کرو تو مل جائے گی، اور جو یہ محنت نہیں کرتے پھر ان کو اللہ نے پیچھے کر دیا، کا فضوق، اب چکھو مزے لو. چکھنے کا لفظ بھی بڑا قابل غور ہے، دو دفعہ اس آیت میں آ رہا ہے، بس چکھو جو تم نے بلایا ہماری ملاقات. کتنی دفعہ بات ہو رہی ہے یہاں ملاقات کی؟ چوتھا نقطہ ہی، چوتھی دفعہ یہاں لفظ اللہ کی ملاقات کا آ رہا ہے. تم ہم سے ملنا نہیں چاہتے تھے، جو ہم بھی تم سے نہیں ملنا چاہتے. ان نسیناکم، گیٹ آؤٹ، فار گیٹ اٹ، بھاگ جاؤ، ہمیں بالکل نہیں پسند. یہاں نسیان کا لفظ فراموش کرنے کے لیے آیا ہے، بھلا دینا، کسی چیز کو ترک کرنا، نظر انداز کرنا، خاص طور پہ جب اس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف سے ہو. وہاں بھولنا اور فراموش کرنا نہیں مراد ہوتا، کیونکہ اللہ تعالی ہر عیب سے پاک ہے، یعنی کہ نعوذ باللہ اللہ کی میموری میں نہیں رہا، یا اس معنی میں نہیں کہ سبق یاد تو کیا تھا بھول گیا، یہ معنی نہیں ہے. یہاں خاص طور پہ یہ معنی نظر انداز کرنے میں، یعنی بہت کوئی بڑا شخص ہے اور وہ ارے غیرے کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ ترک کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے. سورت حشر میں بھی یہ آیت آتی ہے کہ فلما نسو، جب وہ بولے ہم نے بھی ان کو ان کی جانیں بھلا دی. اس لیے کفار کو کہا جا رہا ہے ساری زندگی تم نے فراموش کیا، اسی دعوت کو قبول نہیں کیا، بھاگ جاؤ. جیسے کوئی شکل نہ دیکھنا چاہے کسی کی، ایسے لگتا ہے اللہ ان کو محروم کرنا چاہتا ہے اپنی رحمت سے. پرواہ ہی نہیں کی تم نے، سوچا ہی کچھ نہیں، تم نے اس کو چائے کے کپ کی آفر سمجھا، اپنے کا نو تھینکس، تو جاؤ بھاگ جاؤ. ہم میں سے ہر ایک اپنے رویوں کو دیکھ سکتا ہے جو ابھی تک قرآن کے ساتھ نہیں جڑا، اور کتنی بار اس کو دعوت دی گئی قرآن کی، آؤ سیکھو پڑھو سمجھو، اور وہ کہتے ہیں ابھی نہیں ابھی نہیں، تو اللہ کہتے ہیں جاؤ انا نسینا کو. کوئی مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو اس قابل سمجھنا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اگنور کرے؟ تین دفعہ قرآن پاک میں غالباً یہ آیت آتی ہے اور حدیث میں کئی جگہ کہ اللہ ایسے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کا تزکیہ کرے گا. تو بندے کا معاملہ جیسا دنیا میں اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کا معاملہ بھی اسی طرح کا بندے کے ساتھ ہے. ہم کمزور انسان اپنے جیسے انسان دوسروں کے ساتھ معاملہ اپنی حساب سے بھڑکی کر رہے ہوتے ہیں، اکڑ میں رہتے ہیں، تو اللہ کی ذات کو تو پورا حق ہے، اس کو تو خوب اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. آدم کو دنیا میں بھیجتے ہی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ دیکھو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے ایک خاص مقصد کے ساتھ، اگر نہیں کرنا چاہو گے تو پھر تمہارا انجام برا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے. یہاں لفظ اجمعین بھی قابل غور ہے، اجمعین پیچھے باقی جگہوں میں آتا ہے، یہاں ایک خاص رنگ میں کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّتِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ، انسانوں میں سے اور جنوں میں سب کو ڈال دیا جائے گا. مطلب کیا ہے کہ جو انسان دوسرے انسانوں کو دیکھ کر ہدایت سے دور ہوئے، اور جو انسان ان شیطانوں کے پیچھے لگے جنہوں نے ان کو اللہ سے دور کیا، سب کو پھر وہاں بھی اکٹھے رکھے گا. چلو آج بیٹھ کے دکھ دکھ کر لو، کیونکہ وہاں سکھ تو ہے نہیں، جہنم میں دکھ سکھ نہیں کریں گے، دکھ دکھ کریں گے. اللہ محفوظ رکھے. یہاں سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، ام یقولون افتراہ، بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة، في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وأتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ خدا کا مدد خیر کر دیا میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت احسان ہے الحمدللہ اور اللہ کا بہت احسان ہے آج سے سجدہ کو ہم نے شروع کیا جی الحمدللہ انشاءاللہ دیکھتے ہیں مل کر ٹھیک ہے اور دیکھیں جیسے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو پڑھتے تھے فضیلت میں سے ہے نا کیا فضیلت ہے بتائیے چلے آپ ہی بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو کب پڑھتے تھے اور دیکھیں اس میں کتنے اسٹرانگ میسیجز ہیں نا جی ہاں جمعے کے دن فجر کی نماز میں پہلی رکعت میں پڑھتے تھے اور سورہ سجدہ اور ملک رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے لیکن اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ روز کا عمل روزانہ کرتے تھے نا مطلب یہ اگر ہم دیکھیں رات کا تو روز کا عمل تھا نا اس میں کتنے اسٹرانگ میسیجز ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس پر عمل کرنے والا اور اس کو ہماری ہمیں بھی اس کو ایوری نائٹ پڑھنے والا بنا دیں انشاءاللہ چلیے انشاءاللہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے اب یہاں سے سحر کے مقطعات سے شروع ہے آیت اور اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتے ہیں کہ یہ کتاب نازل کی گئی ہے اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے اور یہ کس کی طرف سے کتاب نازل کی گئی ہے رب العالمین ہے نا یہاں پر تو ہم نے اپنی ترجمہ سے دیکھ لیا اب آپ لوگ بتائیے کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کوئی شک نہیں ہے جھٹلاتے تھے نا یہ ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں دیکھتے ہیں تو کیا ہمیں پتا چلا کس طرح سے آپ اس کو ایک جملے میں لکھیں گے کہ اگر یہ کتاب دیکھیں شک سے خالی ہے نا کوئی شک نہیں ہے کس چیز میں شک نہیں ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے گی اور کیا ہے کہ اس کے مضامین میں کوئی شک نہیں ہے یہ کتاب اللہ کا کلام ہے یہ کتاب مکمل ہے جامع ہے اس میں ہر مسئلے کا حل ہے جی ہاں اللہ کی طرف سے ہے اب دیکھیں اتنی سچی کتاب کے بارے میں کیا کہتے تھے کیا لوگوں کا حال تھا آیت نمبر 3 ہم نے کیا دیکھا آپ کیا کہتے تھے کہ گھڑ لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو الزام لگاتے تھے نا کہ اپنے پاس سے گھڑ لیا اس الزام کی تردید میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ یہ رب یہ کلام تو رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جا رہا ہے آپ کیا کریں اس کتاب کے ذریعے کیا کریں آپ اس سے ان کو ڈرائیں ان کو خبردار کریں کس کے بارے میں ان کو زندگی مقصد زندگی سے انجام سے اس کے بارے میں آخرت کے بارے میں خبردار کریں نبی اور کتاب کیوں آتی ہے یہ بھی آخری اس آیت کے آخر میں بتا دیا گیا تاکہ ہدایت لعلہم یہتدون ہدایت پانے اور ہدایت کس کو ملتی ہے جی کس کو ملتی ہے ہدایت جو لینا چاہتا ہے جو چاہتا ہے بالکل اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 4 اور آن ورڈز اللہ تعالیٰ کس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, کیا سوچنے کی دعوت ہے, غور و فکر کرایا جا رہا ہے. جی ہاں, غور و فکر کرو, کس بات پر غور و فکر کرو. کیا یہاں سے ہمیں پتا چلا, اللہ تعالیٰ توحید. جی ہاں, کائنات میں غور و فکر کرو, زمین اور آسمان کی صدی کی توحید کی دعوت ہے نا, کہ دنیا کا ہر کام کس کے عزم سے چل رہا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عزم سے چل رہا ہے. تو کیا مکہ والوں کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی مدد, دوسروں کو مددگار سمجھتے ہو, دوسروں کے سہاروں سے لوگوں کو کاٹا جا رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں تمہارا کر سکتے, تمہیں تو فائدہ کچھ نہیں پہنچا سکتے. جی ہاں, اللہ کی وحدانیت. تو اس لیے تو کیا کرو, فکر کرو, نصیحت لو, عبرت لو, غور و فکر کرو, ہے نا. افلا تتذکروا, کہ تم نصیحت نہیں پکڑتے, کہ اللہ کی پکڑ آ گئی تو تمہیں کون چھڑائے گا. اور پھر دیکھیں آگے آیت نمبر 5 میں بھی کیا بتا دیا گیا, تدبیر کی بات ہوئی نا, کیا پتا چلا ہمیں یہاں سے, کہاں سے تدبیر, کہاں سے فیصلے آتے ہیں. ہر فیصلہ اللہ کا ہے, ہر فیصلہ وہی قسمت بناتا ہے, وہی بگاڑتا ہے. ہر فیصلہ اوپر سے آتا ہے, من السماء الى الارض. تو اپنا دیکھیں, اس میں بھی توحید ہے نا, کہ انسان اپنے ہر فیصلے کو کیا سمجھے, کہ اللہ کی طرف سے مانگنا ہے, اوپر سے آتا ہے فیصلہ. جی, نیچے اپلائی ہوتا ہے, بالکل. تدبیر اللہ کرتا ہے اور بندہ کیا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے. غیب کو جاننے والا ہے, اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے. انسان اپنی زندگی کو, ہر معاملے کو اللہ کی طرف سے سمجھے تو دیکھیں کتنی زندگی سنور سکتی ہے. اور پھر آگے دیکھیں کیا بتایا گیا, کہ اللہ تعالیٰ آیت نمبر 7 اور 9 میں دیکھیں کہ ہر چیز, ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا, بہترین بنایا. جی اللہ نے پیدا کیا اور بہترین پیدا کیا, ہے نا, جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی بنایا, ایک پلاننگ کے ساتھ بنایا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین اوصاف دیے, خوبصورت بنایا, بالکل ٹھیک اندازے سے بنایا, ہے نا. اور دیکھیں انسان اپنے نفس پر غور کرے, اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اپنے نفس پر غور کرا دی نا, کہ انسان کا آغاز مٹی سے ہوا, روح آئی, پھر اللہ تعالیٰ نے آنکھ دی, کان دیے, دل دیے. لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم سے کیا مطلوب ہے, کتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی. جی ہاں, کہ ہم اللہ تعالیٰ یہاں پر دیکھیں کیا فرماتے ہیں, قلیلاً ما تشکرون. جی ہاں, کتنا کم شکر ادا کرتے ہیں, کیسے شکر ادا کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آرگنز کی یہاں بات کر دی, اور صحافہ میں دیے, کان, آنکھیں, دل, یہ تو صرف یہاں بیان ہے نا, ہم اپنے پوری باڈی پر نظر مارے تو کیا کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. جی ہاں بالکل, کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بہترین اوصاف, آنکھیں دی تاکہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں, سبق حاصل کریں, کان دیے حق بات سنیں نہ کہ بہرے بن کے رہیں, دل دیا تاکہ حقیقت کو سمجھیں, سیدھا راستہ لیں. یہی ان اوصاف کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا ہی شکر ہے نا. جی ہاں جی بالکل, خود کو کارا مت بنا کے شکر ادا کریں, بالکل. اور پھر دیکھیں آگے آیت میں کیا بتا دیا, کہ اہل مکہ کن باتوں کو نہیں مانتے تھے, کس بات پر حیرت کرتے تھے. جی ہاں, ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, چاہے اللہ تعالیٰ نے جیسا کیسا بھی بنایا ہو, یہی صحیح شکر گزاری ہے. اور اہل مکہ کس بات کا انکار کرتے تھے, آیت نمبر 10 میں, دوبارہ زندہ اٹھائیں گے, کیا پھر زندہ کیے جائیں گے. اب دیکھیں اس بات کو نہ ماننا کہ ہم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے, کس بات کی دلیل ہے, کس بات کی دلیل ہے, دراصل کس بات کا انکار کر رہے تھے. جی ہاں, ایمان نہیں ہونا, بالکل. اور آخرت کا انکار کیوں کر رہے تھے, اپنے رب کی ملاقات کا یقین نہیں. جی ہاں, اپنی رب کی ملاقات کا انکار, فکر ہی نہیں کہ مرنے کے بعد زندگی کا حساب دینا ہے، اس بات کا یقین نہیں، یہی دلالت کرتا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرما دیا کہ جس طرح اس نے پیدا کیا اسی طرح موت بھی دے گا، پھر وہ پیدا کرے گا. آیت نمبر 11 اینڈ 12 میں ہم نے کیا دیکھا ہے ان آیتوں میں، کہ موت، ملک الموت کی بات ہوئی نا، کہ فرشتہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے روح نکالنے کے لیے مقرر کیے ہیں. جی ہاں، موت کا فکر، کہ موت، ملک الموت کس طرح آتے ہیں. اور یہ دیکھیں غیب کا معاملہ ہے نا، اللہ کا علم ہے، لیکن یہ سارے فرشتے جو ہم نے ایک ٹیم کے ساتھ آنا، پھر ملک الموت کا سانس نکالنا، یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اسائن کیے ہیں. اور ملک الموت، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو قدرت دے رکھی ہے، ایک جگہ پر رہ کر وہ ساری جگہ پہ کام کرتے. دیکھیں کتنے، جی ہاں، ملک الموت کے ساتھ پوری ٹیم ہوتی ہے، ہر ایک عذاب کے لیے اس کے فرشتے کو. جی ہاں، دیکھیے اس سے پتہ، یہ ہم نے دیکھا نا آج اس میں، کہ سارے جسم سے روح نکالنے کے مختلف فرشتے مقرر ہوتے ہیں، ہر انسان پر فرشتہ مقرر ہے نا، اور ہر انسان کو موت آنی ہے. کوئی بھی اس سے بچ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں بچ سکتا، چاہے انسان کہیں بھی کیوں نہ چلا جائے، ملک الموت وہاں پر اس کو اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ آ کے رہے گا. اور پھر دیکھیں کہ اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، تم الى ربکم ترجعون، اسی اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. جی ہاں، پانچ بار ملک الموت کا دفعہ پانچ دفعہ دیکھنا ہمیں یہاں، ہم نے تفسیر میں دیکھا بالکل، کہ سمجھدار کی بالکل نظر ڈالتا ہے بالکل. تو یہاں پر دیکھیں کہ انسان کہیں بھی کیوں نہ چلا جائے، کہیں بچ سکتا ہے، کہیں نہیں بچ سکتا، کیونکہ اللہ کی طرف ہی وہ لوٹائے جانا ہے. اور پھر دیکھیں اگر ہم دوسری آیت کو بھی ساتھ لے لیں، تو یہاں سے بھی ہمیں کیا پتا چلا کہ جو لوگ جو ایمان لا کر غافل ہو جاتے ہیں، اپنی من مانی کرتے ہیں، اللہ کا حق نہیں دیتے، نہ بندوں کا حق دیتے ہیں، اس کا کیا حال ہوگا اس دن، وہ کیا کہیں گے. جی ہاں، مومن اور کافر کے موت کا فرق ہم نے دیکھا ہے نا، واپس دنیا میں بھیجنے کی اپیل کریں گے، پچھتائیں گے، اپنے رب کے آگے سامنے سر جھکائے ہوئے ہوں گے اگر اس وقت جو دنیا میں صحیح کام کر کے جو نہیں گئے، کہ کیا کہیں گے کہ اب ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا، جی ہاں، وانٹ اندر چانس، اب ہمیں نا واپس بھیج دے. یہ جملہ، یہ اقرار جو زندگی میں مطلوب تھا، کیا کہیں گے کہ ہمیں ایک اور چانس دے دو، ریکویسٹ کریں گے واپس جانے کی، وہ موت کے وقت کریں گے کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے. کیوں ریکویسٹ کریں گے، کیوں کریں گے کہ اب ہم نے، جی، کہ اب ہم نے، اب ہم عمل صالح کریں گے، اب ہمیں پتہ چل گیا. لیکن یہ یقین ان کو فائدہ دے گا؟ نہیں فائدہ دے گا. عمل کا وقت آج ہے نا، ہے نا، یہی اگلی پچھلی آیت میں دیکھا نا، تو اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے، ایک طرف اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. تو اس سے کیا ہمیں عمل کی بات ہمارے لیے ہے، کہ آج زندگی میں اللہ کو راضی کرنا ہے. ٹائم نکل جائے گا، موت کا فرشتہ آ جائے گا، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کتنا بھی رو پیٹ لیں گے. تو اپنا محاسبہ اب اس وقت کرنا ہے، آج ہی ٹائم ہے اویل کرنے کا، اس وقت سے پہلے کہ عمل کر لیں جب ہمارا وقت ختم ہو جائے. بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے والا بنا دے. پھر آیت نمبر 13 اینڈ 14 میں ہم نے کیا دیکھا، کہ جو اللہ کو فراموش کیے ہوئے ہیں، ساری زندگی کھیل اور تماشا کرتے رہے، اور اب اگر بچنا بھی چاہتے ہیں تو کیا بچ سکیں گے؟ کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیکھیں 13 میں، اگر ہم تھوڑا سا لے کے اس کو چلیں، کہ اگر اللہ چاہتے تو اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کو ہدایت، گمراہی سے بچا لیتے، ہدایت دے دیتے، ہر بندے کو مجبوراً ایمان لے آتے، لیکن ایسا تو نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ جبراً ایمان کسی کو بھی نہیں دیتے نا، اللہ تعالیٰ نے تو امتحان کے لیے ہمیں بھیجا ہے نا. تو ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی، کیا پتا چلا ہمیں ہدایت کیوں نہیں ملتی ہے؟ یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ جنوں کو اور انسانوں کو میں جہنم میں بھر دوں گا، ہدایت نہیں لینا انہوں نے تڑپ نہیں تھی. اللہ نے انہیں موقع دیا تھا, اللہ نے ہمیں بھی موقع دیا ہے, لیکن اگر جو نہیں مانے گا تو پھر وہ اسے کچھ نہیں ملے گا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو فطرت میں رکھ دیا ہے نا, ہر بندے کی فطرت میں ہدایت لینے کا ہے, لیکن کیا ہے کہ طلب خود ڈھونڈنی ہوگی, طلب خود کرنی ہوگی. ہدایت مانگنے سے ملتی ہے بالکل. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا یہاں پر فرمانا کہ میں ضرور بھر دوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے, اس سے کیا پتا چلا, اس سے کیا مراد ہے؟ بالکل, یعنی جو انسان دوسرے انسانوں کو بھی دیکھ کر ہدایت سے دور کیا نا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ بھر دیں گے. جو شیطانوں کو دیکھ کر برے راستے پر گئے اس کو بھی جمع کر دیں گے. جی ہاں, شیطان کے قدموں کی پیروی کی وہ سب جمع کیے جائیں گے. دیکھیے کتنا ہمیں سوچنے کی, اور واقعی میں یہ جو سورہ جو ہم ایوری نائٹ جو پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نا, اس میں بہت اسٹرانگ میسیجز ہیں. اب ہم انشاءاللہ تعالی پڑھیں گے تو ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں آتی جائیں گی. جی ہاں, ایک سوچ والے لوگ جمع ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آگے 14 میں بھی کیا فرما دیا کہ تم ہم سے نہیں ملنا چاہتے تھے تو ہم بھی نہیں ملنا چاہیں گے. اس سے کیا پتا چلا, کس مہینوں میں اس کو ہم نے لیا تھا کہ ساری زندگی اللہ کو فراموش کرتے رہے, اللہ تعالیٰ بھی تمہیں ہمیں نظر انداز کر دے گا. اللہ تعالیٰ میں نظر انداز کیوں کرے گا, کیونکہ ساری زندگی میں ہم نے اللہ کو بھلا دیا. اللہ کو نہیں بھلانا, اللہ ان کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا, یہ بھی ہم دیکھ چکے. جی ہاں, ان کے کاموں کا بدلا ہے نا. دیکھیں چکھنے کے لفظ بھی یہاں پر آئے ہیں. اس زندگی کو بے سوچے سمجھے گزارا تو وہ دھوکے میں ہے. جی ہاں, جیسا رویہ اللہ کے ساتھ رکھیں گے زندگی میں ویسا ہی رویہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ تو ہم سے چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہمیں بلانا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دینا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہیں کہ سب میرے بندے میرے ہو جائیں. اللہ تو اتنا خوبصورت راستہ ہمارے لیے رکھا ہے, ہمیں رب کی ضرورت ہے, رب کو نہیں ہے بالکل. اللہ تعالیٰ کو بھول کر جو کام کرے گا اس کے لیے ہی عذاب کی وعید ہے. دنیا کی زندگی اس سوچ کے بغیر گزارے گا کہ واپس ہی نہیں جانا, اس کے لیے عذاب کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے والا بنا دے, کیونکہ جانا اسی کی طرف ہے. اور اللہ تعالیٰ کی یہ ساری وعیدیں, اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھی غور و فکر کریں. آج ہمارے پاس ٹائم ہے نا, تو ہم اپنے اس وقت کو صحیح استعمال کریں, اس رب کو راضی کریں تاکہ ہم اپنے رب کو پا لیں انشاءاللہ. میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ کرنا ہمارے لیے آسان کر دے انشاءاللہ, تاکہ ہم اس دنیا میں اپنے رب کو راضی کر لیں, تاکہ ہم اپنے رب کا دیدار بھی کر سکیں اور اس جنت کو بھی پا سکیں جس کی ہر انسان خواہش کرتا ہے. جی بالکل, الحمدللہ, آمین یا اللہ آمین. چلے انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ کی بریک ہے, اپنی بریک کی طرف چاہیے اور فریش اپ ہو جائیے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جئنا الى لكي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا دنیا الظلام عدل هنا ما بين الأنام.
في ظل الوئام لنحيا جميعا في ظل الوئام.
الله أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
أوصانا النبي وخير الصحابة أن نرقى جميعا أعالي السحاب.
أوصانا النبي وخير السحاب أن نرقى جميعا أعالي السحاب
ونزرع الحق في كل رحاب لنحصد النور ونجل الضباب لنحصد النور ونجل الضباب.
رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود.
رسالة الدين في هذا الوجود أن يهزم الظلم وتلغى الحدود.
والطير يغني من غير قيود في كل سماء والحق يسود في كل سماء والحق يسود.
الله 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 أكبر الله 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 أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله.
موت كي آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. موت کی آغوش میں جب تک سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں. روح تیرے شکوں کی گہرائیاں تو دیکھیے روح تیرے شکوں کی گہرائیاں تو دیکھیے چوٹ لگ جاتی ہے ہم کو اور چلاتی ہے ماں جب کہیں جا کر کہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں.
سکون پاتی ہے ماں. ماں
شمع جب تھکتی سو جاتی ہے ماں تب کہیں جا کے تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے پیار کہتے ہیں کسے اور مانتا کیا چیز ہے کوئی ان بچوں سے پوچھ جن کی مر جاتی ہے ماں تب کہیں جا کر کہ تھوڑا سا سکون پاتی ہے ماں مما تعدون
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى ربنا أبصرنا وسمعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما Lesson number 206 Item number 1-14 Surah Sajdah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم
ألف لام ميم
ألف لام
تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين
تنزيل الكتاب لا ريب فيه
أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير
بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير
نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام
الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام
ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه
يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون
ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم
ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين
ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة
قليلا ما تشكرون
قليلا ما تشكرون
وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد
وقالوا Thank you.
بل هم بلقاء ربهم كافرون
بل هم بلقاء ربهم كافرون
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم
قل يتوفاكم ملك الموت
ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم
ولو ترى
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا
نعمل صالحا إنا موقنون
نعمل صالحا إنا موقنون
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها
ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا
فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا
إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون
سبحان ربك سبحان ربك رب العزة ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله الحمد لله خوبصورة سورة ہم نے شروع کی Alhamdulillah. And I'm pretty sure کہ آپ سب بھی اس سورہ کو روزانہ رات میں پڑھتے ہوں گے سورہ ملک کے ساتھ right? So, لیکن یہ کہ آج یہ بھی پتا چل گیا کہ کیوں ہم نے پڑھنی ہے right? رات سوتے ہیں نا تو نیند کو ہم کیا کہتے ہیں ایک طرح سے موت ہے right? سو جائیں گے پتہ نہیں صبح اٹھنا ہے کہ نہیں تو جب اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر کے ہم یہ سب کچھ پڑھ کے سوتے ہیں تو انشاءاللہ اگر ہمارا رب ہماری اس وقت آج کی رات ہمارے لیے موت لکھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ اللہ کی رضا میں راضی رہ کے جانا ہے اور اگر نہیں تو بھی انشاءاللہ ہم دعا کرتے کہ پھر ہماری روح کی حفاظت فرما جیسے تو حفاظت فرماتا ہے اپنے سارے بندوں کی تو ان بوتھ دا کیسز ہمیں تیری ملاقات کا یقین ہے ہم ہر کام اس طرح کرتے ہیں کہ تو راضی ہو جائے رائٹ تو جب ہم تجھ سے ملے تو ہم سے راضی ہو رائٹ الحمدللہ وہ اس لو ہے سب کے لیے لو ہے کیوں اچھا ایک سیکنڈ، اب بتائیے انشاءاللہ. اوکے بیٹر انشاءاللہ. یس کیا الحمد للہ سب کے لیے، جن کے لیے لو تھی ان کے لیے بھی کیا الحمد للہ. ٹھیک ہے بارک اللہ ان شاء اللہ. لیٹس سی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں، آل دو ٹائم ہمارا تھوڑا وائس کی وجہ سے اس طرح ڈسٹریکٹ ہوتا ہے اور کچھ ویسٹنگ میں جاتا ہے، بٹ ان شاء اللہ جو اللہ کو منظور. چلیے سورۃ السجدہ. اوکے ایسا کہتے ہیں کہ جیسے آپ نے کل لکھا تھا نا کہ خود سے آپ کو ریڈنگ کرنا، ٹھیک ہے، تو آپ اپنے حساب سے روزانہ سوچ کے آیا کیجئے کہ کس کو آج تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے، کس کو اپنی کریکشن کروانی ہے. اوکے سو لیٹ سی، ایٹ لیسٹ ایک اسٹوڈینٹ ہمارے پاس روز ہونا چاہیے ریڈی اپنی ریسیٹیشن کے لیے. ٹھیک ہے ابھی آپ ریڈی ہیں، لیکن اپنے سب مائکس وغیرہ ریڈی رکھیے گا کیونکہ اس میں ٹائم ہمارا ویسٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے چلیے انشاءاللہ لیٹس سی. آج ابیر سے ہم سنتے ہیں سورۃ سجدہ کی اسٹارٹنگ کی آیات، ٹھیک ہے، آیا 1 سے لے کر 5 تک انشاءاللہ. ٹھیک ہے آیا 1 سے 5 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، انشاءاللہ آپ ریسائٹ کیجئے. مائک فار یو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے آپ سب کو؟ جی ٹھیک ہے، پھر مائک کو لاک کیسے کرتے ہیں وہ مجھے بتا دے تو میں لاک کر کے پڑھنا شروع کرتی ہوں پھر. جی ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، أم يقولون افتراه، بل هو الحق من ربك لتنذر قوم ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على الأرش، ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک، اللہم زد فزد، الحمد للہ. ٹھیک ہے اب لیٹس سی، کیونکہ ہم سب غور سے سنیں گے، جو بھی اسٹوڈینٹ پڑھے گا وہ تو پڑھے گا لیکن ہم سب باقی غور سے سنیں گے. ٹھیک ہے، کیا ہم بھی ویسے ہی پڑھ رہے ہیں، کہاں پہ ڈفرینس آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے، یہ سب چیزوں کو فوکس کریں گے. ٹھیک ہے، جو موٹی موٹی سی چیزیں ہیں انشاءاللہ اس سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیا نمبر 2 کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح آیا 3 میں بھی سیم مسٹیک ہے آلموسٹ. لیٹ سی پہلے اس کو فکس کرتے ہیں. جب ہم ال کے ساتھ ملاتے ہیں یعنی لام ساکن ہو ہمارے پاس، ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ لام جو ہے وہ متوسط، توسط کا لیٹر ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہم شدت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ شدت کے جو لیٹر ہوتے ہیں ان کو ہم فوری پڑھتے ہیں اور اس میں آواز رک کے اور باؤنس بیک ہوتی ہے، سم ٹائم رکتی ہے، سم ٹائم باؤنس بیک ہوتی ہے، سم ٹائم ہمس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس لفظ کو ہم سمجھ پاتے ہیں کہ کیا ہے، ٹھیک ہے. بٹ لام از ناٹ ون آف دیٹ لیٹرز. سو لام جو ہے وہ توسط کا ہے، تھوڑا ٹائم زیادہ لیتا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو کوئک پڑھتے ہیں نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے، قلقلہ ہو جاتا ہے، واپس پلٹ کے آواز آ جاتی ہے جو نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. سو لا ریب فیہ من رب العالمین. رب ال، ٹائم اتنا دیجئے کہ لام اب پورا ادا ہو جائے اور پھر عین پہ جائیے، ٹھیک ہے. اسی طرح بل ہو الحق. کوئک فاسٹ پڑھنے کی، ہم تیزی میں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لام ہمارے ساتھ ساتھ واپس پلٹ کے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ساؤنڈ کیسے آتے ہیں، بل ہول، تو یہ نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ پھر دیکھیں اس میں تھوڑی سی، اسی آیت میں آگے جاتے ہیں، لِتُنذِرَ قَوْمًا قَوْمًا. میم کے اوپر فتح کی تنوین ہے، ٹھیک ہے. آپ نے اس کو بائی مسٹیک کسرہ کی تنوین کے ساتھ پڑھا، اس کو مارک کر لیجئے. پھر اسی طرح قوم ما اتاہم، نوٹ آتاہم، اتاہم. حمزہ پہ سمپل فتح ہے، رائٹ. سو اس کو کیسے پڑھیں گے، ما اتاہم من نذیر من قبل. الحمدللہ. اس میں آیا نمبر 5 میں دیکھیے، ماشاء اللہ 4 از گڈ، الحمدللہ. آیا نمبر 5 میں آئیے، آئی نمبر 5 میں ہم دیکھتے ہیں یدبر الامر من السماء، ٹھیک ہے. من السماء، سین کی جو صفت ہے اس کی وجہ سے سین کی پوری سیٹی کلیئر کیجئے، اور وہ بھی ڈبل ہے سین، رائٹ. سین پہ دیکھیے تشدید ہے، دیٹ مینس ٹو ٹائم سین ہے، تو اس کو پورا اچھا زیادہ کیجئے، من السماء، ٹھیک ہے. مینس سمائی، سین از ناٹ ہمس لیٹر، اوکے. مینس سمائی اٹس اے رقاوہ لیٹر، سو اٹ ٹیکس فل ٹائم. الی الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ، مقدارہ. آپ دیکھیے قاف ہیوی ہے، اس کے بعد را ہیوی ہے کیونکہ اس کے اوپر فتح، لیکن دال ہیوی لیٹر نہیں ہے. سو اس جب آپ دال کی ادائیگی کریں تو واپس اپنی جو ٹانگ ہے اس کو بالکل فلیٹ کر لیجئے تاکہ دال ہیوی نہ ہو. مقدا کی ساؤنڈ نہیں آنی چاہیے، مقدارہ، مقدارہ. الف سنت مما تعدون، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک، الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے. باقی سب سسٹرز نے بھی ایسے ہی محنت کرنی ہے اور اپنے ہر ہر حرف کو دیکھنا ہے، ناٹ ورڈ کو. آئی آلویز سے کہ ایوری لیٹر اینڈ حرکہ کاؤنٹ، ٹھیک ہے. جو حرکہ ہے اس کی بھی کمپلیشن ہونی چاہیے، نہ تو اتنی کوئک فاسٹ ہو کہ وہ جو سنگل حرکہ ہے وہ ہاف حرکہ ہو جائے، اور نہ ہی اتنی لمبی ہو کہ وہ سنگل حرکہ ڈبل کاؤنٹ مت ڈالنی چلی جائے، ٹھیک ہے. تو حرف کو بھی دیکھنا ہے اور اس کی حرکہ کو بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے. الحمدللہ. سو انشاءاللہ آج ہم اس کو یہیں تک رکھتے ہیں اور آگے اپنی بک کی طرف بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. سو ہم کتاب الزکاء میں جو لیسن پڑھ رہے تھے انشاءاللہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں، اور چھوٹا سا لیسن اس حوالے سے بھی ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جس پر زکات نہیں، ٹھیک. تو انشاءاللہ پہلے شروع کرتے ہیں، جن اشیاء پر زکات ہے اس کو ہم نے ان بٹوین آیا مسئلہ 59 تک کمپلیٹ کیا تھا. انشاءاللہ مسئلہ نمبر 60 سے سٹارٹ کرتے ہیں، پیج نمبر 57، اینڈ دین کمپلیٹ دس لیسن اینڈ دا نیکسٹ لیسن، ٹھیک ہے. اس کو سب دونوں پارٹ ہم سن کے پھر جو آپ کے سوال تھے پیچھے بھی، اگر تو کلیئر ہو جاتے ہیں ویل اینڈ گڈ، اگر اسٹل آپ کا سوال رہتا ہے تو انشاءاللہ آپ پھر سے لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے. اس کو دیکھ لیں گے. بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
الاصل شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم، کیونکہ اب شہد نہ تو کوئی زمین سے اگنے والی چیز ہے نہ فیکٹریوں میں لگتا ہے، لیکن ایک نیچرل ذریعے سے بنتا ہے نا، تو دل میں سوال اٹھ سکتا تھا کہ کیا اس کو بھی دسواں حصہ دیں یا کم دیں، اس کا کس سے تعلق ہے؟ تو اس لیے اس کے لیے الگ بات کر دی گئی، اور حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے کہ شہد کی پیداوار سے عشر ادا کرنے کا حکم، قیاس کیا اس کو زمینی پیداوار پہ، کیونکہ نیچرل سورس ہے نا. ان عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اخذ من الاصل العشرہ. حضرت عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے شہد سے عشر لیا ہے. اسے اپنے ماجہ نے روایت کیا. میں اس کو پڑھتے ہوئے اپنے اندر ایک بڑی ٹھنڈک محسوس کر رہی تھی. ایک بات اللہ کے نبی کی زبان کی مل جاتی ہے نا تو بات ختم ہو جاتی ہے. لمبی چوڑی باتیں یہ کریں وہ کریں، کتنے ذہن میں الجھنے، کتنے اشکال ہوتے ہیں نا، لوگ ذہن میں سوال اٹھا کے آتے ہیں، جو کہ ہم کو ایک دلیل بتا دیجیے مطمئن ہو کے چلے جاتے ہیں. یہ ہمارے دین کا حسن ہے کہ جس چیز کی دلیل مل گئی اس کے اوپر بس انسان خاموشی سے عمل کرنے کا ذہن بنا لے، اور یہی ذہن ہونا چاہیے کہ ان باتوں کو سن کر ایک انسان یہ نیت کر لے کہ میں اب ان کو انشاءاللہ اپنے عمل میں لاؤں گا. سمجھ آئے حکمت نہ آئے، یہ بات کی بات ہے. اگلی چیز ہے الرکاز والمعادن. رکاز اور معادن. رکاز کیا ہے؟ زمین کے اندر جو چھپے ہوئے خزانے نکل آتے ہیں. کبھی کبھی آپ نے سنی ہوں گی، کہانیاں پڑھی ہوں گی، فلانے زمین لی پھر کھودا تو اس میں سے سونے کی دیگیں نکلی. پہلے دور میں لوگوں کے بینک نہیں تھے، کوئی اکاؤنٹس ایسے نہیں تھے کہ جہاں وہ اپنی چیزیں ڈپازٹ کرے، تو اپنی ہی زمین میں کھودتے تھے. ویسے کبھی آپ سوچے تو بڑا نیچرل طریقہ ہے، اپنا گھر تو اپنا. میں سوچتی ہوں کہ پہلے دور کے لوگ بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن بہت زیادہ ان کی باتیں جو تھی عقل مندی کی ہوتی تھی. اپنے گھر میں بیٹھے وہیں سو رہے ہیں، اسی زمین پہ سو رہے ہیں، نیچے اگر کوئی گھڑا کھدا ہوا کھودا ہوا تو کوئی چور کہاں آئے گا اور کیسے ہوگا؟ کیسے نیچر کیسے. میں سوچتی ہوں کہ انسان کی حفاظت کرتی ہے. آپ کو آپ کہیں گے آپ بینک بنا کے بھی لوگ غیر مطمئن ہوتے ہیں، کوئی ڈاکو نہ آ جائے، کوئی چوری نہ کر دے، کوئی دس اینڈ دیٹ. تو اس دور میں زمین میں کرتے تھے. اور معادن جو ہے یہ زمین کے اندر مائنز جو ہوتی ہیں، معدنیات جس کو ہم بولتے ہیں، پہاڑوں کی تہوں سے جو نکلتی ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کسی آپ کا تو نہیں نکلا کبھی کوئی زمین میں سے خزانہ ہے؟ مجھے یہاں ایک کہاوت بھی یاد آ رہی ہے، ایک کہانی میں نے ایک پڑھ کے سنائی تھی مدرسہ بلیور میں ایک دفعہ، کہ ایک شخص کی زمین تھی اسے بیچ دی. جب بیچی تو اس نے اس کو کھودا کسی وجہ سے، تو اس میں سے سونے کی کوئی دیر یا پتہ نہیں کیا کچھ نکل آیا. اب ایمانداری کتنی تھی کہ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے تو تم سے صرف زمین کے پیسے لیے، تو یہ میری نہیں ہے، یہ اس کو واپس کر رہا ہے سونا. وہ کہتا ہے میری نہیں ہے یہ، میں کیوں لوں، میں تو تمہیں بیچ چکا، اب تو یہ سود ہوگا اگر میں نے بیچی ہوئی چیز پہ دفع لیا. ہے دونوں کا مقدمہ چلا، جو مسلم حکمران تھے اس وقت کے قاضی کے پاس گیا، تو انہوں نے اس کا بہت ہی اچھا حل ڈھونڈا. کیا ڈھونڈا ہوگا؟ آتا آتا آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ جیرا معاف ہوتی، قاضی یا تو کیا کرتی، سوری امبر جی، آدھا آدھا کرتی. الفت آپ ہوتی تو کیا کرتی؟ آدھا آدھا کرتی. کتنے لوگ ہیں جو آدھا آدھا دینے والے ہیں؟ اللہ کی راہ میں سارے ہی دے دیتے. انہوں نے کہا کہ قاضی نے کہا کہ کیا تمہاری بیٹی ہے؟ اس نے کہا ہے. دوسرے سے پوچھا تمہارا بیٹا ہے؟ کہا ہے. کہا چلو دونوں کی شادی کر دو اور جسے ان کو دے دو. دیکھے ایک ہی جگہ سے دونوں چیزیں نکل آئی نا. تو بہرحال ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کیا حکم ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الاجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا جانور سے جو زخم پہنچے اس کا کوئی بدلہ نہیں. نہ چلتا کسی کا کتا اگر کسی دوسرے کو کاٹ لے تو اب اس کو اس کے اوپر سود ہی کریں گے. ہاں وہ زبردستی جان کے اس کے اوپر چھوڑے تو پھر ہوگا. ہاں اگر کوئی شخص کنواں کھدوائے اور دوسرا اس میں گر جائے تو اس کا بھی کوئی بدلہ نہیں، یعنی وہ اس پہ بھی سود ہی کر سکتا کیونکہ اس نے وہ کنواں کسی دوسرے کے لیے تو نہیں کھڑا کھدایا تھا، وہ تو خود ہی گر گیا. اسی طرح اگر کوئی شخص اجرت، یعنی اجرت سمجھتے ہم لوگ قیمت مزدوری جو ہوتی ہے، اجرت پر معدن کان، یہ کان نہیں ہے جو میرا اور آپ کا، یہ زمین کے کان ہے. کان کھدوائے اور اس میں مزدور مارا جائے، یعنی ڈگیر کرتے ہوئے کوئی چیز پہاڑ پھوڑتے ہوئے اندر مزدور مارا گیا، تو اس کا بھی بدلہ نہیں. اب دیکھیں کہ یہاں سے آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں یہ جو سو سسٹم ہے، مجھے پڑھتے ہوئے ہنسی آ رہی تھی کہ میں نے بہت پہلے ایک چیز پڑھی تھی کہ ایک شخص نے تو انہوں نے میک ڈونلڈ پہ سو کر دی امریکہ میں، کیوں کہ ان کے کھانے کھا کے میں موٹا ہو گیا ہوں. تو یہ نہیں پوچھا کہ کتنا کھاتے تھے اور کیوں کھاتے تھے. تو آپ دیکھیں آج چھوٹی چھوٹی بات میں سو کا رواج ہے، ذرا کسی کی گاڑی کو ہٹ کر گیا سو ہو گئی، کسی کی چیز خراب ہو گئی. اسلام بہت پیارا بھائی چارہ دیتا ہے، تو ایسی کسی چیز میں جس میں اگلے کی نیت نہیں ہے، ایکسیڈنٹ ہے، اللہ کے فیصلوں کو قبول کرو، تو اس پہ دوسرے پہ جبر نہیں. اور جو لوگ اللہ کے فیصلے نہیں مانتے پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ڈاکٹروں پہ سو کر رہے ہیں اور کہیں نرسوں پہ سو ہو رہی ہے، اور اس سو کے ڈر میں بعض دفعہ لوگ پورے کرک ہو جاتے ہیں، ان کی زندگیاں تک نیلام ہو جاتی ہیں، وہ کر ہی نہیں پاتے اس کو پورا. اسلام میں یہ ظلم نہیں ہے. پھر آگے اصل موضوع ہے ہمارا، اور دفن شدہ خزانہ یعنی رقم نکاس دریافت ہونے پر 20% زکات ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. اب وکاس کے لیے نصاب کا تعین سنت سے نہیں ہے، سمپل سی بات بتا دی کہ آپ نے زمین خریدی یا کہیں سے بھی آپ کو ایک سونے کی دیگ ملی، جب مل گئی اس کا 20% دے دیں گے. اب اس کے بعد کیا ہوگا، اگلے سال بس پھر 2.5% ہوگا. فرسٹ ٹائم 20% ہے، جتنا بھی ہے، تھوڑا ہے تو زیادہ ہے، جو بھی ہے اس کے اوپر زکات دے دی جائے گی. معدن یعنی کان کی آمدنی پر زکات ہے. ان ربیع ابن ابی عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ان غیر واحد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقتا لبلال ابن حارث المزنی معدن القبلیت وہی من ناحیت الفروئی فتلک المعادن لا یوخذ منها الا زکاۃ الی الیوم. حضرت ربیعہ بن عبد الرحمن بعض دوسرے صحابہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال بن حارث مزنی کو قبلیہ، یہ جگہ کا نام ہے، ان کو قبلیہ کی کان جاگیر میں عطا فرمائی. یہ جگہ فورا کی جانب ہے، ان کانوں سے آج تک سوائے زکات کے کچھ نہیں لیا گیا. اسے ابو داؤد نے روایت کیا، یعنی زمین سے جو چیزیں کھودی جاتی پھر اس میں زکات لی جاتی ہے، کیونکہ اس میں یہ بھی تو ایک ایسٹس ہے نا، ذخیرے ہوتے ہیں، یہ آپ کی جائیداد ہوتی ہیں، تو لہٰذا ایسی بھی چیزوں پہ رکھے جائیں گے. معدن کی آمدنی پر زکات ادا کرنے کے لیے حدیث میں نصاب اور شرح کا ذکر نہیں، البتہ فقہا نے زکات کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس کی شرح پھر 2.5% مقرر کی ہے. اگلی چیز المواشی، مویشی یعنی جو لوگ جانور پالتے ہیں ان کے لیے زکات کا نصاب کیا، 4 اونٹوں پر کوئی زکات نہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس فیما دون خمسہ زود صدقۃ. حضرت ابو سعید الخدری سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 سے کم یعنی 4 اونٹوں پر زکات نہیں. اسے بخاری نے روایت کیا. 5 سے لے کر 24 اونٹوں تک ہر 5 اونٹوں کے بعد ایک بکری زکات دینی چاہیے. کتنے لوگوں کو پتا یہ بات ہے. 25 سے لے کر 35 اونٹوں تک 1 سال کی اونٹنی دینی چاہیے. 36 سے لے کر 45 اونٹوں تک 2 برس کی اونٹنی دینی چاہیے. 46 سے لے کر 60 اونٹوں تک 3 برس کی اونٹنی دینی چاہیے. 61 سے لے کر 75 اونٹوں تک 4 سال کی اونٹنی دینی چاہیے. ٹیسٹ دے دیں آپ کو اس کا. 76 سے لے کر 90 اونٹوں تک 2 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے. 91 سے لے کر 120 اونٹوں تک 3 برس کی 2 اونٹنیاں دینی چاہیے. کیونکہ جتنی اونٹنی کی عمر بڑھتی ہے پھر وہ قیمتی ہو جاتی ہے نا، تو جتنی زیادہ ہے اتنی بڑی عمر کی اونٹنی دینی پڑتی ہے. 120 سے زائد تعداد ہو تو ہر 40 اونٹوں پر 2 برس کی اونٹنی اور ہر 50 اونٹوں پر 3 سال کی ایک اونٹنی ادا کرنی چاہیے. کوئی شخص نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ فگرز کیا بتاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل امید ہے, لیکن یہ سارے فگرز ان کی زبان سے ہمیں ملے ہیں نا. ابھی ہم حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اتنی جمع تفریقیں تو مالک ہی سکھا سکتا ہے. انسانوں کے پاس کوئی بھی اتنا ساؤنڈ نالج نہیں ہو سکتا کہ وہ ہر ایک کو اس کا حساب دے, حق دے. اور یہی چیز ہمارے اسلام کی خوبصورتی ہے کہ کئی چیزیں جو بالکل ایک ان پڑھ جس نے کبھی بھی کسی مدرسے کا رخ نہیں کیا, اس کی زبان سے سن کے پھر لوگ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولتے تھے. آئیے طویل روایت اس کو دیکھتے ہیں. عن انس رضی اللہ عنہ ان ابا بکر رضی اللہ عنہ کتب له هذا الكتاب لما وجهه الى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليؤتها ومن سئل فوقها فلا يؤتي لكل أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مهادم أنثى فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جسعة فإذا بلغت يعني ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنت لبون أنثى وہاں بھی یہ بنتان تھا, دستیاں ہیں یہ. فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقة الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ومن لم يقم معه إلا أربع من الإبل وليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة وفي الصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومية شات فإذا زادت على عشرين ومية إلى ميتين شاتان فإذا زادت على ميتين إلى ثلاثمية ففيها ثلاث شيات فإذا زادت على ثلاثمية ففي كل مية شات فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. یہاں ربو ہا سے مراد اس کا مالک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف بات دی جائے گی. وفر رقتی ربع العشر فإن لم تکن إلا تسعین و مئتن فلیس فیہا شیئن إلا أن یشاء ربها. فائدہ اتر بھی پڑھنے سے دوہراتے بعد میں جا کے ضرور دیکھا کرے دوبارہ. ہاں، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں بحرین کا حاکم مقرر کیا تو ان کو یہ احکامات لکھ کر دیے، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے، یہ وہ زکات ہے جو رسول اللہ نے مسلمانوں پر مقرر کی اور جس کا حکم اللہ نے اپنے پیغمبر کو دیا، بس اس حکم کے مطابق جس مسلمان سے زکات مانگی جائے وہ ادا کرے اور جس سے زیادہ مانگی جائے وہ ہرگز نہ دے. 24 اونٹوں میں سے یا ان سے کم پر ہر پانچ میں ایک بکری دینی ہوگی، پانچ سے کم میں کچھ نہیں. جب 25 اونٹ ہو جائیں تو 35 اونٹوں تک تو ان میں ایک برس کی اونٹنی دینا ہوگی. جب 36 اونٹ ہو جائیں تو 45 تک تو ان میں دو برس کی اونٹنی دینا ہوگی. جب 46 اونٹ ہو جائیں تو 60 اونٹوں تک تو ان میں تین برس کی اونٹنی جفتی کے لائق دینا ہوگی. جفتی کے لائق ہم رہے کہ جو بچے مچیور ہو چکے ہیں، جو بچہ پیدا کر سکتی ہے. جب 61 اونٹ ہو جائے تو 75 اونٹوں تک تو ان میں چار برس کی اونٹنی دینا ہوگی. جب 76 اونٹ ہو جائے تو 90 اونٹوں تک ان میں دو دو برس کی دو اونٹنیاں دینا ہوگی. جب 91 اونٹ ہو جائے تو 120 اونٹوں تک تو ان میں تین تین برس کی دو دو اونٹنیاں جفتی کے قابل دینا ہوگی. جب 120 اونٹوں سے زیادہ ہو جائیں تو ہر 40 اونٹوں میں سے دو برس کی اونٹنی اور ہر 50 میں سے تین برس کی اونٹنی دینا ہوگی. اور جس کے پاس چار یا چار سے کم اونٹ ہو تو ان پر زکات نہیں، مگر جب مالک اپنی خوشی سے کچھ دے. جب پانچ اونٹ ہو جائیں تو ایک بکری دینا ہوگی، اور جب جنگل میں چرنے والی بکریاں 40 ہو جائیں 120 بکریوں تک تو ایک بکری دینا ہوگی. جب 120 سے زائد ہو جائے تو 200 تک دو بکریاں دینی ہوگی. جب 200 سے زائد ہو جائے تو 300 تک تو تین بکریاں دینی ہوگی. جب 300 سے زائد ہو جائے تو ہر سینکڑے کے پیچھے ایک بکری دینا ہوگی. جب کسی شخص کی چرنے والی بکریاں 40 سے کم ہو تو ان میں زکات نہیں، مگر اپنی خوشی سے مالک کچھ دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اور چاندی میں 40واں حصہ زکات میں دینا ہوگا، بشرطے کہ 200 درہم یا اس سے زیادہ چاندی ہو. لیکن اگر 190 درہم یا 199 برابر چاندی ہو تو زکات نہیں ہوگی، لیکن اگر مالک اپنی خوشی سے دینا چاہے تو دے سکتا ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب بندے کے اوپر زکات واجب ہوتی ہے یا نہیں بھی ہوتی تو تب دے دے، یا جتنی ہے اس سے زیادہ دے دے تو انشاءاللہ اسے اس کو اجر ہی ملے گا. بہت زیادہ ناپ تول کے دینے سے بات نہیں بنتی. اب اس حدیث میں جو باتیں ہم نے اونٹوں کی دیکھی اسی کے ساتھ بکریوں کی بھی دیکھی، تو ہمیں جب بکریوں کے بارے میں یہاں مسائل پتہ چلے کہ 40 سے کم بکریوں پر زکات نہیں، 40 سے لے کر 120 بکریوں تک ایک بکری زکات ہے، 121 سے لے کر 200 بکریوں تک دو بکریاں زکات ہیں، 201 سے 300 تک تین بکریاں زکات ہیں، 300 سے زائد ہو تو ہر 100 بکری پر ایک بکری زکات ہے. نصاب سے کم مال ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص زکات ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. جس طرح بکری کا نصاب ہے یہی پھر بھیڑوں کا بھی ہے، یعنی بکری کی جو مختلف قسمیں ہوں گی. اب پیچھے رہے گی تیسرا جانور گائے، تو اس کے لیے 30 سے کم گائیوں پر زکات نہیں، 30 گائیوں سے ایک سال کا بچڑا یا بچڑی زکات ادا کرنی چاہیے، 40 گائیوں پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی زکات ہے۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: فی 30 من البقر تبیع او طبیعت وفی کل 40 مسنت۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 30 گائیوں میں سے ایک سال کا بچڑا یا بچڑی، یعنی کوئی بھی دے سکتے ہیں میل یا فیمیل، جو دوسرے سال کی عمر میں ہو، 40 گائیوں میں سے 2 سال کا بچڑا یا بچڑی جو تیسرے سال کی عمر میں ہو، زکات ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ 60 گائیوں پر 2 بچڑے یا 2 بچڑیاں جو 2 سال کی عمر میں ہو، زکات ادا کرنی چاہیے۔ 60 سے زیادہ گائیوں پر ہر 30 کے اضافے پر ایک سال کا بچڑا یا بچڑی اور 40 کے اضافے پر 2 سال کا بچڑا یا بچڑی ادا کرنی چاہیے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ قال: بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی الیمنی فأمرني أن آخذ من كل 30 بكرة تبيعا او طبیعتا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لفظ طبیع اور طبیعتا بچے کے لیے آ رہا ہے، گائے کا بچہ پیدا ہوتے کیوں بنا، کیوں ماں کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے، اسی سے لفظ اتباع رسول ہے، یعنی جس طرح ایک بچہ پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے پیچھے چل پڑتا ہے، اس طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لے کر ان کے حکموں پہ چلنے لگتا ہے۔ بہرحال وَمِن كُلِّ 40 مُسِنَّةً، حضرت معاذ کہتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا اور حکم دیا، ہر 30 گائیوں پر ایک سال کا بچڑا یا بچڑی جو دوسرے سال کی عمر میں ہو، اور ہر 40 پر 2 سال کا بچڑا جو 3 سال کی عمر میں ہو، زکات وصول کرو۔ گائیوں اور بھینسوں کا نصاب اور شرع زکات دیکھیے، کیونکہ عموماً لوگ جو گائے پالتے ہیں پھر وہ بھینسے بھی پالتے ہیں، تو ایک ہی طرح سے ہوگا۔ زکات کا مذکورہ بالا نصاب اور شرع ان مویشیوں کے لیے ہے جو نصف سال سے زائد عرصہ قدرتی وسائل پر گزارا کرتے رہے ہوں، یعنی یہ جتنی بھی باتیں ہم نے پڑھی یہ کن مویشیوں کے لیے ہوگا، تقریباً 6 ماہ تک یا اس سے زائد قدرتی وسائل پر گزارا کرے، کیونکہ اگر جانور کو فیڈ بھی پورا سال ہی مالک کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر تھوڑا سا حکم نرم ہو جائے گا، کیونکہ وہ بےچارا تو ان کا کھانا بھی نہیں چلا رہا ہے، تو وہی بہت بڑی بات ہے، اور گائے تو کھاتی بھی بہت ہے۔ چلیے، عن بحث ابن حکیم عن ابیہ عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی کل سائمتی ابل فی 40 بنت لبون۔ حضرت بحث بن حکیم اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر 40 اونٹوں میں سے جو جنگل میں چرنے والے ہوں، یعنی خود ہی کھا پی لیتے ہیں، 2 برس کی اونٹنی جو تیسرے سال میں ہو، بطور زکات کے ادا کی جائے گی۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا، وہ مویشی جو مستقل طور پر مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں اور ذاتی استعمال کے لیے ہوں، ان پر زکات نہیں خواہ ان کی تعداد کتنی ہی زیادہ ہو۔ وہ مویشی جو مالک کے خرچ پر گزارا کرتے ہوں لیکن تجارت کی غرض سے پالے گئے ہوں، ان کی آمدنی پر زکات واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تو جس کا جیسا کام ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر احکامات رکھے ہیں۔ اس چیپٹر میں سے اگر آپ کو اور کوئی بھی بات نہ زیادہ اپنے مطلب کی لگی ہو تو یہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حقدار کو اس کے حق دے دیے، بانٹ کے دے دیے۔ کوئی سوال جو آپ کے پاس اس موضوع کے متعلق ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی آپ پلیز۔ ٹھیک، کا سوال ہے کہ پاکستان میں ساری زندگی عورتیں زیور پہنتی رہتی ہیں اور مرنے سے پہلے وہ اللہ کے نام پہ دے جاتی ہیں، تو کیا یہ ان کی زکات کا نعم البدل ہوگا؟ میں اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے کہ ان کو مسئلہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، کس درجے کی تھی، کہیں کچھ دینداروں نے جھوٹی تسلیاں تو نہیں دی تھی، ہر بندے کا معاملہ اس کے ساتھ۔ ہمیں مسئلہ پتہ چل گیا ہمیں اپنے لیے اس چیز کی فکر کرنی چاہیے. آپ میں سے کوئی بھی اس چیز کا انتظار مت کریں کہ آپ جب مریں تو اس وقت اپنے زیور ڈونیٹ کریں, وہ تو چل ہی جانے تھے, تو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی چیزوں پہ زکات کو دینی ہوگی. چلیے اگلا چیپٹر دیکھتے ہیں. الاشیاء التی لا تجب علیہ الزکاۃ, وہ اشیاء جن پر زکات واجب نہیں ہے. پیچھے ہم نے دیکھا کہ جن چیزوں پر زکات ہے, اور اب یہ ہے کہ جن پر زکات نہیں ہے. ذاتی استعمال کی اشیاء پر زکات نہیں ہے. کون سی چیزیں ہوتی ہیں ذاتی استعمال کی؟ مثلا گھر, گاڑی, سیل فونز, ٹیلی ویژن, بولیں کیا کیا ہوتے ہیں. بس جس کو بھی آپ اپنی زندگی کے اندر جگہ دیتے ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں استعمال کی, جو چیزیں فرنیچر ہے, گھر کی چیزیں, اور بھی جو بھی کوئی, اب اس میں جائز ناجائز کی بات ہم نہیں کر رہے, بس یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو انسان استعمال کرتا ہے اس پہ زکات نہیں. یہ بتائیں کہ ہمارے گھروں میں کیا صرف ضرورت ہی کی ہوتی ہیں چیزیں, یا کچھ ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو ہم استعمال ہی نہیں کرتے؟ تو اس کے بارے میں پھر آپ خود ہی سوچ لیں کہ اس کا کیا حکم ہوگا. حدیث دیکھتے ہیں. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلمان پر اس کے گھوڑے اور غلام میں زکات نہیں ہے. اسے بخاری نے روایت کیا. تو گھوڑے اور غلام کو اگر آج کی سواریاں, آج کی مشینیں اور ایسی تمام چیزوں پہ رکھا جائے تو پھر اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان چیزوں پہ زکات نہیں ہوگی. کھیتی باڑی کرنے والے مویشیوں میں زکات نہیں. یہ بھی اصل میں ایک ٹولز ہوتے ہیں نا, مشین ہے, جیسے آج کے دور میں ٹریکٹر ہے یا ہل چلانے کے لیے کوئی مشینیں ہیں. تو پہلے دور میں لوگ بیلوں اور گائے اور ایسی چیزوں سے کرتے تھے کام. تو ایسی تمام چیزیں جو کسی بھی جگہ بکتی نہیں بلکہ بکنے میں مددگار ہوتی ہیں, جو چیز ہم نے پیچھے دیکھی تھی وہی اصول ادھر بھی آئے گا. تو ایسی تمام چیزوں کے اوپر پھر زکات نہیں ہوتی. ان علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فی حدیث طویل قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ليس على العوامل شيء. حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ ایک طویل حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کام کرنے والے مویشیوں میں کوئی زکات نہیں. اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا. کھیتی باڑی کی آمدن پر حسب دستور زکات ہوگی, یعنی مال جو ملتا ہے وہاں سے اس پہ تو زکات ہوگی, لیکن وہ چیزیں جس کا تعلق بکنے سے نہیں, اس کے اندر مدد کے طور پہ ہے, تو اس پہ زکات نہیں ہوگی. سبزی پر زکات نہیں ہے. ان علی رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس فی الخضروات صدقۃ ولا فی الارایا صدقۃ ولا فی اقل من خمسۃ اوسق صدقۃ ولا فی الاوامل صدقۃ ولا فی الجبہۃ صدقۃ. قال الصقر الجبہۃ الخیل والبغال والعبید. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبزیوں میں زکات نہیں, نہ ہی آریت کے درختوں میں. آریت کے درخت کیا ہوتے ہیں؟ وہ پھلدار درخت جو کوئی غنی آدمی, کوئی دولت مند آدمی کسی غریب آدمی کو عارضی طور پر فائدہ حاصل کرنے کے لیے دے دے. پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا کہ جب لوگ صدقہ خیرات کرتے تھے تو یہ کہہ دیتے تھے کہ اچھا اس درخت پہ جتنا پھل ہے یہ سب غریب لے لیں. جب سارا پھل اتر جاتا وہ لے لیتے تو درخت پھر اصل شخص کی ملکیت ہوتی, اس کو آریتن کہتے ہیں. ویسے بھی آج کے دور میں ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی کی زمین نہیں ہے, باغ نہیں ہے, تو وہ کسی غریب کو کہ اچھا یہ میری زمین تم استعمال کرو، اس پہ فصل لگاؤ اور جو پھل آئے گا وہ تمہارا ہو جائے گا. تو آریتن کا معنی ادھار ہوتا ہے، تو وہی مطلب ہے ادھر بھی. نہ پانچ وسق یعنی 725 کلو گرام سے کم غلے میں زکات ہے، نہ کام کرنے والے جانوروں میں اور نہ ہی جبہ میں زکات ہے. سقر جو راوی تھے وہ کہتے ہیں کہ جبہ سے مراد گھوڑا، خچر اور غلام ہے، اسے دار القطنی نے روایت کیا ہے. تب دیکھیے کہ جس چیز میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. سبزی کی بات ہم نے دیکھی تو سبزی ان چیزوں میں سے ہے کہ جو خراب بھی ہو سکتی ہے اور فوراً کے فوراً لینے علی اور اس کے بعد ختم ہونے کی چیز ہے. اور زکات کے لیے پھر وہی چیز ہے میرے کہ ایک سال تک وہ چیز سپاس رہتی ہے. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو سبزی تو کوئی ایسی ہو نہیں سکتی کہ جو پورا ایک سال بندے کے پاس رہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں رخصت دے دی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ ٹھیک ہے. یہ تھی تھوڑی سی اور چیزیں کہ جن پر زکات ہے اور کچھ وہ چیزیں کہ جن پر زکات نہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں جو چیز ہم نے دیکھی ٹھیک ہے جو شہد کی اسپیشلی تو شہد پہ کیا ہوگی زکات ہوگی کہ عشر ہوگی. اس کو کس چیز کے ساتھ ہم ایزیوم کریں گے؟ شہد کی اگر زکات دینی ہو تو ہم اس کو یس پیداوار پر ایزیوم کریں گے اور اسی لیے اس کو اس پہ عشر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں معدنیات کی جو آمدنی ہے. ٹھیک ہے. جو معدنیات ہیں ان کی جو آمدنی ہے اس پر بھی زکات ہے. ایک اسپیشل یہاں پہ کیس جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے لائک دفن شدہ خزانہ. یس بالکل مائنڈ سے. ٹھیک ہے. جو دفن شدہ خزانہ اگر اچانک کسی کو کوئی خزانہ مل جاتا ہے کوئی بھی ایسی چیز رائٹ وہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی اور مل جاتی ہے تو اس پر کیا حکم ہے؟ اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ایک ان ایکسپیکٹڈ چیز آپ کو بہت بڑی مقدار میں مل جاتی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ زکات تو دینی ہے لیکن فرسٹ ٹائم میں اس کا کیا حکم ہوگا کہ فرسٹ ٹائم میں آپ اس کا 20% دیں گے. ٹھیک ہے. جیسے ہم نے اس کہانی میں بھی سنا نا تو اس میں کیا ہے ہم بہت جذباتی ہوتے ہیں نا تو ہمیں جب صرف سوال کیا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہم پورا صدقے میں دے دیں گے وہ ہمارا مال ہی نہیں. نہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو اس میں سے وہ صرف 20% مانگ رہا ہے پورا نہیں مانگ رہا. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس میں سے 20% جو ہے وہ فرسٹ ٹائم میں نکالنا ہے. اس کے بعد باقی وہ مال جب تک آپ کے پاس رہے گا پھر ہر سال اس پہ وہی 2.5% کے حساب سے زکات نکلے گی. ٹھیک ہے. الحمدللہ. پھر ہم نے مویشی اینیملز جانوروں کے اس میں ہم نے کیٹیگری میں دیکھا کہ کس طرح کتنے جانور ہوں کتنے جانوروں کا ریوڑ ہو تو اس پر کس طرح کی زکات دی جائے گی. ٹھیک ہے. کتنی عمر کی ہو کس حساب سے ہو اس کا نصاب کیا ہوگا. تو انشاءاللہ یہ چیز آپ اس طرح پڑھ لیجئے کہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اس چیز سے گزر جائیں کہ آپ کے ذہن میں ہو کہ ہم نے یہ چیز پڑھی تھی. ٹھیک ہے. اگر آپ کو نہیں کسی اور کو مسئلہ ہو تو ایٹ لیسٹ آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں نا. آپ بتا سکتے ہیں کہ اتنی چیز پر زکات ہے. اگر آپ کے پاس اس سے زیادہ یہ چیز ہے تو آپ پلیز اس کے لیے رجوع کر لیجئے علماء سے. سو انشاءاللہ دیٹ وڈ بی ان دیٹ کیس دس نالج از بینیفیشل فار اس. سو علم تو ہے. علم جو ہے وہ کبھی بھی آپ کو نقصان نہیں دیتا. کبھی بھی آپ کہہ لیجئے کہ آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے. ٹھیک ہے. نالج از آلویز بینیفیشل. کبھی ڈائریکٹ آپ کو فائدہ دیتا ہے کبھی آپ اس سے دوسرے کو فائدہ دے دیتے ہیں تو الحمدللہ اجر تو پھر بھی آپ کو جاتا ہے نا کہ آپ نے اس نالج کو دوسرے تک پہنچایا. سو الحمدللہ. ٹھیک ہے. پھر یہ کہ وہ اشیاء جن پر زکات نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ کون کون سی چیزیں ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جن پر زکات نہیں ہے؟ یہ ہمیں بہت اچھے سے پتا ہونا چاہیے. اوکے ٹھیک ہے. فور اور لیس کیملز ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو جن جو چیز نصاب کی حد کو ہی نہیں پہنچتی تو پھر اس پر زکات نہیں ہے. ٹھیک ہے. یس سبزی ہے ٹھیک ہے, اس پر زکات نہیں ہے کیونکہ وہ زیادہ دیر رہتی نہیں ہے, اس کو آپ کو لازمی یوز کرنا ہی کرنا ہے. ٹھیک ہے. گھوڑا اور غلام پر زکات نہیں ہے. گڈ, ویری گڈ. پھر ایسی چیزیں کہ جس پر آپ کا خود خرچ اٹھ رہا ہے تو اس پر بھی زکات نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو گھوڑا پہ بھی آپ دیکھیے کہ اس کی حکمت ہمیں یوں سمجھ آتی ہے کہ اس کو پالنے میں اس کو کتنا اس کی یو نو اس کی حفاظت کرنے میں اس کی اس کا کتنا خرچہ اٹھتا ہے کھانے پلانے اس کی صفائی میں. ٹھیک ہے. یس تو اس وجہ سے اس پر بھی زکات نہیں. پھر گھر کے استعمال کی چیزیں, ایون آپ نے گھر کے لیے کوئی پلاٹ لے کر رکھا ہوا ہے کہ اس پر آپ نے اپنا ذاتی گھر بنانا ہے تو ایون اس پر بھی زکات نہیں ہے. ٹھیک ہے. جیسے کل کسی کا سوال تھا نا کہ زمین آپ کے پلاٹ پڑا ہے, سم تھنگ کچھ ایسا ہی سوال تھا جی اسی حوالے سے. ٹھیک ہے. تو آپ کرائے کے گھر پر رہ رہے ہیں رائٹ, رینٹل آپ رہ رہے ہیں اور آپ نے کوئی پلاٹ لے کے رکھا ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ وسعت دے اور آپ اس پر گھر بنا لیں تو اس پر بھی زکات نہیں ہے. ٹھیک ہے. خالی پڑی ہوئی زمین جو ہے اس پر زکات نہیں ہے. اسی طرح ایون آپ نے اس پر اپنا ذاتی لائک رہنے کے لیے گھر بنایا ہوا ہے تو اس پر بھی زکات نہیں ہے. پھر اس میں جتنی چیزیں آپ کی ذاتی ضروریات کی ہیں اس پر بھی زکات نہیں. ٹھیک. جو چیز استعمال کی ہے آپ کی پرسنل ہے آپ خود اس کو یوز کر رہے ہیں تو اس پر زکات نہیں ہے. الا یہ کہ جیسے ہم نے دیکھ لیا کہ جو چیز نصاب کی اس میں مد میں آتی ہے جیسے سونا چاندی زیورات ہو گئے تو دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. کرائے پر دیا جائے تو جی کرائے پر دیا جائے گا تو وہ تو پھر آپ کی آمدنی میں چلا جائے گا نا رائٹ, تو پھر اس پہ زکات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ جو آپ نے ایکسٹرا کر لیا بالکل بالکل جو منی اس پہ جو کلیکٹ ہوگی تو اس پہ زکات ہوگی. اوکے. سو جو کچھ آپ نے آمدنی کمائی اور اس پر آپ کو نفع ملا آپ نے ایکسٹرا بنایا ہے تو وہ پھر آپ ذاتی نہیں ہوا وہ ایکسٹرا ہو گیا نا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ارننگ پہ نہیں ہے بلکہ آپ کے جو ایکسٹرا جو منی ہے اس پر زکات ہے. ٹھیک. اگین پھر وہ سیم وہی جو ہمارا نصاب ہے اس حوالے سے ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ کتنے کرائے پہ ہے رائٹ یا کتنی زمینوں پہ. زمین اگین ہم نے دیکھا اگر خالی ہے تو اس پر نہیں ہے, لیکن اگر اس پہ فصل اگ رہی ہے تو پھر اگین وہی بات ہے کہ زمین کیسی ہے بارانی ہے یا آپ اس پر اپنا خرچ کرتے ہیں تو اس حساب سے پھر اس پر زکات یا اشر جائے گا. ٹھیک ہے. کلیئر انشاءاللہ. اسی طرح کل کسی نے ڈائمنڈ کے حوالے سے پوچھا تھا سوال رائٹ, تو ڈائمنڈ بھی سونے اور چاندی کی کیٹیگری میں نہیں آتی. اٹس اسٹون بیسیکلی اٹس اسٹون اور آپ کو پتا ہے کہ اسٹون کی ریسیل ویلیو کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک. سو جس کی ریسیل ویلیو نہیں ہے دیٹ مینس اٹ ہیز نو زکات آن اٹ. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. جو مائنڈ سے نکلتا ہے تو وہ تو جو جس کی ہے وہ مائنڈ اور اس پر وہ کمائی کر رہا ہے تو پھر اس کی کمائی پر زکات ہے. لیکن اگر آپ کے پاس زیورات ہیں اس کے ڈائمنڈ کے تو پھر اس پر آپ کی زکات نہیں جائے گی. ٹھیک. سو الحمدللہ یہ ہمارا کچھ سوال تھے اس حوالے سے. الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا اب بتائیے کہ ہم تھوڑا سا گرامر کا سیشن بھی کر لیں. لیٹس سی کہ اگر ہم کچھ کر پاتے ہیں انشاءاللہ لیٹس سی. وہی بات کہ جو آج ہم نے دعا کی تھی, اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. سو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کرتے ہوئے شروع کرتے. اوکے ریڈی ایوری ون. اوکے الحمدللہ. ٹھیک ہے الحمدللہ. سو پیج نمبر میرے پاس 42 ہے, نکالیے لیسن نمبر 11. اوکے, ہم یا اور نہ کے حوالے سے کچھ بات کریں گے. پچھلا لیسن کلیئر تھا, ہننا کننا تننا اور نون والا. آج میں ایسے دیکھ رہی تھی تو مجھے ایک پوائنٹ آیا کہ جیسے یہ ہم نے ہننا کننا تننا اور نون مفتوحہ دیکھا تھا, رائٹ. اگر آپ کو پچھلا یاد ہے تو اگر ہم اس نون پہ بھی تشدید لگا دیں گے تو کچھ یاد ہے پھر وہ باقی رہے گا مؤنث کے لیے؟ ہم نے یہ چاروں علامتیں جمع مؤنث کے لیے دیکھی تھی, رائٹ. مجھے سب کے رسپانس چاہیے تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کی انٹرسٹ ہے اور آپ کتنا انوالو ہیں اس چیز میں. اوکے, الحمدللہ. ہننا کننا تننا اینڈ نون مفتوحا, وی ڈیڈ دیٹ فار جمع مؤنث, رائٹ, فار جمع مؤنث. اوکے, اس سے پہلے کہ پال ٹاک چلا جائے, انشاءاللہ لیٹس سی موو آن ٹو. اوکے, تو یاد رکھیے جو نون خالی ہے, رائٹ, جو خالی نون مفتوحا ہے وہ جمع مؤنث کے لیے ہے. اگر اس نون پہ بھی تشدید ہم ڈال دیں گے تو پھر وہ فیل کی نشانی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ تاکید کے لیے, کسی فیل کو کی تاکید کے لیے آتا ہے. سو یہ فرق بھی آپ نے سامنے رکھنا ہے. چلیے انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. یا ود سکون اینڈ نون الف زبر نا, یہ دونوں علامتیں ہمیشہ الفاظ کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں, کسی بھی ورڈ کے اینڈ پر آتی ہیں, ٹھیک ہے. یا اور نا, یا کا استعمال ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علامت اسم فعل یا حرف کے آخر میں آتی ہے. اب لیٹس سی کہ اس کا استعمال کس طرح سے ہو سکتا ہے. بالکل صحیح, ماشاءاللہ. اسماء کے ساتھ اگر اسم کے آخر میں یہ علامت آئے تو ترجمہ عموماً میرا, میری, میرے یا اپنا, اپنی, اپنے سے ہوتا ہے. پیج نمبر 42, ٹھیک ہے. اگین وہی بات کہ کانٹیکسٹ دیکھا جائے گا کہ کس طرح کے پوزیشن پر یہ ورڈ آیا ہوا ہے اور کس سے متصل ہے, ٹھیک ہے. سو جیسے اگزامپل کے طور پر رسولی, میرے رسول, ربی, میرا رب, آیاتی, میری آیتیں, بربی, اپنے رب کے ساتھ, ٹھیک. سو بربی میں اب ان بٹوین وہ ورڈ اگر آیا ہے تو پھر ہم ترجمہ اپنے رب کو کا ترجمہ کریں گے, ٹھیک ہے. ان ربی غفور الرحیم, بے شک میرا رب غفور الرحیم ہے, ٹھیک ہے. ولا اشرک بربی احدا, اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا, اپنے رب کے. حالانکہ پیچھے اوپر والی اگزامپل میں ہم نے کیا دیکھا, ان ربی, بے شک میرا رب, لیکن ولا اشرک بربی میں ہم نے کیا دیکھا کہ نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ. واتخذوا آیاتی ورسلی حزوا, اور انہوں نے بنا لی میری آیات اور میرے رسولوں کو مزاق, ٹھیک. تو میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق بنانے کی بات آئی. اس یا پر اب نوٹ کیجئے ایک پوائنٹ انہوں نے دیا ہے کہ اس یا پر یوزلی جزم ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اگین سکون کی علامت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس یا پر سکون کی علامت ہوتی ہے, لیکن اگر اس سے قبل الف ہو یا اگلے لفظ سے ملایا جائے تو اس پر زبر آ جاتی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ یوزلی ہم اس کو یا وتھ سکون سکون کے دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اس یا سے پہلے کوئی ایسا ورڈ آیا ہوا ہے کہ جو الف پر ختم ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر یہ کہ ہم نے اس یا کو نیکسٹ آنے والے ورڈ کے حرف سے, فرسٹ لیٹر سے اس کو جوائن کرنا ہے, تو پھر اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ اس یا پر زبر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اس یا پر پھر ہم زبر دے دیتے ہیں آگے ملانے کے لیے, ٹھیک ہے. یا اگر پیچھے الف پر ختم ہو رہا ہے تو کیا ہوگا کہ پڑھنا مشکل ہوگا, ٹھیک ہے, تو اس وقت بھی ہم کیا کرتے ہیں, اس یا پہ زبر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیٹس سی دا ایگزامپلز کے مثلاً خطایا, خطایا, خطایا کیا ہوتے ہیں؟ اٹس اے پلورل آف خطیعتن, ٹھیک ہے. خطیعتن کی جمع ہوتی ہے خطایا. اب خطایا, میری خطائیں ہم نے بات کرنی ہو کہ میری خطائیں, یا ربی لائک معاف کر دے میری خطاؤں کو, ٹھیک ہے. سو اس وقت کیا ہم کہتے ہیں؟ خطایا, ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ. ٹھیک ہے. سو کلیئر کہ کس طرح الف پر کوئی ورڈ ختم ہو رہا ہو تو اس کے آگے اگر آپ کو اپنی یا لانی ہو تو پھر اس وقت کیا ہوگا؟ اس یا کو جو سکون کے ساتھ ہوتی ہے اس کو واضح کرنے کے لیے آپ کو اس پر فتحہ کی حرکت دینی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ خود سے اس کو فتحہ کی حرکت دے سکتے ہیں. اسی طرح اسا, ٹھیک ہے. اسا کیا ہوتی ہے؟ جو آپ کی اسٹک, چھڑی ہوتی ہے, رائٹ. ہم سورہ طہٰ میں پڑھ چکے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی, ٹھیک ہے. جب رب نے ان سے کہا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ تل کا عصایا, یہ میری عصا ہے, ٹھیک ہے. سو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ الف سے ختم ہو رہا ہے اور میری سے اس کو نسبت دینی ہے تو وہ اس یا کو اگر سکون کے ساتھ لکھتے تو اسوائے اس طرح پڑھنا مشکل ہوتا اور آگے بات کرنی مشکل ہوتی, تو اس وجہ سے اس یا کو فتح کی حرکت دے دیتے. پھر یہ کہ ربی العظیم, ٹھیک ہے. ربی العظیم, ربی میرا رب, العظیم عظیم ہے, ٹھیک ہے. تو رب العظیم تو وہ یا بالکل ڈراپ ہو جاتی, تو اس وقت ہم اس یا کو واضح کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس پر فتح کی حرکت دے دیتے, ٹھیک ہے. انشاءاللہ. اوکے اوکے الحمدللہ سب کو کلیئر ہے, رائٹ. اچھا انشاءاللہ ایسا کرتے کہ ہم اپنے یہ والا تھوڑا سا ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ نیکسٹ والا بھی ہمیں کچھ نوٹ ایکسٹرا دیا ہے, تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ نیکسٹ والے کو ہم نیکسٹ سیشن میں دیکھیں, یا اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں. یا کا ہی استعمال ہے. یو وانٹ می ٹو کنٹینیو, کنٹینیو کروں افعال کے ساتھ؟ نو, وائس لو ہے. وائس لو کیوں ہے؟ سبحان اللہ. اوکے اوکے, اب بتائیے. اٹ واز آن زیرو. سبحان اللہ, ابھی بھی وائس لو ہے. کنٹینیو اینڈ دین ریویو. اوکے ٹھیک ہے, ان شاء اللہ ٹھیک ہے. افعال کے ساتھ سیم ہے ہمارے, ہونا تو نہیں چاہیے. پورا میں نے ہاف کے اوپر کر دیا. اچھا, افعال کے ساتھ اگر یہ یا سکون والی آ جائے تو اس وقت بھی ترجمہ مجھے ہی رہے گا, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ, لیٹس سی, دیٹس اے گڈ آئیڈیا. ہم ابھی کر لیتے ہیں اور اگر نہیں سمجھ آئے تو نیکسٹ سیشن میں ہم ریویو کرتے ہوئے پھر آگے بڑھیں گے, ٹھیک ہے. اگر یا فیل کے آخر میں ہو تو اس کا ترجمہ مجھے کیا جاتا ہے, البتہ اس صورت میں اس کے اور فیل کے درمیان نون کسرہ کا, ٹھیک ہے, مکسورہ نون کا اضافہ کیا جاتا ہے. سو آپ کو یاد کیا رکھنا ہے کہ اگر کسی اسم کو کا جو اینڈ ہے وہ الف پہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر آگے سے ملانا ہے تو اس صورت میں یا کو فتحہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر فیل کے ساتھ کسی فیل کے اینڈ پر یہ آ رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس فیل کے اور مجھے کے درمیان, اس یا کے درمیان نون مکسورہ کا اضافہ کر دیتے, ٹھیک ہے. ایگزامپل کے ذریعے دیکھتے ہیں, انشاءاللہ اٹ وڈ بی سو ایزی. دیکھیے, لیٹس سی. خلقنی, خلقا فیل ہے, رائٹ. خلقا فیل ہے, اس نے پیدا کیا. اب ہم نے کہنا ہے کہ اس نے مجھے پیدا کیا, ٹھیک ہے. اگر ہم خالی یا لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ خلقی. سو عربک میں دیر از نو سچ تھنگ ایز خلقی. تو کیا کرتے ہیں وہ کہ فیل کے درمیان اور جب یا ٹھیک ہے مجھے والا یا کے اوپر کام کرنا اگر بتانا ہو تو اس کے درمیان چھوٹا سا نون مکسورہ لے آتے. اب وہ چھوٹا سا لکھنے میں ہو یا بڑا ہو بٹ اٹس ا نون مکسورہ. ٹھیک ہے نون مکسورہ کا اضافہ کر دیا جاتا ہے اور فیل کیسے بن جاتا ہے خلقنی اس نے پیدا کیا مجھے. ٹھیک ہے اسی طرح یطعمنی یطعم وہ مجھے وہ کھلاتا ہے نی مجھے. ٹھیک ہے یطعمنی وہ مجھے کھلاتا ہے. یہدی وہ ہدایت دیتا ہے نی مجھے. یسقینی وہ پلاتا ہے مجھے. ٹھیک ہے الذی خلقنی فہو یہدینی اس نے پیدا کیا مجھے پھر وہ مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی ہوا یطعمنی ویسقین الحمدللہ ہم یہ سب پیچھے پڑ چکے ہیں جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کا تعارف کرایا تھا رائٹ الحمدللہ. تو یہاں پہ نوٹ کیا کہہ رہے ہیں اس میں وہ فی افعال کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ یہدینی اور یسقینی میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ نون پہ کسرہ ہے اور یا ڈراپ ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے اصل میں یہ بھی یہدینی اور یسقینی تھا لیکن آخر کا جو یا ہے وہ ڈراپ ہو گیا اور نون باقی رہ گیا. اور آپ کو یاد ہوگا شروع میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب نون کے نیچے کسرہ ہو تو وہ شو کرتا ہے کہ یہ کام مجھ پر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے یاد ہے پچھلا بھی ریوائز اسی طرح ہوتا جائے گا نا جب آپ آگے بھی یہ چیز کو پڑھتے جائیں گے کہ نون کے نیچے کسرہ یوزلی کوئی اسم ہو یا کوئی ایسا ورڈ آ جائے تو اس پر نون کے اوپر فتحہ کی حرکت آتی ہے. ٹھیک ہے لیکن جب کہیں پہ نون کے نیچے آپ کو کسرہ نظر آ جائے تو سمجھ لیجئے کہ یہ نی تھا اور اس کا یا ڈراپ ہوا ہوا ہے. جی بالکل بالکل ٹھیک ہے. سو اگر فیل کے آخر میں یا ہو لیکن فیل اور یا کے درمیان نی نہ ہو تو اس کا ترجمہ مجھے نہیں کیا جاتا بلکہ وہ یا واحد مؤنث کو حکم دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے. ٹھیک ہے یہ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح نون کی جو کسرہ ہے سوری ناٹ نون کی کسرہ وہ نون کی فتحہ اگر فیل کے ساتھ آ رہی ہے یا اسم کے ساتھ آ رہی ہے اس سب کی ڈیٹیل کو آپ دوبارہ ریوائز کیجئے کہ کس طرح اونا اینا کی ہم نے ایگزامپلس پڑھی تھی اور ہم نے دیکھا تھا کہ اگر ای نہ ہو تو وہ پھر ہمارے پاس واحد مؤنث کے لیے آتا ہے وہ پھر جمع کے لیے نہیں آتا. ٹھیک ہے ریممبر آل دوز تھنگس. اور اس میں اگر نون ڈراپ ہوا ہوا ہے تو پھر آپ سمجھ جائیے کہ یہ واحد مؤنث کو حکم دیا گیا ہے. اور یہ سارے احکامات ہم الحمدللہ پیچھے پڑ چکے ہیں اپنے قرآن کے لیسنز میں اقنوتی ادخلی ارکائی اسجدی. ٹھیک ہے یہ سب مؤنث کے حکم دینے کے. اگر آپ سورہ نحل کی وہ آیات یاد کر لیں کہ کس طرح نحل کو حکم دیا تھا. ٹھیک ہے کہ کس طرح جا اور را اپنے وہ چھجے بنا اوپر جا کے رائٹ اس میں بھی ہم نے مؤنث کے ہی دیکھے تھے. پھر اسی طرح ہم نے سورہ مریم میں احکامات دیکھے. تو یہ ساری جو اگزامپل ہیں آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں ادخلی اسجدی. تو یہ جو یا آخر میں ہمیں نظر آتی ہے یہ یا فیل کی ہوتی ہے واحد مذکر سوری واحد مؤنث کے لیے نہ کہ جو میں یا مجھے کے لیے جو یا ہم سکون کے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے کلیئر. کیونکہ آپ یہ یاد رکھ لیجئے کہ اگر اسم کے ساتھ یا آ رہی ہے ٹھیک ہے تو وہ میری کے لیے ہوگی اور اگر افعال کے ساتھ آ رہی ہوگی تو اس میں نون کی نون کا اضافہ کیا گیا ہوگا. سو اٹس ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو آپ دہرا لیجئے گا. حروف کے ساتھ اٹس ایزی کہ اگین ترجمہ مجھ میں میرے کیا جاتا ہے جیسے کہ من کے ساتھ منی مجھ سے انا کے ساتھ انی بے شک میں الہ کے ساتھ یا لگ جائے گا تو الیہ میری طرف اسی طرح با کسرہ کے ساتھ یا لگ جائے گا بی کیا مطلب ہو جائے گا میرے ساتھ. ٹھیک ہے. سو اس کی ایگزامپل آپ دیکھ لیجئے, انی لکم رسول امین, بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم, الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون. ٹھیک ہے. سو الحمدللہ یہ تھی ہماری اسماء کے ساتھ, افعال کے ساتھ اور حروف کے ساتھ یا کا استعمال. انشاءاللہ اس کو ایک دو دفعہ ریپیٹ کر لیجئے گا, خود سے پڑھیے گا. اگر اسٹل کوئی چیز سمجھ نہیں آئے تو پلیز ڈو مارکیٹ اینڈ آسک می, اوکے. اگر آپ آسک نہیں کریں گے, کوئی چیز آپ کے پاس سمجھ نہیں آ رہی ہے, تو پھر ایز اٹ از آپ کے پاس ہمیشہ ایسی رہ جائے گی اور آپ کہیں گے او نو گرامر از سو ہارڈ, آئی ہیو نو انٹرسٹ ان گرامر. ٹھیک ہے, تو ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ یاد رکھیے کہ یہ جو سبجیکٹس ہیں یہ آپ کو قرآن سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. تو مشکل بھی آئے تو یاد رکھیے کہ اس مشکل کو بھی اس لیے آپ نے کرنا ہے, اس مشکل سے گزرنا ہے, کیونکہ ہم نے اپنی اس کے ذریعے سے اپنی اس پیاری کتاب قرآن کو سمجھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگین دعا دعا کیا کرنی ہے, ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اور کیا دعا ہم نے سیکھی, اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت. ٹھیک ہے, دعاؤں کے ساتھ ہیلپ لینی ہے انشاءاللہ, اور کسی چیز کو مشکل نہیں سمجھنا. ٹھیک ہے. I don't want my student to say کہ grammar is hard, تجوید is hard. No, nothing is hard. Alhamdulillah. جس چیز کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے تو پھر وہ اس میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا یہ پرومس ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کو آسان بنایا, کوئی ہے جو اس سے نصیحت لے. ٹھیک ہے. تو الحمد للہ ان شاء اللہ یہاں پہ ہم اپنی کلاس کو وائنڈ اپ کریں گے, اور باذن اللہ کل دوبارہ آپ سب سے ملاقات ہوگی بشرط زندگی. تب تک کے لیے اجازت. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.